الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. بسم الله الرحمن الرحيم. والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى صدق الله العظيم.
جو دو جگہوں سے تلاوت کی گئی ہے، ایک سورۃ بنی اسرائیل کی پہلی آیت ہے اور دوسرے سورۃ النجم کی 18 آیتیں ہیں. سورۃ النجم کی ان 18 آیتوں میں اور سورۃ بنی اسرائیل کی پہلی آیت میں معراج کا واقعہ بیان فرمایا گیا ہے. آج چونکہ شب معراج ہے تو اس مناسبت سے آج کا درس اسی مضمون پر اسی موضوع پر مناسب معلوم ہوا. سورۃ بنی اسرائیل کی آیت میں اللہ پاک جس مضمون کو بیان فرما رہے ہیں وہ یہ ہے، حق تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کی ذات پاک ہے، پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے بندے کو رات کے کچھ حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی کی طرف. مسجد حرام جو بیت اللہ ہے اور مسجد اقصی جو بیت المقدس میں ہے، بیت المقدس اور بیت المقدس یہ دونوں لفظ بولے جاتے ہیں. اس مسجد اقصی کی طرف جس کے اطراف ہم نے برکتیں رکھی، الذی بارکنا حوله، تعالی شانہ نے بیت المقدس میں برکتیں رکھی ہیں، روحانی برکتیں بھی ہیں وہاں پر اور مادی برکتیں بھی ہیں. روحانی برکتیں یہ ہیں کہ وہاں اکثر انبیاء علیہ السلام مدفون ہیں، زیادہ تر نبیوں کی بعثت اور وہاں ان کے کام کا مرکز ہو رہا ہے. اور مادی جسمانی برکتیں یہ ہیں کہ تعالی شانہ نے وہاں بہت ہی زیادہ پھل پھلواریاں اور کاشت اور زراعت اور مختلف قسم کے میوہ جات، اعلیٰ قسم کے جتنی میوہ جات وغیرہ ہوا کرتے ہیں اس میں جو اعلیٰ ترین قسمیں ہیں وہاں اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائی ہیں. اور برکتوں سے کیا مراد ہے وہ اللہ پاک کو معلوم ہے. علماء فرماتے ہیں کہ برکت جب ہے اور اللہ خود فرما رہے ہیں کہ ہم نے وہاں برکتیں رکھی ہیں تو اللہ ہی کو معلوم ہے کہ اس سے کیا کیا مراد ہے. میں نے ایک تفسیر میں پڑھا ہے کہ اس کی برکتوں میں سے ایک یہ ہے کہ جس کے ہاتھ میں بیت المقدس ہوتا ہے ڈومینیشن کے اعتبار سے پوری دنیا پر اس کا ڈومینیشن رہتا ہے. جس کا بیت المقدس پر کنٹرول ہوگا سیاسی اعتبار سے ڈومینیشن پوری دنیا پر اس کا ہوگا. یہ قاعدہ ہے. ہو سکتا ہے اس لیے برکتوں کے اثرات میں سے ہو. اب اللہ پاک یہ فرما رہے ہیں کہ ہم نے اپنے بندے کو یعنی وہ ذات میں جو بہت پاک ہے اس لیے فرمایا کہ جو کام ہے وہ نہیں سمجھ میں آنے والا ہے. وہ نہیں سمجھ میں آنے والا کام اللہ پاک نہ کر سکے اللہ اس سے پاک ہے. اللہ تو قدرت والے ہیں, جو چاہے وہ کر سکتے ہیں. تمہاری جو سمجھ میں آئے وہ بھی کر سکتے ہیں, جو تمہاری سمجھ میں نہ آئے وہ بھی کر سکتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہ سمجھنا کہ تو امپاسبل ہے, اللہ تعالیٰ کیسا کریں گے. اگر کوئی ایسا خیال کرے تو یہ آئے گا اللہ کی ذات میں. اس لیے حق تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ بالکل بے عیب ہے, یعنی قدرت والی ہے کہ وہ ایسا کر سکتی تھی, اس لیے اس نے ایسا کیا کہ اپنے بندے کو رات و رات رات کے اس حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی کی طرف لے گئے جس کی اطراف ہم نے برکتیں رکھی ہیں. اور لے اس لیے گئے لنوری یہو من آیاتنا, تاکہ ہم ان کو دکھائیں ہماری آیتوں میں سے کچھ, ہماری نشانیاں, ہماری قدرت, اس میں سے کچھ دکھانا ہم چاہتے تھے, اس لیے ہم کو لے گئے. آدمی سے مراد یہاں پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اور یہ آیت صریح ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کے واقعے میں. اصطلاح کے اعتبار سے بیت الحرام سے بیت المقدس تک لے جانے کو اسراء کہتے ہیں, اور بیت المقدس سے آسمانوں پر لے جانے کو معراج کہتے ہیں. لیکن عرف کے اعتبار سے یہ پورا واقعہ ایک ہونے کی وجہ سے اس کو اسراء بھی کہتے ہیں, اس کو معراج بھی کہتے ہیں. فرمایا کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ سننے والے ہیں, دیکھنے والے ہیں. آپ کے اس واقعے کو سن کر, آپ کے ساتھ ہوئے اس معجزے کو معلوم ہو کر لوگ مخالفت میں کیا کہتے ہیں, موافقت میں کیا کہتے ہیں, اس کو سننے والا ہے. اور جو لوگ موافقت اور مخالفت میں کچھ عمل کر ڈالتے ہیں اس کو دیکھنے والا ہے. یعنی ہر چیز اللہ پاک کی نگاہوں میں ہے, اللہ پاک کی آنکھوں, اللہ پاک کی بصیرت میں ہے, اور ہر چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کی سماعت میں. کسی سے نہ مخالفت کی مخالف کی مخالفت یہ مخفی ہے اللہ سے, نہ موافقت کی موافقت مخفی ہے. اور ایسی عمل کے اعتبار سے ایمان لانے والوں کے اعتبار سے ان کا ایمان, اور ایمان نہ لانے والوں کے اعتبار سے ان کی بے ایمانی, دونوں چیزیں اللہ پاک سے چھپی ہوئی نہیں ہیں. اس آیت میں بنی اسرائیل کی اسی آیت میں یہ مضمون ہے. کچھ مفسرین کا کہنا یہ ہے کہ جو تیسرے رکوع کا مضمون ہے وہ بھی معراج ہی سے متعلق ہے, اس لیے کہ اس میں تقریباً 22 سے لے کر 39 تک جو آیتیں ہیں وہ کچھ مخصوص احکام بتائے گئے ہیں. اس کے اخیر میں یہ ہے کہ ذالک مما اوحا الیک ربک, یہ وہ ہے جو تمہارے رب نے تمہیں وحی فرمائی. تو یہ جو وحی وہاں ہوئی تھی آسمانوں پہ جانے کے بعد, اوحا الی عبدہ ما اوحا, یہ وہ مراد ہے. تو اس وجہ سے یہ 20 آیتیں جو ہیں وہ بھی معراج سے متعلق بایوگراف کرا دیتے ہیں. سورۃ نجم کے شروع میں آپ تعالیٰ شان وہ جو فرما رہے ہیں وہ یہ کہ قسم ہے ستارے کی جب وہ چھپ جاتا ہے, تمہارے صاحب یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم, کیونکہ ان حضرات کے درمیان میں رہتے تھے مکے والوں کے صاحب قرار دیے جاتے تھے, ساتھ رہتے تھے. تمہارے صاحب نہ تو گمراہ اور نہ صحیح راستے سے بھٹکنے والے, نہ وہ گمراہ ہوئے ہیں نہ تو راستہ بھٹکے ہیں وہ, اور نہ ہدایت کے علاوہ کسی اور راستے پر وہ چلیں اور نہ ہی بات کرتے ہیں وہ اپنے خواہش سے، جو بھی بات کرتے ہیں وہ وہی ہوتی ہے جس کی طرف وہی جو آپ کی طرف وہی کی گئی، جب بھی بولیں گے جو بھی بولیں گے وہی والی بات بولیں گے، چاہے اپنی مرضی سے بولیں، چاہے دل میں آنے والے مضمون کو سنائیں، چاہے اشتہار سے بولیں اور چاہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو کلام نازل ہوتا ہے وہ سنائیں، جو بات کریں گے وہ وہی ہوگی، یہ جو وحی اللہ کے پاس سے ان کے پاس آتی ہے ان کو سکھاتے ہیں وہ جو کہ بہت ہی قوت والے ہیں، یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام لاتے ہیں، یہ بتانا چاہ رہے ہیں اللہ پاک، جبرائیل جو ہیں وہ شدید القوا ہیں، قوتوں کے اعتبار سے بہت مضبوط ہیں، ان کے بارے میں دوسری جگہ پر یہ فرمایا گیا ہے کہ وہ قوی بھی ہے اور مطاع بھی ہے اور امین بھی ہے، قوت والے ہیں کا مطلب یہ ہے کہ آسمان سے لے کے زمین تک کسی پروگرام کو لانے میں ان کو کوئی پریشانی نہیں ہوتی اور کوئی ان سے چھین نہیں سکتا، یا ان کے ہاتھ میں سے کوئی چیز لے کے کوئی دوسری چیز ان کو تھما نہیں سکتا، کہ وہ تو اللہ کی طرف سے ایک چیز لا رہے تھے لیکن ان کو کوئی چیز اور کسی اور نے ان کے ہاتھ میں سے وہ چیز لے لی اور کوئی دوسری چیز انہیں تھما دی یا پریشر ڈال کے مجبور کر دیا، قوت والے ہیں، مطاع ہے، سب ان کی اطاعت کرتے ہیں، ان کو کسی کی اطاعت کرنی نہیں پڑتی، جبرائیل جو ہیں وہ فرشتوں کے لیڈر ہیں، ہیڈ آف پورے فرشتوں کے گروپ کے لیڈر ہیں، وہ سمراج اکثر جن سے انتظامی تعلقات ہیں، جن سے انتظامی معاملات لگے ہوئے ہیں ان سب کے لیڈر ہی ہیں، یہ اس لیے میں نے کہا کہ کچھ فرشتوں کی قسمیں ایسی ہیں کہ جو جبرائیل سے اوپر ہوتے ہیں، جن کا جبرائیل کو بھی پتا نہیں ہوتا، ان کو صوفیوں کی اصطلاح میں محمیین کہتے ہیں، خود معراج کے موقع پر بعض ایسے فرشتوں سے حضرت جبرائیل علیہ السلام کی ملاقات ہوئی کہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ آپ کی برکت سے ان سے میری ملاقات ہو گئی اور میری زندگی میں پہلی مرتبہ ان سے ملتا ہوں، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت جبرائیل نے عرض کیا، مگر اب ایسے مجموعی حیثیت سے وہ مطاع ہے، مطیع کہتے ہیں بات ماننے والے کو، مطاع کہتے ہیں جس کی مانی جاتی ہے اس کو لیڈر کو، اور پھر امانت دار ہے کہ خود سے اپنی بدنیتی سے کوئی گڑبڑ کرنے والے نہیں، اس لیے یہاں پر بھی یہ فرمایا کہ بہت ہی قوتوں والے ہیں، مضبوط ہیں، وہ بالکل آمنے سامنے ہو گئے، ہستوا ہستوا کے بہت سے معنی ہیں، یہاں پہ میں یہ معنی کر رہا ہوں، وہ بالافق الاعلی، اور وہ یعنی جبرائیل افق اعلی میں تھے، افق اعلی کہتے ہیں، افق کہتے ہیں آسمان کے اوپر کے کنارے کو، اس میں اعلی یعنی آسمان سے بھی اوپر جو اعلیٰ ہو سکتا ہے، کہاں ہوا یا قصہ آگے کی آیتوں میں آ رہا ہے مضمون، وہاں پر وہ مستوی ہوئے، پھر قریب ہوتے چلے گئے، پھر مدنا، پھر قریب ہوتے چلے گئے اور اترتے گئے، فتح اللہ افق اعلیٰ میں نمودار ہوئے اور پھر وہاں سے قریب ہوتے ہوئے چلے گئے، فکان قعبہ قوسین و ادنا، اتنے قریب ہو گئے کہ دونوں کمانوں کے نوکوں کے برابر بن گئے، دو کمانوں کے نوکیں آپس میں جیسے مل جاتی ہیں ویسے مل گئے، ان آیتوں کا زیادہ مزاج عام مفسرین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اور حضرت جبرائیل کو بتا رہے ہیں، کیونکہ قعبہ قوسین و ادنا کا ترجمہ عام طور پر حضرت جبرائیل سے جوڑا جاتا ہے، بعض مفسرین جو ہیں اللہ تعالیٰ کے قرب و نزدیکی کے معنی میں یہ آیت لیتے ہیں، لیکن اوپر سے جو مضمون آ رہا ہے وہ جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ آ رہا ہے، اکثر مفسرین یہ کہتے ہیں، بعض مفسرین فتوا کے بعد سے لے کر فکانہ قعبہ قوسین و ادنا تک کا مضمون اللہ تعالیٰ پر منتقل کرتے ہیں، اس لیے حق تعالیٰ شانوں کی قربت کا مضمون وہ نکالتے ہیں اس میں سے، تو جو اکثر مفسرین نے لکھا ہے اس کے اعتبار سے میں نے یہ ترجمہ کیا ہے، تو وہ افق اعلیٰ میں نمودار ہوئے اور پھر اس کے بعد میں وہ اترتے چلے گئے پھر وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہو گئے. اس طرح قریب ہو گئے جیسے دو کمانوں دو تیروں کے کمان دو کمانے آپس میں ایک دوسرے کے قریب ہو جائیں, دونوں کو ملا کے آپ رکھ دیں گے, بریکٹ آپ بنا دیں گے تو دو بریکٹیں دو کمانے ہیں. کہیں کوئی بات آپ لکھتے ہیں تو بریکٹ بناتے ہیں نا, ایک بریکٹ ایک کمان ہے دوسرا بریکٹ دوسرا کمان ہے. تو یہ اس طرح قریب ہوتے چلے گئے کہ یہ اتنے قریب ہو گئے اور یا اس سے بھی زیادہ قریب ہو گئے. بس اس موقع پر وحی کی اپنے بندے کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے, وہ جو وحی کی, کیا وحی کی یہ بیان نہیں فرمایا, جو وحی کرنا تھا وہ کی. ایک اوہا الہ عبدہ ما اوہا کا مضمون کیونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہے, اللہ نے وحی فرمائی ہے, زیادہ اوپر کی آیتیں بھی اللہ تعالیٰ سے متعلق ہیں, یہ اوپر سے لکھ کر جانے دوسرے جو اوپر کی آیتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ متعلق کرتے ہیں. آیتوں میں احتمال دونوں مضامین کا بھی ہے. ماں کا غزل فعاد مارا, جو کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ہے دل نے اس کی تکذیب نہیں کی. جو آپ دیکھ رہے تھے دل اس کو مان رہا تھا, ہوش حواس آپ کے بالکل ٹھکانے پر تھے. جس جو واقعہ آپ کے ساتھ میں پیش آیا اس میں آدمی کا سلامتی ہوش میں رہنا بہت مشکل بات ہے. ابھی اللہ تبارک ہمارے کو بالکل غائب نہیں ہوا, ان کا اٹینشن ان کی توجہ کوئی ڈسٹرب نہیں ہوئے. ماں کا جبل فعاد مارا, جو کچھ انہوں نے دیکھا ان کے دل نے اس کو جھٹلایا نہیں. افت مارو نہ ہوا لا ما یرا, کیا تم لوگ شک کرتے ہو ان سے ان باتوں میں جنہوں نے جو انہوں نے دیکھی ہیں, جن باتوں کو انہوں نے دیکھا ہے جب وہ ان باتوں کو بتا رہے تمہیں تو تم اس پر یقین کرو, تمہیں شک کرنے کی بات نہیں ہے اس میں. افت مارو نہ ہوا لا ما یرا, کیا تم شک کرتے ہو ان پر ان چیزوں میں جس کو انہوں نے دیکھا ہے. وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى, اور البتہ تحقیق دیکھا ہے انہوں نے ان کو ایک دوسری مرتبہ بھی, یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل کو ایک دوسری مرتبہ بھی دیکھا ہے. وہ کہاں دیکھا ہے؟ عند سدرۃ المنتہا, سدرۃ المنتہا کے پاس. تو سدرۃ المنتہا کے پاس دیکھا ہے کا مطلب یہ کہ جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام اپنے اصلی حالت میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے وہاں ملے ہیں. یہاں دیکھنے سے مراد ہے اپنی حالت میں دیکھنا, کیونکہ جبرائیل علیہ السلام کو دیکھنا اور ان سے ملنا تو بہت ہوتا رہا ہے آپ کا, 24,000 مرتبہ سے زیادہ ہوا ہے, ہزاروں مرتبہ. مگر یہ بھی دیکھنا ہے جبرائیل علیہ السلام کا بیان کیا جا رہا ہے وہ ان کو ان کی اپنے حالت میں دیکھنا, کیونکہ جبرائیل کو ان کی اپنے حالت میں دیکھنا بھی ایک کام ہے. پہلی مرتبہ جب حضور دیکھے تھے تو بے ہوش ہو گئے تھے, اس لیے کہ حدیث میں آتا ہے کہ جب لوگ اپنی اصلی حالت میں ہوں تو آسمان سے اوپر ان کا سر جاتا ہے اور زمین سے نیچے ان کے پیر جاتے ہیں اور 600 ان کے پر ہیں. وہ اتنے بڑے ہیں کہ دو پر جب وہ کھولتے ہیں تو آسمان اور زمین کے درمیان کا حصہ دونوں طرفوں میں بڑھ جاتا ہے. کل چیزیں مشرق میں وہ کھڑے ہو گئے مشرق کی طرف اور انہوں نے اپنے دونوں پیر پھیلا دیے تو شمال اور جنوب دونوں حصے بھر جاتے ہیں ان کے دونوں پروں سے. ابھی 598 پروں کے جیسے کہ ویسے رہتے ہیں. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے خواہش کی تھی کہ میں آپ کو اصلی حالت میں دیکھنا چاہتا ہوں. ایک مرتبہ جب وہی آنا شروع ہوئی تھی شروع میں تو جبرائیل نے کہا کہ مجھے کچھ ایسا بنایا گیا ہے کہ آپ دیکھ نہیں سکیں گے, میں تو نہ میں دیکھوں گا, تم اپنی اصلی حالت میں دکھاؤ مجھے اپنے آپ. تو فرمایا کہ اگر اپنا چہرہ ادھر کر لے جب تک میں اصلی حالت میں ادھر ہو جاتا ہوں, آپ کے سامنے ہو جاؤں گا تو اور زیادہ آپ پر پریشر ہوں گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا چہرہ پیچھے کیا, جبرائیل نے فرمایا ٹھیک ہے آپ اپنا چہرہ ادھر کر لیجیے, کیونکہ وہ تو سمجھنے کی بات ہوتی ہے, کوئی لمبا کام تھوڑی کرنا تھا. جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو بےوش ہو گئے, اس لیے کہ میں کوئی تھا ہی سوئی جبرائیل کے سامنے آسمان تک. تو اس کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اندازہ بھی ہو گیا, پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ نے آہستہ آہستہ وہ قوت بھی پیدا فرما دی جو ہوا کرتی. اب یہ تو آخرت میں جانا تھا, معراج میں گئے تھے تو وہاں کی قوت ہی الگ تھی. اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ البتہ تحقیق دیکھا ہے ان کو دوسری مرتبہ, عند سدرۃ المنتہا, سدرۃ المنتہا کے پاس, عندہا جنت المأوی, جہاں پر کہ جنت المأوی ہے. جنت کی قسمیں ہیں بہت سی, جنت الماوا جو ہے وہ سدرۃ المنتہا کے پاس ہے. اللہ تعالیٰ فرمانے پھر یکش سدرۃ ما یغشا, جس وقت میں یہ ڈھانک لیا تھا سدرا کو, سدرا بیری کا درخت ہے, ایک سدرۃ المنتہا کائنات کے بالکل آخر میں بیر کا درخت ہے, وہ اتنا بڑا ہے کہ جس کی کوئی حد نہیں ہے, زمین کو نہیں ہے اس کے سامنے. اس کو ڈھانک لیا, سدرا کو جو ڈھانک لیا تھا اس چیز نے, جس چیز نے کے ڈھانکا تھا, جیسے افواہ الانبیاء ما وحانے کیا رہی تھی اس کا بیان نہیں کیا, کیونکہ اس میں اتنی عظمت ہے, اس میں بڑائی ہے کہ ابھی اس وقت بیان بتایا نہیں جا سکتا تم کو کہ کیا کیا باتیں ہوئی تھیں. ایسے یہاں پر یہ ہے کہ جس وقت آپ تشریف لے گئے تھے سدرۃ المنتہا کے پاس, تو سدرا کو ڈھانک لیا تھا اس چیز نے, جس چیز نے اسے ڈھانکا تھا. یہ کیا ڈھانکا تھا, کیسے ڈھانکا تھا, یہ ہم آپ کو کیسے بتائیں, کیا اس وقت بتانے کا موقع نہیں ہو, میں بتایا نہیں جا سکتا. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بتایا نہیں جا سکتا, وہ کیفیت تھی. مفسرین نے اس کی تفصیل میں یہ بات فرمائی ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار کے لیے, آپ کی زیارت کے لیے سارے فرشتوں کو اجازت دے دی گئی تھی کہ سدرا پہ آگے لگ جائیں. یہ قصہ ہوا تھا, تو وہ سدرا کو سارا نور ہی نور ڈھانک لیا تھا. بعد ایسے مجھے لگ رہا تھا جیسے نور کے تنکے ہیں, ایسا لگ رہا تھا جیسے ٹڈیاں بھری ہوئی ہیں, ایسا لگ رہا تھا کہ بس ایک ایسی روشنی تھی پورے سدرا پر گھری ہوئی جو بیان نہیں کی جا سکتی. ایک جگہ پر آپ نے یہ فرمایا ہے, تو اس وجہ سے وہ ناقابل بیان منظر تھا. وہ فرشتے کو دس بیس تو نہیں ہے نا, ہزار دس ہزار تو نہیں ہے, لاکھ دس لاکھ تو نہیں ہے, کروڑ دس کروڑ تو نہیں ہے, بلینوں میں ہیں. اور وہ جمع ہوئے سدرا کے سارے تو کیا کیفیت رہے ہوں گی. تو اس کو اللہ تعالیٰ ہمارے ہی اکثر سدرا کا مایوشا, جس وقت میں یہ ڈھانک لیا تھا سدرا کو اس چیز نے جس نے ڈھانک لیا تھا, ماں جا رہا بسر ہوا ماں پوا, نہ تو آپ کی آنکھ اور آپ کی بینائی نے کچھ غلط دیکھا, اور جو نہیں دیکھنا تھا وہ دیکھا, لیکن جو دیکھنا تھا وہی دیکھا. کیونکہ زاوا اور توا کے دو معنی ہے, زاوا کے اصل کی معنی ہے جو چیز دیکھنا چاہے تھے وہ نہیں دیکھی, کوئی اور چیز دیکھ لی, اور توا کے معنی ہے کہ اس نے سرکشی کر دی, یعنی وہ دیکھنا کچھ تھا دیکھ گئی کچھ, سمجھنا کچھ تھا سمجھ گئی کچھ. تو فرمانا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ نے اس موقع پر نہ تو کسی قسم کی غلطی کی ہے, نہ حد سے تجاوز کیا ہے, جو دیکھنا تھا جو دکھایا جا رہا تھا وہی دیکھا. اتنا آپ مستقل مزاج تھے, اتنے ہمت والے تھے, اتنے قوت والے تھے, اور اتنا کانسنٹریشن آپ کو تھا کہ اللہ پاک جو چیز دکھانا چاہ رہے تھے وہی دیکھا, جتنا دکھانا چاہ رہے تھے اتنا دیکھا. اس کو فرمایا ماں جا گئی بسر ہوا ماں پوا, لقد رہا من آیات رب الکبرى, البتہ تحقیق آپ نے دیکھا ہے اپنے رب کی بہت بڑی بڑی نشانی, وہی نے دیکھا ہے, اللہ نے دکھایا ہے. تو یہ ہے کہ وہ چیز ان مخلوقات کے لیے یہاں رہتی ہے, بہت محدود پیمانے پر رہتی ہے, اس کی فہم ہوتی, اس کا انداز ہوتا ہے, اس کو بتایا بھی نہیں جا سکتا کہ کن بڑی بڑی نشانیوں اور قدرتوں کو اللہ پاک دکھایا گیا. وہ اتنا فرمایا گیا کہ لقد رآ من آیات ربہ الکبرى, البتہ تحقیق آپ نے دیکھا ہے اپنے رب کی بڑی بڑی آیتوں کو. یہ سورہ نجم کی ان آیتوں کا یہ ترجمہ ہے, اور بنی اسرائیل کی آیت کا وہ مفہوم تھا. معراج کا جو واقعہ ہے وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ معجزات میں سے, جیسے میں نے جمعہ میں بھی عرض کیا تھا, ایسا عجیب و غریب معجزہ ہے کہ کسی اور نبی کے ساتھ معجزات کی یہ نوعیت نہیں پائی گئی, معراج کسی اور نبی کے ساتھ نہیں ہوئی. اور یہ واقعہ اپنے حقیقت کے اعتبار سے بھی عجیب ہے, جس کا اعتقاد ضروری ہے, جس کا انکار کفر ہے. اگر کوئی معراج کے نہ مانے تو وہ کافر ہو جاتا ہے, کیونکہ مکہ سری ہے, قرآن پاک میں صاف موجود ہے, جیسے قرآن پاک میں صاف موجود ہو اس کا اگر کوئی انکار کرے گا تو کافر ہو جاتا ہے. تو کوئی اجتہادی چیز, کوئی غنی چیز نہیں ہے کہ میری سمجھ میں نہیں آ رہا اس لیے میں نہیں مانتا, اگر کوئی اس طرح کہے گا تو کافر ہو جائے گا, مسلم ہو جائے گا. یہ قرآن کے کچھ حصے پر ایمان لانا, کچھ حصے پر ایمان نہیں لانا, اس کی اسلام اجازت نہیں دیتا. ایمان پورا معتبر ہوتا ہے, پورا ایمان لانا پڑتا ہے. اس لیے یہ عقیدوں میں سے ہے یہ بات کہ معراج حق ہے, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معراج ہوئی ہے, اور معراج آپ کے جسم مبارک کے ساتھ میں ہوئی ہے, اور یہ معراج قرآن پاک میں صراحتاً مذکور ہے اور اس پر ایمان لانا ضروری ہے. یہ تو عقیدے کی چیز ہے کہ اللہ پاک نے آپ کے ساتھ ایک خاص معاملہ فرمایا, لیکن یہ واقعہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیان فرمایا تفصیل سے جو ہوا کیا تھا کیسے ہوا تھا, یہ بہت سے لوگوں کو اس کی تفصیلات نہیں معلوم, اور اس کی تفصیل ہے بھی ایسی کہ دیکھتے ہیں ذہن میں بٹھا کے اس کو سنانا اتنا آسان نہیں ہوتا. تو میں حضرت تعمیر رحمۃ اللہ کی کتاب سے خلاصے کے طور پر آپ کے سامنے اس کی تفصیل عرض کرتا ہوں کہ میرا یہ ہوا کیا تھا, جس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ کتنا عظیم الشان واقعہ ہے اور کیسا ایمان والوں کے لیے اس میں عبرت کا سبق ہے. اس مناسبت سے کہ رجب کی 27ویں شب کو یعنی آج کی رات یہ واقعہ پیش آیا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. محققین کی تحقیق یہ ہے کہ اس رات میں بڑی فضیلت ہے, جس میں اللہ تعالیٰ کی کوئی خاص نعمت حاصل ہوتی ہے اس نعمت کو بڑی اس نعمت کے ٹائم کو وقت کو فضیلت ہو جاتی ہے. جیسے محرم کو فضیلت ہے کیونکہ اس میں خاص خاص نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی گئی ہیں. 15 شعبان کو فضیلت ہے کہ اس میں خاص خاص نعمتیں اللہ پاک کی طرف سے بندے کو دی جاتی ہیں. شب قدر کی فضیلت ہے کہ اس میں خاص خاص فضیلتیں نعمتیں اللہ پاک بندوں کو عطا فرماتے ہیں, قرآن پاک دیا گیا یہ ہوا وہ ہوا. ایسے جس رات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معراج ہوئے, جو کہ ایک تنہا واقعہ ہے پوری کائنات میں, جب سے آسمان و زمین بنے ہیں, جب سے انسان بنے ہیں, جب سے انبیاء آنا شروع ہوئے ہیں قیامت تک کے واسطے, یہ ایک منفرد واقعہ ہے اپنے واقعے کی ماہیت کے اعتبار سے. اتنی بڑی نعمت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے عطا فرمائی, تو وہ وقت اور وہ رات یقیناً فضیلت والی ہے. تمام علماء اس پر متفق ہیں کہ اس رات کو فضیلت حاصل ہے, وہ یہ مبارک راتوں میں سے ہے, فضیلت والی راتوں میں سے ہے. اور فضیلت والے وقت میں عبادت کرنا وہ ثواب کے اعتبار سے درجے کے اعتبار سے افضل ہوتا ہے دوسرے اوقات کے مقابلے میں, اس میں بھی کوئی شک نہیں. اس لیے آج کی رات میں عبادت کرنا اہم ہے, فضیلت رکھتا ہے, اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے علماء کے پاس. پھر تیسری بات صرف اتنے ذہن میں رکھنا کی ہے کہ اس رات میں عبادت کی کوئی نوعیت مقرر نہیں ہے اسلام میں. کوئی خاص رکعتیں, کوئی خاص نماز, کوئی خاص طریقہ, کوئی خاص عمل, ایسا مقرر نہیں ہے. بس یہاں آ کے تھوڑا سا کچھ لوگوں کو غلط فہمی ہو جاتی ہے کہ ان راتوں میں اپنی طرف سے کچھ فضائل بھی مقرر کر لیتے ہیں, اتنے رکعتیں پڑھو, پہلی رکعت میں یہ پڑھو, دوسری رکعت میں وہ پڑھو, ایسے جاگو ویسے جاگو, یہ ثابت نہیں ہے. علماء فرماتے ہیں کہ فضیلت ہے اس رات کو, آپ اگر جاگنا چاہتے ہیں تو جاگ لیں, عبادت کریں, یقیناً وقت کے اعتبار سے اہمیت ہے کہ بڑی محنت ہوئی. اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت جس کو حضرت شاہ عبداللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل فرمائی ہے, وہ یہ ہے کہ اس کے دوسرے دن اگر کوئی روزہ رکھنا چاہے تو اس کی اجازت ہے. جیسے شب برات میں نا رات میں جاگنا اور دوسرے دن روزہ رکھنا, ایسی اس میں بھی ہے کہ اگر کوئی رکھنا چاہے تو اجازت ہے. مگر علماء نے فرمایا کہ وہ روایت بھی ضعیف ہے, اور فضائل اعمال میں ضعیف روایات پر عمل کیا جا سکتا ہے. اس لیے اسی ذہن کے ساتھ میں کہ اگر کی روایت ہے ضعیف ہے, کوئی آدمی فضیلت پر عمل کرنے کے لیے دن میں روزہ رکھنا چاہے کل کے دن, تو اس کی اجازت ہے. اس زمانے میں دوسرے دن روزہ رکھنا ضروری سمجھا جاتا تھا. تو ایک اور بات بھی بڑی عجیب ہے, وہ یہ کہ زمانے جاہلیت میں بھی روزہ رکھا جاتا تھا رجب میں. اب اس کا کیا کانسیپٹ تھا رجب ہی اس کو لوگ کہتے تھے. وجہ اس کی ہے کہ رجب جو ہے یہ محترم مہینہ شمار ہوتا ہے, رات الحرم میں سے ہے نا, چار محترم مہینوں میں سے ایک رجب ہے, پھر شعبان رمضان بیچ میں چھوڑ کے شوال ذکا کے رہی ہے, یہ چار مہینے محترم ہیں, ایک رجب اور تین وہ جس میں لڑائی منع ہے. اسلام میں خاص محترم ہے مہینہ یہ. تو کوئی خاص عبادت پچھلے ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے اسماعیل علیہ السلام السلام کے دین سے ان کے درمیان میں رائج تھی, جس کو رجبیہ کہتے تھے. وہ لوگ قربانی دیا کرتے تھے وہ اس میں, اور روزہ رکھا کرتے تھے. جو روزہ رکھنے کا قربانی دینے کا طریقہ اس زمانے میں معمول میں تھا, کیونکہ اسلام کی قربانی اسلام کا روزہ تو ایک مخصوص طریقے پر ہوا. اس سے پہلے بھی قربانی اور روزے کے معاملات تھے, لیکن ڈفرینٹ طریقے پر تھے. جیسے دوسرے لوگ روزہ رکھتے ہیں, خالی فروٹ کھاتے ہیں, کھانا نہیں کھاتے, بعد روزہ رکھتے ہیں, پتا ہوا آگ سے نہیں کھاتے, کچا کھاتے, وغیرہ وغیرہ, بتانے کس طرح کا رکھتے تھے. ہم اسلام میں آنے کے بعد میں اس کی تربیت کے بارے میں فرما دیں رجبیہ کوئی چیز نہیں ہے. بعد میں پھر لوگوں نے یہ کر دیا تھا کہ رجبیہ جو زمانے جاہلیت کی تھی اس کو معراج کے حصے کے ساتھ میں جوڑ کے رجب کا مہینہ رجب میں روزہ رکھنے لگے تھے. تو تو پھر اس کو علماء نے منع کیا کہ بھائی ایسی بات نہیں ہے کہ اس کو اس کے ساتھ میں جوڑا جائے. پھر ایک تیسرا طبقہ بیچ میں آیا, کہنے لگے اگر روزہ رکھنا نہیں ہے تو کم از کم کنڈے تو کرنا ہے. تو یہ رجب کے کنڈوں کا سلسلہ چلا وہاں سے. رجب کے کنڈوں کا مطلب ہے بیوی فاطمہ کے نام سے فاتحہ دلانے کا, مطلب اہل بیت کے نام سے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کے نام سے جو فاتحہ دلا دی جائے. ایسا یہ ہے کہ جب تک کوئی خاص شیپ شکل میں کوئی چیز نہیں دی جائے تو قوم کو پسند نہیں آتی, وہ اور سمجھ میں نہیں آتی, پنکتی نہیں. پھر راج عام کی حیثیت سے تو اس کا ایک طریقہ مقرر ہوا کہ وہ جو مٹی کے بنے ہوئے برتن ہوتے ہیں وہ نئے ہونا چاہیے, اور پھر یہ کہ میرے فاتحہ میں اسپیشل کوئی چیز ہونا چاہیے تو کھیر بننی چاہیے. کہ ان کو جاہلوں نے سمجھا کہ اب کھلے میں کیا چیز آ سکتی ہے, بہتر تو کھیر آ سکتی ہے, وہ چکر تھا. اور اگلا والا پھر اس کو جب بنایا فاتحہ دلائی جائے تو پھر پاک صاف ستھرے ہوں, پھر زمین لیتی ہوئی ہو, جہاں رجب کے کنڈے ہوتے ہیں زمین پوری لال کی جاتی ہے. میں گیا ہوں ایسے گھروں میں جہاں پر رجب کے کنڈے ہوئے, ہمارے گھر میں تو نہیں ہوا کبھی, لیکن ایسے گھروں میں جانا ہوا ہے جہاں پر رجب کے کنڈے تھے. میں پہنچا تو دیکھا کہ رجب کے کنڈے ہیں, آج تو زمین ومین لپی ہوئی ہے لال مٹی سے, اور جانا والا نئے نئے کنڈے رکھے ہوئے ہیں, اس میں کھیر بنا کے کھیری بنا کے رکھی ہوئی ہے. امام صاحب آنے والے ہیں فاتحہ دینے کے واسطے, ایک سلسلہ ان لوگوں کے پاس ہے کھیر پوجا کھانے کا رجب میں. تو یہ کھانے پینے کو پھر مذہبی اعتبار سے داخل کرنے کی جو درمیان میں حکمتیں چلی تھیں جاہلوں کی طرف سے, جب علم دین میں کمی آ گئی تو اس کی طرف سے, تو ایسا مکس ہو گیا زمانے جاہلیت کی رجب ہی آ گئی. پھر یہ رجب کا روزہ معراج کے ساتھ نظر کے آ گیا, پھر اس کے ساتھ میں رجب کے فاتحہ اور کنڈیا ہو گیا, اسی سے رجب کا معاملہ مکس ہو گیا. علماء کرام نے اس لیے ان سب چیزوں کو اوائڈ کر دیا, پھر یہ سب چیزوں کو چھوڑو. اصلی سالم دین محفوظ رہنے کے لیے, مکس اپ نہیں ہونے کے لیے, دین کا شیپ چینج نہیں ہونے کے لیے تمام اعمال کو انہوں نے ختم کرا دیا. امت سے کہ بھائی یہ سب چیزیں چھوڑو, کچھ نہیں ہے, کچھ نہ کرو. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آج کی رات میں کوئی فضیلت نہیں ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ آج کوئی اہم بات نہیں پیش آئی ہے. علماء فرماتے ہیں کہ آج کی رات میں بڑی فضیلت ہے, بہت فضیلت والی رات ہے 27 رجب, اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ اس رات میں عبادت کرنے کی بھی اہمیت ہے اپنی جگہ پر. اس وجہ سے نہیں کہ آج کی رات میں عبادت کرنے کی کوئی فضیلت بیان فرمائی گئی ہو, اس وجہ سے کہ ہر فضیلت والے وقت میں عبادت کی اہمیت ہوتی ہے, اور وہ کہ آج کی رات میں عبادت کی بھی فضیلت بعض غریب روایتوں میں آئی ہے. جو جتنی روایتیں اس سلسلے کی ہیں اس میں سے سب غریب ہوں گے, اور کیونکہ اعمال کی لین کی ہے, فضائل اعمال کی لین کی ہے, تو علماء نے جیسے اب شاہد شاہ عبداللہ محدود سے دہلوی ہے, انہوں نے اس کو قبول فرمایا ہے. حویشہ عبداللہ محدود سے دہلوی وہ بزرگ ہیں کہ پورے ہندوستان پاکستان میں علم حدیث ان سے آیا تو ہے, جس کا شریف جو مشہور کتاب ہے حدیث کی, اس کے شارح جو ہیں اشراف اللمات کتاب ان کی شرح کا نام ہے, وہ عبداللہ محدود سے دہلوی ہی کی ہے. اسی لیے حدیث میں جو کتابیں ہم پڑھاتے ہیں وہ عبداللہ محدود سے دہلوی کا مقدمہ پڑھاتے ہیں. یعنی ہمارے علماء کے درمیان بہت ہی معتبر مسلم اور علم حدیث کے ماہر بزرگ گزرے ہیں, محدث گزرے ہیں بہت بڑے, انہوں نے ان حدیثوں کو فضیلت کی حیثیت سے قبول فرمایا ہے. فرمایا کہ ضعیف ہونے کے باوجود عمل کی حیثیت سے قبول کیا جائے گا, ان کو لیا جا سکتا ہے ان روایتوں کو. تو ہمارے آپ کے علم صفائی کے لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ آج کی رات فضیلت والی ہے اور آج کی رات کی عبادت کی اہمیت بھی ہے, لیکن مخصوص کوئی طریقہ عبادت کا اسلام میں آج کی رات سے متعلق نہیں ہے. دوسرا پہلو اس میں یہ ہے کہ آج کی رات جو واقعہ خاص پیش آیا ہے, اس واقعے کو امت مسلمہ کو جاننا چاہیے. علماء فرماتے ہیں کہ آج ہی کی رات میں سنانے کا اہتمام نہ ہو, موقع ہو گیا تو سنا دیا, نہیں تو کسی اور دنوں میں سنا دیا, رات جس دن کو مخصوص کرنا نہیں چاہیے. اتفاق کی بات یہ ہے کہ آج ہمارے پاس جمعہ میں بھی وہی مضمون چلا تھا, اتفاق بھی شریف بڑھا دیا گئی, درس قرآن تو ہوتا ہی ہے, تو بجائے دوسری عادتوں کا انتخاب کرنے کے میں نے ان عادتوں کا انتخاب کر لیا تاکہ توافق ہو جائے, خاص اس کا اہتمام سمجھ میں آئے, بلکہ اور مقصد بھی حاصل ہو جائے. ہو کیا رہا ہے, ہو یہ رہا ہے کہ جو مخصوص اور خاص علوم ہیں ہمارے اسپیسیفک, وہ علوم کو سننے سنانے کا رواج لے رہا دوسرے موقع پر. اب جب تک ملاد نہیں کرتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کی تفصیلات نہیں سنائی جاتی. علماء یہ فرماتے ہیں کہ حضور کی ولادت باسعادت کی تفصیلات امت کو بار بار سنائی جائیں, مگر میلاد کے اہتمام کے ساتھ نہ سنائے جائیں. اب ہماری کمزوری یہ ہے کہ میلاد کا اہتمام ہوا تو سناتے, نہیں ہوا تو نہیں سناتے. اب میلاد کا اہتمام کرنے میں گڑبڑ ہوگی, بلکہ علماء میلاد کے اہتمام کو منع کرتے تو حضور کی ولادت کی تفصیلات امت ناواقف ہو جا رہی ہے. تو ہماری طرف سے صرف دوتیاں ہو رہی ہیں, گڑبڑ یہاں سے ہو رہی ہے. اصل میں ایسی شہر برات کا مسئلہ ہے, ایسی شہر قدر کا مسئلہ ہے, ایسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مسئلہ ہے, ایسے اور دوسرے واقعات ہیں. تو اس لیے ایسے موقع پر یہ بات ہے کہ یہ جو خاص خاص مضامین ہیں ان کو امت مسلمہ کو واقف ہونا اور جاننا ضروری ہے بہت. تو معراج کے سلسلے میں آج آپ سنیں گے کہ کس قدر تفصیل اس میں ہے اور کیسی کیسی باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر ارشاد فرمائی ہیں. مجھے نہیں لگتا کہ میں عشاء کی نماز تک اس کو سنا سکوں گا جبکہ 10:40 کو ہے اپنے پاس, مگر میں کوشش کروں گا سنانے کی آپ کو. ہاں آج فرصت ہے جاننے کی طرح, میں اسی لیے عشاء کے بعد نہیں رکھا کہ عشاء دیر میں ہو رہی ہے اور پھر محسوس کے نہ ہو کہ الگ ہم نے وہ کیا ہے درس قرآن کے ساتھ میں اس کو جوڑ لیا ہے, لیکن اگر عشاء تک نہیں ہو سکا تو عشاء کے بعد تھوڑی دیر بیٹھ کے سن لیں گے. تو میرا تو ایک مرتبہ واقعہ تفصیل سے تو سنو تو ہوا کیا تھا, میرا ہوئی تھی وہ سے لوگ سنے گے, لیکن ہوا کیا کیا تھا یہ بہت سی باتیں نہیں معلوم ہوتی. تو میں آپ پورا سناتا ہوں آپ لوگوں کو تاکہ اندازہ ہو جائے کہ میرا یہ ہوا کیا تھا. سن 5 ہجری میں ہوا ہے یہ نبوت کے بعد ہجرت کرنے سے پہلے. بعض لوگ ہجرت کی تفصیلات اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت سے شمار کرتے ہیں نا اس اعتبار سے. اس واقعے کے راوی جو ہیں حضرت عمر ہیں, حضرت علی ہیں, عبداللہ ابن مسعود ہیں, حضرت ابن عباس ہیں, حضرت ابن عمر ہیں, حضرت ابن عمر ہیں. عبداللہ ابن عمر الگ ہیں, عبداللہ ابن عمر الگ ہیں. تو ابن عمر کہتے ہیں ان کو, ان کو عمر کہتے ہیں. ابئی ابن کہاب ہیں, ابو بریرہ ہیں, حضرت انس ہیں, حضرت جابر ہیں, حضرت بریدہ ہیں, حضرت سمرہ ابن جندب ہیں, حضرت حذیفہ ابن یمان ہیں, حضرت شداد ابن اوس ہیں, حضرت سہیب ہیں, حضرت مالک ابن صاصہ ہیں, حضرت ابو امامہ ہیں, حضرت ابو ایوب انصاری, حضرت ابو حبا, حضرت ابو ذر, حضرت ابو سعید خدری, حضرت ابو سفیان ابن حرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور عورتوں میں سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو بکر کی بیٹی, حضرت ام ہانی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بہن, چچیری بہن کی اور فیملی کے اعتبار سے فیملی کی بہن تھی, کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ علی کے گھر میں رہتے تھے. حضرت ابو طالب کے, ابو طالب کے گھر میں ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش ہونا دادا کے انتقال کے بعد میں, تو ام ہانی جو ہے ابو طالب کی بیٹی ہیں سن. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہی ہوتی ہے اسلم دیکھا جائے, جیسے رشتے کے اعتبار سے بولنے کے اعتبار سے. حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بھی بہت سی عورتیں جو ہیں اس کے اس واقعے کے بارے میں قرآن پاک میں بھی ہے. یہ جو تفصیلات ہیں وہ یہ صحابہ سے منقول ہیں. صحابہ میں جو ہے تقریباً 22 صحابہ کے نام ہیں اور خواتین میں جو ہے ملا کر تقریباً 26 ہو گئے. تو 26 ایک صحابی بھی کوئی بات بولے ہوگی صلی اللہ علیہ وسلم سے تو پوری بات مسلم ہوتی ہو. تو 26 صحابہ اور صحابیات سے یہ واقعہ یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنتے رہے, وہ انہوں نے بیان فرمایا ہے. فرماتے ہیں کہ میں حتیم میں لیٹا ہوا تھا, یہ بخاری میں ہے, اور ایک روایت میں ہے کہ میں ابو شعبہ ابن طالب میں تھا, واقعی میں یہ ہے. اور ایک روایت میں ہے کہ آپ نے فرمایا کہ میں ام ہانی کے گھر تھا, تبرانی میں یہ ہے. اور ایک روایت میں ہے کہ آپ اپنے گھر میں تھے اور چھت کھولی گئی, رواح البخاری. بخاری شریف میں یہ ہے کہ آپ نے فرمایا کہ میں اپنے گھر میں تھا اور چھت کھولی گئی, دروازے میں سے کوئی نہیں آیا بلکہ چھت پر ہٹا کے آئے. روایت ایسی ہوتی ہے نا تو اس کا مطلب کیسے نکلتا ہے. دیکھو ام ہانی کا گھر جو کہ شعبہ ابھی طالب میں تھا اور آپ سکونت آپ کا ام ہانی کے گھر میں تھی, سمجھ آ رہا ہوں, وہاں آئے لوگ اور آ کے آپ کو نکال کے لے سب کھول کے داخل ہوئے اور وہاں سے آپ کو حکیم میں لے گئے. پانچ روایتیں ایسے آتی ہیں مضمون میں, اسی لیے حدیث کا مفہوم جو ہے نا خاص ہوا کرتا ہے, جو لوگ عام طور پر اس کو نہیں پکڑ سکتے بات کو. ایک بات ہے کہ میں حتیم میں تھا, یہ قصہ ہوا ہے کہ میں مہانی کے گھر میں تھا, اس سے جواب بیان کرے گا میں شعبہ کے تارے میں جب کا یہ قصہ ہوا تھا. کسی سے آپ نے بیان فرمایا تو اس میں یہ تھا کہ میں اپنے گھر میں تھا تو یہ قصہ ہوا, میں اپنے گھر میں تھا, شعبہ کے تارے میں تھا, مہانی کے پاس تھا, حتیم میں تھا. تو آپ اپنے گھر سے اڑایا شعبہ کے تعلیم میں جو مہانی کا گھر تھا جس میں آپ رہائش اختیار فرمائے ہوئے تھے, وہاں کچھ لوگ آئے, انہوں نے چھت کھولا اور وہاں آیا, وہاں سے پھر آپ کو حتیم میں لے گئے. وہاں حتیم میں لے گیا کہ آپ کا آپریشن کیا. آگے آ رہی ہے, آپریشن ہونا سب سے پہلے آپ کا سرجری ہوئی, پھر آپ کو لے جایا گیا. اور ہنوز نو کا اثر باقی تھا تھوڑا سا کہ حتیم میں پہنچ کر بھی لیٹ گئے, ابھی نیند کا اثر تھا تھوڑا سا, پھر وہاں آتی میں پہنچ کر تھوڑی دیر آپ لیٹ گئے, اور چونکہ سرجری کا واقعہ بھی ہوا تو کچھ الگ نہیں ہے کہ آپ کو وہاں لٹا دیا گیا. بےہوش کرنے کے بعد ایسا کرتے نہیں ویسا, اب وہاں مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہوش میں تھے, بے ہوش نہیں ہوئے تھے, لیکن آپ کا سرجری کا اثر آپ نے محسوس صرف اتنا کیا کہ آپ نے دیکھا اور آپ کے جسم مبارک پر نشان تھا, آخر تک سرجری کا نشان آپ کے سینے میں تھا, باری جو ہے بالوں کی لکیر ایسے جیسے سینے کے بعد میں چیز ہو جاتی ہے ہوتی تھی, اور اس کے اوپر بال آئے ہوئے تھے شروع سے لے کے آخر تک آپ کے سینے مبارک پر, یہ آپ کے اولیاء مبارک میں لکھا ہوا ہے. سب کھولنے میں حکمت یہ تھی کہ آپ کو پہلے ہی سے معلوم ہو جائے کہ میرے ساتھ کوئی خالق عادت معاملہ ہونے والا ہے, جو آنے والے دروازے سے بھی آپ جب سب کھول کے آئے دروازے سے کیوں نہیں آ سکتے تھے, سب کھول کے اس لیے آئے کہ آپ کو یہ بتا فقط بتا دیا جائے کہ کوئی خاص معاملہ آپ کے ساتھ ہونے والا ہے. ایک روایت میں ہے کہ تین شخص آئے, ایک نے کہا کہ یہ انہیں سے کون ہیں, دوسرا بولا جو سب سے اچھے ہیں, تیسرا بولا تو کہ جو سب سے اچھا ہے اسی کو لے لو. اور پھر ایک رات میں یہ قصہ ہوا, اگلی رات میں پھر یہی تینوں آئے اور کچھ بولے نہیں اٹھا کے لے گئے, یہ بخاری شریف میں ہے. اس بات میں یہ کہ یہ دو تین دن سے تھوڑا سا ریہرسل کی جیسا ہو رہا تھا. بھائی ایک روایت میں ہے کہ کچھ جاگتے تھے کچھ سوتے تھے, اور ایک روایت میں یہ ہے کہ یہ پورا واقعہ بیداری میں ہوا. مطلب یہ ہے کہ شروع میں آپ کے تھوڑا سا نیند کی حالت میں تھے, پھر آپ جاگ اٹھے اور پورا واقعہ بیداری میں پیش آیا. تکرانی میں یہ ہے کہ جو آئے ہیں اس میں عمل جبرائیل تھے اور میکائیل کے جو گفتگو کر کے چلے گئے, پھر تین آئے تیسرے کونے کو نہیں بتایا گیا ہے. اور مسلم میں ارشاد نبی یہ ہے کہ میں نے کہنے والے کو سنا ہے کہ کہتا ہے کہ ان تین میں ایک شخص ہوا ہے جو دو کے بیچ میں ہے. اور مواحد الاغنیہ میں یہ ہے کہ ان دونوں شخصوں سے مراد حضرت حمزہ اور حضرت جعفر ہیں, کہ حضور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں کے درمیان میں سو رہے تھے جب حاتم میں آپ کے علاقے میں لٹایا گیا تھا. ایک طرف حضرت حمزہ تھے, دوسری طرف حضرت جعفر تھے, تیسری بیچ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تھے. تو فرشتہ نے کہا کہ یہ تینوں میں کون ہیں, اس نے کہا جو بیچ میں ہیں تو بھی یہ درمیان والے کو جو سب سے اچھے ہیں ان کو لیے بات شروع ہوئی. یہاں سے پہلے آپ کا سینہ اوپر سے اصل بطن تک چاک کیا گیا, سینہ مبارک کو آپ کو چاک کیا گیا, کاٹا گیا, اور آپ کا قلب نکالا گیا, اور ایک زرین تخت میں سونے کے بڑے سے لگن میں زمزم شریف کا پانی تھا اس سے آپ کا قلب دھویا گیا. پھر ایک اور تخت آیا جس میں ایمان اور حکمت تھا, وہ قلب مبارک میں بھر لیا گیا, اور پھر اس کو اس کے اصلی مقام پر رکھ کر درست کر دیا گیا. یہ واقعہ مسلم شریف میں ہے, حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے, اور حضرت مالک ابن صافا نے بیان فرمایا ہے. یعنی انہوں نے ان دونوں نے یہ بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے, صحیح مسلم میں ہے. ملائکہ کا زمزم شریف سے آپ کے قلب کو دھونا, حالانکہ کوثر سے بھی پانی آ سکتا تھا, آنے والے جب آسمان سے آئے وہ کوثر سے لاتے. بعض علماء کے نزدیک اس کی دلیل ہے کہ آب زمزم کوثر سے بھی افضل ہے. سونے کے تخت کا استعمال باوجود اس کے ممنوع ہونے کے کئی چیزوں کا اہتمام رکھتا ہے. ایک یہ ہے کہ سونے کے حرام ہونے کا مضمون مدینے میں آیا ہے, جب یہ واقعہ پیش آیا اس وقت تک سونا حرام نہیں تھا. ہوٹل کا سونے کے تخت میں کیسے آیا بھائی, وہ کہتے ہیں وہ سونے کا تو استعمال منع ہے, غریب بھائی ابھی حرام نہیں ہوا تھا. دوسرے کہ معراج اب قبیل عمر آخرت تھی, آخرت کے کاموں سے تعلق رکھنے والی چیز تھی, اور آخرت میں سونے کا استعمال جائز ہوگا, تو یہ چیز اس سے متعلق نہیں ہے. تیسرے یہ کہ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو استعمال نہیں کیا نا, ملائکہ نے استعمال کیا, اور ملائکہ احکام کے مکلف نہیں ہیں, ایسے ان کو تھوڑی ہوگی تو سونے کا نہیں کر سکتے, چاندی کا کر سکتے, مٹی کا کر سکتے. یہ کام جو استعمال کرنے کا تھا وہ تو ملائکہ کا تھا, اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سونا استعمال فرماتے تو یہ شبہ ہو سکتا تھا. ایمان و حکمت کا تذکرہ ہونا اس کے معنی یہ ہے کہ کوئی ایسی چیز جواہر رضیہ میں سے تھی جس سے ایمان اور حکمت میں ترقی ہو, جیسے دنیا کے بعد جواہر کا تلبد اور استعمال قلب اور دماغ میں قوت اور فراغ بڑھاتا ہے, جو جو سبب کا ایمان حکمت اور ایمان کا اس لیے اس کا یہی نام رکھ دیا گیا. امام نووی جو ہیں مسلم شریف کے بہت بڑے شارح ہیں, انہوں نے اس بات کا یہ مطلب لکھا ہے بتایا. کوئی بات جو ہے وہ بے حوالے کی نہیں ہے, بے سند نہیں ہے. آگے کہیں گے یہ واقعہ اتنا تفصیل سے لکھا ہوا ہے, اس کی سند ہے نہیں. کوئی بات نہیں بہت, ہر جگہ کون سی بات کہاں سے ہے, کون سی بات کہاں سے, وہ نقل کرتے رہتا ہوں. پھر آپ کے پاس ایک سفید ڈابا حاضر کیا گیا جو براق کہلاتا ہے. آپ کو گھر سے اٹھایا گیا, پھر آپ کی سرجری کی گئی, پھر قبل مبارک کو زمزم سے دھویا گیا, پھر اس میں ایمان حکمت بھرا گیا, پھر اس کو گرد کر دیا گیا. اس کے بعد آپ کے سامنے آپ کی خدمت میں ڈابا ایک سواری لائی گئی جس کو براق کہا جاتا ہے, جو دراز گوشت سے ذرا اونچا اور خچر سے ذرا نیچا تھا. دراز گوشت گدھے کو کہتے ہیں, تو گدھے سے کچھ نکلتا ہوا تھا اور بڑے خچر جو ہوتے ہیں ان سے تھوڑا سا دبتا ہوا تھا. میانہ قسم کی سواری تھی, درمیانے قسم کی. اور براق اس لیے کہتے ہیں کہ برق رفتار, اس قدر برق رفتار ہے کہ اپنی منتہا نظر پر قدم رکھتا تھا. جہاں نظر پڑتی تھی اس کا ایک قدم وہاں ہوتا تھا, پھر دوسری اس سے آگے بھی نظر پڑتی تھی, پھر دوسرا قدم وہاں. یہ مسلم شریف میں ہے. یہ روایت کے براق کی جو کیفیت بیان کی گئی ہے, جو سواری آپ کو لائی گئی تھی, وہ سواری کی جو صفت تھی, یہ مسلم شریف میں ہے. اور اس پر زین لگا ہوا تھا. جب آپ سوار ہونے لگے تو وہ شوق ہی کرنے لگا, اچھلنے کودنے کو, بیٹھنے نہیں دینا. جیسے کوئی جانور بیٹھنے نہیں دیتا تو ذرا ادھر ادھر ہلتا ہے نا, ویسا کرنے لگا. جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ اس کو کیا ہوا, آپ سے زیادہ مکرم کوئی نہیں جو تجھ پر سوار ہو. بس اتنا سنتے ہی وہ برا آرق آرق ہو گیا, پسینہ پسینہ ہو گیا, بس وہ جھنجھلا کے رہ گیا ایسے سننے کے بعد. اور آپ اس پر سوار ہوئے اور جبرائیل علیہ السلام نے آپ کی رکاب پکڑی اور میکائیل علیہ السلام نے لگام تھامی. ترمذی شریف میں روایت ہے. فائدہ, یہ جو شوقی براق کی تھی یہ غضبن نہ تھی, ناراض ہونے کی وجہ سے نہ تھی, بلکہ پربل تھی, بہت زیادہ خوش ہونے کی وجہ سے. مگر جب اس کو استعدار کرایا گیا کہ بھائی ایسے اس سے تو حرج ہوتا ہے, تو پھر وہ بےچارا شرم کے مارے پسینہ بدینا ہو گیا. مگر کیونکہ جو واقعہ اس کے ساتھ ہو رہا تھا, اس کو بھی اتنے فہم تھی کہ کیا لوگوں کا خاص معاملہ ہو رہا ہے, تو یہ غضبن نہیں تھی, یہ ناراض ہونے کی وجہ سے نہیں تھی, یہ شوقی پربل تھی, میری مستی میں تھی, خوش ہو جانے کی وجہ سے. کہ آدمی خوشی میں بھی آتے سے باہر ہو جاتا ہے بعض منٹوں کو, جانور میں بھی ہوتی ہے کبھی یہ کہتے. پھر آپ کے مرتبہ کی تجدید اور استحدار سے خجل ہو کر ساتھیوں ہو گیا. جیسا کہ ایک بار حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہاڑ پر تشریف رکھتے تھے, اس کو حرکت ہوئی اور آپ کے اس ارشاد سے وہ خاموش ہو گیا. فرمایا اس وقت سلنما علیہ کا نبی و صدیق و شہیدان. ایک مرتبہ آپ پہاڑ پر تھے, حضرت ابوبکر اور حضرت عمر اور حضرت عثمان یہ تینوں ساتھ میں تھے, تو اچانک اس میں گرجن آیا, پہاڑ ہلنے لگا. آپ نے پہاڑ کو بولنا خاموش ہو جا, اس وقت تیرے اوپر ایک نبی ہے اور ایک صدیق ہے اور دو شہید ہیں. جیسے ہی یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو وہ پہاڑ ہلنا بند ہو گیا, اس میں زلزلہ آنا, اس میں شوکنگ ہونی ختم ہو گئی ایک دم. اور بعض روایتوں میں یہ آیا ہے کہ جبرائیل علیہ السلام نے براق پر اپنے پیچھے سوار کیا. رواہ ابن حبان, ابن صحیح ایک روایت ہے, ایک کتاب ہے حدیث کی, اس کا نام ابن صحیح ابن حبان ہے. جیسے صحیح بخاری ہے, بخاری امام بخاری کی نسبت سے صحیح بخاری کہلاتی ہے, تو ابن حبان ایک بہت بڑے معذیز گزرے ہیں, انہوں نے جو حدیث کی کتاب لکھی ہے اس کا نام ہے صحیح ابن حبان. تو یہ روایتوں میں کوئی تعارف نہیں, کیونکہ ہو سکتا ہے کہ شروع میں جبرائیل علیہ السلام خود بھی اس نصیحت سے سوار ہو لیے ہوں کہ آپ تباہی خوف معلوم نہ فرمائیں. تبھی کے اوپر آدمی کو تھوڑا بہت ڈسٹرب ہوتا ہے. پھر اتر کر ایک کار تھام لی اور دونوں حالتوں میں گاہ گاہ گروتھ کے موقع پر آپ کو ہاتھ تھامنے کے لیے ہاتھ پکڑ لیتے ہوں. اس لیے اگر ایک روایت میں یہ ہے کہ انہوں نے براق کی لگام تھامی تھی, اور اگر ایک روایت میں یہ ہے کہ جلے اسلام خود بھی سوار ہو گئے تھے, تو شروع میں سوار ہو گئے ہوں تاکہ آپ کو بٹھانے میں سہولت ہو. پھر اس کے بعد میں جب آپ مالوس ہو گئے تو پھر آپ اتر کے اپنی جگہ تھا لیے, اپنے مرتبے پہ آ گئے, اپنی جگہ پر آ گئے. جب آپ منزل مقصود کو روانہ ہوئے تو آپ کا گزر ایسی زمین, جب یہ گراف جانے لگا تو آپ کا گزر ایسی زمین پر ہوا جس میں کھجور کے درخت کثرت سے تھے. جبرائیل علیہ السلام نے آپ سے فرمایا کہ اتر کر یہاں نفل پڑھیے. آپ نے نفل پڑھی. جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ آپ نے یثرب میں نماز پڑھی ہے, مدینہ منورہ میں. اس وقت تک ہجرت نہیں ہوئی تھی نا, تو وہاں سے سیدھا مدینہ لوگے وہاں نماز پڑھوائی. پھر ایک سفید زمین پر آپ کا گزر ہوا. جبرائیل علیہ السلام نے کہا اتر کر نماز پڑھی. آپ نے نماز پڑھی. جبرائیل علیہ السلام نے کہا آپ نے مدین میں نماز پڑھی. مدائن ابی سال ہے, مدائن شعیب ہے, حضرت شعیب علیہ السلام کا جو شہر ہے. پھر بیت اللہم پر گزر ہوا اور وہاں نماز پڑھوائی. بیت اللہم جہاں عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے, عیسیٰ علیہ السلام جہاں پیدا ہوئے ہیں اس کا وہ جگہ کا نام بیت اللہم ہے. جب وہاں سے گزرے تو وہاں آپ سے نماز پڑھوائی. اور یہ کہا کہ وہ جگہ ہے جہاں عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے ہیں. سوا البزا و طبرانی و صحاح البیاقی. امام بیاقی نے بھی اس روایت کو نقل کیا اور تسلیم کی کہ یہ حدیث صحیح ہے. اور ایک روایت میں ہے کہ پورے سینا پر بھی نماز پڑھی جہاں تورات اللہ پاک نے نازل فرمائی. یعنی جو مقدس مقامات زمین پر ہیں ادھر سے ہوتے ہوئے آپ کو لے جایا گیا اور وہاں پر آپ کو اتروا کر آپ کو نماز پڑھوائی گئی. اور اس زمانے میں نماز پڑھی جاتی تھی باضابطہ طریقے پر. جو پانچ نمازیں فرض ہوئی تو معراج میں جانے کے بعد ہوئی, لیکن اس سے پہلے سے نماز پڑھنے کا اور وضو کرنے کا غسل کرنے کا نظام وجود میں آ چکا تھا, بتایا جا چکا تھا. فرضیت بعد میں ہوئی. جب آپ جانے لگے تو عجائبات برزخ کا آپ نے ملاحظہ فرمایا, عجائبات برزخ ملاحظہ فرمائے. وہاں سے چلنے لگے تو آگے جانے کے بعد بیت المقدس کا واقعہ آئے گا. یا تو یہ بیت المقدس جانے کے, بیت المقدس سے فارغ ہونے کے بعد کے واقعات ہیں جو پیش آئے گا اب سنائے جا رہے ہیں آپ کو, یا یہ کہ دو مرتبہ یہ واقعات پیش آئے گا. ہم آپ کو اس میں خیال ہے, بات کرتے ہیں کہ آپ کو جاتے ہوئے برزخ کے سیر کراتے ہوئے لے جایا گیا, پھر آسمانوں پہ جانے کے بعد میں آپ کو الگ مشاہدہ اس کا کرایا گیا. اور بات کہتے ہیں کہ روایتوں میں بیان کے اعتبار سے عجائبات کے برزخ پہلے بات بتا دیے گئے ہیں اور واقعہ اسی مرتبہ پیش آیا جو بعد میں آپ کو بتایا گیا تھا. عجائبات کے برزخ کیا پیش آئے؟ فرمایا کہ آپ کا گزر ایک عجوزہ پر ہوا, ایک دوری پر ہوا جو سر راہ کھڑی تھی. آپ نے دریا فرمایا کہ جبرائیل یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ چلیے چلیے آپ چلتے رہے, آپ چلتے رہے. ایک بڈھا راستے سے بچا ہوا ایک ہر ایک طرف کٹا ہوا ملا کہ آپ کو بلاتا تھا, آپ ادھر آؤ, اے محمد ادھر آئیے صلی اللہ علیہ وسلم. جبرائیل علیہ السلام نے کہا چلیے چلیے. اور پھر آپ کا ایک جماعت پر گزر ہوا کہ انہوں نے آپ کو بڑے الفاظ سلام کیا, السلام علیکم یا اول, السلام علیکم یا آخر, السلام علیکم یا حاشر, یہ تین ناموں کے ساتھ. جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ ان کو جواب دیجیے. اور حدیث کے آخر میں ہے کہ جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ وہ بڑھیا جو آپ نے دیکھی وہ دنیا تھی. تو آپ دنیا کی عمر اتنی ہی رہ گئی ہے جیسے بڑھیا کی عمر رہ جاتی ہے, دنیا اپنے دل کو ختم تو ہو سکے. اور جس نے آپ کو پکارا تھا سرے راہ بازو سے وہ ابلیس تھا, شیطان تھا. اگر آپ ابلیس کی اور دنیا کے پکارنے کا جواب دے دیتے تو آپ کی امت دنیا کو آخرت پر ترجیح دے دیتی. اور جنہوں نے آپ کو سلام کیا تھا یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے. رواہ البیہقی فی الدلائل وقال الحافظ عماد الدین ابن کثیر فی الفاظہ من قالت الغرابۃ. اور طبرانی اور بزار کی حدیث میں روایت ابو ہریرہ یہ ہے کہ آپ کا گزر ایسی قوم پر ہوا جو ایک ہی دن میں بوتے تھے اور کاٹ بھی لیتے تھے, اور جب کاٹتے تھے تو وہ ایسے ہی ہو جاتا تھا جیسے کاٹنے سے پہلے تھا. زمین میں غلہ بونا اور اس میں سے کاٹ لینا اور کاٹنے کے بعد پھر وہ جیسے کا ویسا ہو جانا, وہ ایک ہی دن میں ہو جاتا تھا. لمبا ٹائم نہیں بھی کرتا تھا اس کو, بھائی اب زمین ہے برابر کی گئی, پھر اس میں بیج ڈالے, پھر اس میں پودے نکلے, پھر پودے بڑے ہوئے, تین چار مہینوں میں جا کے بڑے ہوئے, پھر اس میں پھلایا, ایسا نہیں ہو گیا. بولیا بولتے وہ کاٹ لیتے تھے, کاٹتے پھر پھر جیسے کا ویسا ہو جاتا تھا. آپ نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ یہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے ہیں, ان لوگوں کا یہ معاملہ ہے کہ یہاں پر ان کو ایسا بدلہ ملتا ہے, ایسے فائدے میں رہتے ہو, ان کی ایک ہی 700 گنا تک بڑھتی ہے, اور وہ لوگ جو خرچ کرتے ہیں اللہ کا اس کا نعم اللہ تعالیٰ نعم البدل عطا فرماتے ہیں, وہ بہتر رزق لینے والا ہے. آپ کا ایک قوم پر گزر ہوا جن کے سر پتھر سے پھوڑے جاتے ہیں, اور جب وہ کچلے جا چکتے ہیں تو پھر سابقہ حالت پر واپس آ جاتے ہیں اور سلسلہ ذرا بند نہیں ہوتا. یہ پتھر مجھ سے مارا جاتا ہے, وہ پتھر ایک دم کچل جاتا ہے, سر ایک دم کچل جاتا ہے, پھر وہ پتھر کے صدمے سے مارنے سے وہ پتھر جو ہے بہت دور چلا جاتا ہے, وہ جو دھکا لگ کے تو وہ اس کو اٹھا کے لانے لگے, پھر سب جیسا ویسا ہو جاتا ہے, پھر مارا جاتا ہے. آپ نے پوچھا جبرائیل یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو فرض نماز سے سرگردانی کرتے ہیں, جو فرض نماز کو چھوڑتے ہیں ان کے ساتھ ایسا ہوتا ہے. پھر ایک قوم پر آپ کا گزر ہوا، ان کی شرمگاہ پر آگے اور پیچھے چکیڑے لپٹے ہوئے تھے، یعنی چھوٹے چھوٹے کپڑے لگے ہوئے تھے بس خالی، اور مویشیوں کی طرح جانوروں کی طرح چل رہے تھے، اور زخموں اور جانور کے پتھر کھا رہے تھے، کپڑے بالکل نہیں، بس تھوڑی سی شرمگاہیں چھپی ہوئی تھیں، جانوروں کی طرح چل رہے تھے، اور کانٹے دار پھل کھا رہے تھے جسے گلا پھٹ جاتا ہے، اور جہنم کے پتھر کھا رہے تھے. آپ نے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے مال کی زکات ادا نہیں کرتے. یہ لوگ اپنے مال کی زکات ادا نہیں کرتے، ان کا یہ حال ہے، اور ان پر اللہ تعالیٰ نے ظلم نہیں کیا ہے، اور آپ کرم اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے زیادتی نہ سمجھی جائے. آپ کا ذکر ایک قوم پر ہوا جن کے سامنے ایک ہنڈیا میں پکا ہوا گوشت رکھا تھا اور ایک ہنڈیا میں کچا سڑا ہوا گوشت. وہ لوگ سڑے ہوئے گوشت کو کھا رہے ہیں اور پکا ہوا گوشت نہیں کھاتے. آپ نے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ جبرائیل علیہ السلام نے کہا یہ آپ کی امت کے وہ مرد ہیں جن کے پاس حلال قریب بی بی ہو، پھر وہ ناپاک عورت کے پاس آئے اور شباش ہو یہاں تک کہ صبح ہو جائے. اسی طرح یہ وہ عورتیں ہیں جو اپنے حلال قریب شوہر کے پاس سے اٹھ کر کسی ناپاک عورت کے پاس جائیں اور رات کو اس کے پاس رہیں یہاں تک کہ صبح ہو جائے. پھر ایک شخص پر گزر ہوا جس نے ایک بڑا لکھا لکڑیوں کا جمع کر رکھا ہے، وہ اس کو اٹھا نہیں سکتا تھا اور وہ اس میں اور لا کر رکھتا ہے. ایک لکڑیوں کا بڑا لکھا ہے، وہ اس کو اٹھانا چاہتا ہے، محنت کرتا ہے، اس کو جب نہیں اٹھتا تو اس میں اور لکڑیاں جمع کرتا ہے، پھر کوشش کرتا ہے، پھر وہ نہیں اٹھتا تو اور لکڑیاں اس میں جمع کر دیتا ہے. یہ کر رہا ہے. آپ نے پوچھا یہ کیا ہے؟ جبرائیل نے کہا، جبرائیل السلام نے کہا کہ یہ آپ کی امت میں ایسا شخص ہے جس کے ذمے لوگوں کے بہت سے حقوق اور امانتیں ہیں جن کے ادا کرنے پر قادر نہیں ہے، اور وہ اور زیادہ لادتا چلا جاتا ہے اپنے اوپر. مثلا قرضہ لے لیا، یہ تو ادا نہیں ہو رہا اور لے لیا، ابھی پہلے جو ادا نہیں ہو سکتا تھا دوسرا لے لیا اور تیسرا لے لیا، اس قسم کی جو کیفیت ہوتی ہے اور وہ بڑھا رہا اپنا. پھر آپ کا ایسے قوم پر ذکر ہوا جن کی زبانیں اور ہونٹ آہنی مقراروں سے کاٹے جا رہے ہیں، لوگوں کی کنچیوں سے ان کی زبان کاٹی جا رہی ہے اور ہونٹ کاٹے جا رہے ہیں، اور جب وہ کٹ چکتے ہیں تو سابقہ حالت پر آ جاتے ہیں، پھر کاٹا جاتا ہے اور یہ سلسلہ بند نہیں ہوتا. آپ نے پوچھا یہ کیا ہے؟ جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ یہ گمراہی میں ڈالنے والے وائز ہیں، جو وائز امت کو گمراہی میں ڈالتے ہیں ان کے ساتھ قبر میں جانے کے بعد یہ واقعات پیش آ رہے ہیں. یہ برزخ سے مراد یہ قبر کی لائف ہے، قبر میں لوگوں کے ساتھ میں کیا ہو رہا ہے وہ دکھایا گیا آپ کو، اس قانون کے ساتھ کس طرح کے لوگوں کے ساتھ کیا برتاؤ ہوتا ہے. پھر آپ کا گزر ایک چھوٹے پتھر پر ہوا جس میں سے ایک بڑا بیل پیدا ہوتا ہے. وہ بیل اس پتھر کے اندر جانا چاہتا ہے لیکن نہیں جا سکتا، وہ اس میں گھسنا چاہ رہا تھا. جبرائیل نے آپ نے پوچھا یہ کیا ہے؟ جبرائیل السلام نے کہا کہ یہ اس شخص کا حال ہے جو ایک بڑی بات منہ سے نکالے پھر نازم ہو مگر اس کو واپس کرنے پر قادر نہیں ہوتا. وہ اس نوعیت کے ساتھ میں سزا دیا جاتا ہے، اس میں لگا ہوا رہتا ہے. پھر ایک وادی پر گزر ہوا، بہت بڑی جنگل کی جگہ، وہاں ایک پاکیزہ خلق ہوا اور مشک کی خوشبو آئی اور ایک آواز سنی. آپ نے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ جبرائیل السلام نے کہا کہ یہ جنت کی آواز ہے، کہتی ہے کہ اے رب جو مجھ سے وعدہ کیا ہے مجھ کو دیجیے، کیونکہ میرے دالا خانے اور استبرا اور حریر اور سندس اور آبکری اور موتی اور مونگے اور چاندی اور سونا اور گلاس اور کشتریاں اور دفتردار کنجے اور سواریاں اور شہد اور پانی اور دودھ اور شراب بہت کثرت کے پہنچ گئے، اب تو میرے وعدے کی چیز یعنی جنت کے رہنے والے مجھے حوالے فرما دیں کہ وہ نعمتوں کا استعمال کریں. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہوا کہ تیرے لیے تجویز کیا گیا ہے ہر مسلم اور مسلمہ اور مومن اور مومنہ، اور جو مجھ پر اور میرے رسولوں پر ایمان لائے اور میرے ساتھ شرک نہ کرے اور میرے سوا کسی کو شریک نہ ٹھہرائے، اور جو مجھ سے ڈرے گا وہ معمول رہے گا، اور جو مجھ سے مانگے گا میں اس کو دوں گا، اور جو مجھ کو قرض دے گا میں اس کو جگا دوں گا، اور جو مجھ پر توکل کرے گا میں اس کو کفایت کروں گا، میں اللہ ہوں میری سوا کوئی معبود نہیں، میں وعدہ خلافی نہیں کرتا، بے شک مومنوں کو فلاح حاصل ہوئی اور اللہ تعالیٰ جو آخر الخالقین ہیں بابرکت ہے. جنت نے کہا کہ میں راضی ہو گئی. پھر ایک وادی پر گزر ہوا اور ایک وحشتناک آواز سنی اور بدبو محسوس ہوئی. آپ نے پوچھا یہ کیا ہے؟ جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ یہ جہنم کی آواز ہے. یہ کہتی ہے کہ اے رب مجھ سے جو وعدہ کیا ہے یعنی دوزخیوں سے بھرنے کا مجھے عطا فرما, کیونکہ میری زنجیریں اور توق اور میرے شعلے اور گرم پانی اور پیپ اور بہت سے آزاد بہت کثرت کے پہنچ گئے اور میرا پار یعنی گہرا دکھ بہت دراز اور گرمی بہت تیز ہو گئی. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہوا کہ تیرے لیے تجویز کیا گیا ہر مشرق اور مشرقہ اور کافر اور کافرہ اور ہر متکبر معارض جو یوم حساب پر یقین نہیں رکھتا, دوزخ نے کہا کہ میں راضی ہو گئے. اور ابو سعید کی روایت میں بہتی ہوئی یہ ہے کہ آپ نے فرمایا کہ مجھ کو داہنی طرف سے پکارنے والے نے پکارا کہ میری طرف نظر کیجیے, میں آپ سے کچھ دریافت کرتا ہوں. میں نے اس کی بات کا جواب نہیں دیا. اور ایک نے مجھے بائیں طرف سے اسی طرح پکارا, میں نے اس کو بھی جواب نہیں دیا. اور اس میں یہ بھی ہے کہ ایک عورت نظر پڑی جو اپنے ہاتھوں کو کھولے ہوئے ہے اور اس پر ہر قسم کی آرائش ہے جو اللہ تعالیٰ نے بنائی, اس نے بھی کہا محمد میری طرف نظر کیجیے, میں آپ سے کچھ دریافت کروں گی. میں نے اس کی طرف التفات نہیں کیا. اسی حدیث میں ہے کہ جبرائیل علیہ السلام سے جبرائیل علیہ السلام نے آپ سے کہا کہ پہلا پکارنے والا یہود کا داعی تھا, اگر آپ اس کو جواب دیتے تو آپ کی امت یہودی ہو جاتی, اور دوسرا پکارنے والا نصارہ کا داعی تھا, آپ اس کو جواب دیتے تو آپ کی امت نصرانی ہو جاتی. اور وہ عورت دنیا کی یعنی اس کے پکارنے پر جواب دینے کا اثر یہ ہوتا کہ امت دنیا کو آخرت پر ترجیح دیتی, جیسا کہ اوپر آ چکا ہے. فرماتے ہیں ظاہراً یہ واقعات آسمانوں کی طرف چڑھنے سے پہلے دیکھے گئے اور بعض واقعات میں آسمانوں پر چڑھنے کے بعد کی تصریح ہے. چنانچہ اسی حدیث سے بالا میں ہے کہ آپ آسمان دنیا پر تشریف لے گئے اور وہاں آدم علیہ السلام سے دیکھا اور وہاں بہت سے خان رکھے دیکھے جن پر پارٹی کا گوشت رکھا ہے مگر اس پر کوئی شخص نہیں, اور دوسرے خانوں پر سراوا گوشت رکھا ہے اور وہ بہت سے آدمی بیٹھے کھا رہے ہیں. جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو حلال کو چھوڑتے ہیں اور حرام کو کھاتے ہیں. اور اسی میں یہ بھی ہے کہ آپ کا نظر ایسی قوم پر ہوا جن کے پیٹ کوٹھریوں جیسے ہیں, جب ان میں سے کوئی اٹھتا ہے فوراً گر پڑتا ہے. جبرائیل علیہ السلام نے آپ سے کہا کہ یہ سود کھانے والے ہیں, اور آپ کا نظر ایسی قوم پر ہوا کہ ان کے دل ان کے لب اوٹ کے سے ہیں اور وہ چنگاریاں نکلتے ہیں آپ کے ڈلے نکلتے ہیں, اور ان کے وہ چنگاریاں اور آپ کے ڈلے ان کے اسفل سے نکل رہے ہیں, نچلی طرف سے خارج ہوتے جا رہے ہیں. جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو یتیموں کا مال ظلمن کھاتے ہیں. اور آپ کا وہ ایسی عورتوں پر ہوا کہ پستانوں سے بندی ہوئی لٹک رہی تھی, وہ جنا کرنے والیاں تھیں. اور آپ کا وہ ایسے قوم پر ہوا جن کے پہلو کا گوشت کاٹا جاتا تھا اور انہیں کو کھلایا جاتا تھا, یہ لوگ چغل خور اور عائد چی تھے. لوگوں کی چغلی کرنا, لوگوں کے عائدوں کو تلاش کرنا اور لوگوں سے بیان کرنا. عالم برزخ جگہ کے اعتبار سے چاہے کہیں ہو مگر انکشاف اس کا مشروط نہیں, شاید کہیں دکھے اس مکان میں ہونے کے ساتھ. یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ واقعہ کسی اور جگہ کا تھا, آپ کو دکھایا کسی اور جگہ سے ہو, یہ ہو سکتا ہے درمیان سے پڑھ لیا تھا, چاہے وہاں لے جا کر دکھایا گیا یا یہ کہ وہاں سے ہٹا کے یا دور سے آپ کو دکھا دیا گیا درمیان میں سے پڑھ لیا تھا کہ دیکھو ایسا ہو رہا ایسا ہو رہا ایسا ہو رہا, یہ دونوں چیزیں بول رہا ممکن ہے. ابن عباس سے روایت ہے کہ جب آپ کے معراج کراؤ گے تو بعد ایسے انبیاء پر آپ کا گزر ہوا جن کے ساتھ بڑا مجمع تھا, اور بعد ایسوں پر گزر ہوا جن کے ساتھ چھوٹا مجمع تھا, اور بعد کے ساتھ کوئی بھی نہ تھا. یہاں تک کہ آپ کا گزر ایک بہت بڑے مجمع پر ہوا. میں نے پوچھا یہ کون صاحب ہیں؟ کہا گیا کہ موسیٰ اور ان کی قوم ہے. لیکن اپنا سر اوپر اٹھائیے اور دیکھیے, سو دیکھتا کیا ہوں کہ اتنا عظیم الشان مجمع ہے کہ سب آفاق کو گھیر رکھا ہے, پھر اب باہر کا حصہ آسمان کی طرف کا بھرا ہوا ہے, اور کہا گیا کہ یہ آپ کی امت ہے. اور ان کے علاوہ آپ کی امت میں سے 70,000 وہ ہیں جو جنت میں بے حساب داخل ہوں گے, اور آپ نے اشارہ فرمایا کہ یہ وہ ہیں جو داغ نہیں لگاتے, جھاڑ پھونک نہیں کرتے, شگون نہیں لیتے اور اپنے رب پر توکل کرتے ہیں. زمانے جاہلیت کے جو رخیات اور جھاڑ پھونک اور داغ وغیرہ لگوانے کے جو طریقے تھے, جو مشرکانہ رسم و رواج میں شامل تھے, اس کی ممانعت ہے. اس سے بتایا گیا کہ وہ نہ کریں اور اللہ پر بھروسہ کرنے والے ہوں. ساتواں واقعہ, جب بیت المقدس پہنچے تو یہ درمیان میں بیت المقدس جانے کے درمیان میں بھی یہ آپ کو دوزخ کا مشاہدہ کرایا گیا ہو, یہ بھی ہو سکتا ہے, اور آسمانوں پہ جانے کے بعد میں کرایا گیا ہو, یہ بھی ہو سکتا ہے. اس لیے ان روایتوں کو جمع کیا گیا غرض یہ ہے کہ آپ کو جب لے جایا جا رہا تھا تو مختلف جگہوں پر آپ کو نماز پڑھوائی گئی، پھر اس کے بعد میں آپ کو بروقت کا مشاہدہ کرایا گیا، پھر اس کے بعد آپ کو بیت المقدس لے کے پہنچے. ایک ترتیب یہ ہو سکتی ہے. دوسری یہ کہ یہ واقعہ اگر بعد میں پیش آئے ہوں گے تو پھر وہاں سے نمازیں پڑھوا کے آپ کو بیت المقدس لے جایا گیا، وہاں سے جب آسمانوں کی طرف جانے لگے تو وہ واقعہ پیش آیا. یہ بروقت مشاہدہ دیتا ہے. بیت المقدس پہنچے، حضرت فرماتے ہیں مسلم شریف کی روایت ہے کہ میں نے براق کو اس حلقے سے باندھ دیا جس سے انبیاء علیہ السلام اپنے مراتب کو باندھتے تھے. بیت المقدس کے سامنے ایک پتھر ہے، اس پتھر کے اندر ایک ہول بنا ہوا ہے، اس میں انبیاء علیہ السلام اپنے جانوروں کو باندھتے تھے. تو یہ فرماتے ہیں کہ میں نے بھی اپنے براق کو اس سے باندھ دیا. اور مسلم کے بزاد نے بریلا کی روایت کیا ہے کہ جبرائیل علیہ السلام نے پتھر میں جو کہ بیت المقدس میں ہے انگلی سے سوراخ کر کے اس کو براق سے باندھ دیا. دونوں روایتیں اس طرح جمع ہوتی ہیں کہ وہ حلقہ تو قدیم الزمان سے ہے، اس کے اندر وہ جو ہول تھا وہ تو تھا لیکن بند ہو گیا تھا، چونکہ استعمال میں نہیں رہا تھا، عرصے سے برسوں نکل گئے، بند ہو گیا تھا. جبرائیل علیہ السلام نے اس کو انگلی سے کھول لیا اور وہ دونوں حضرات باندھنے میں شریک ہوں. اس پر یہ شبہ نہ کیا جائے کہ باندھنے کی ضرورت کیا تھی، وہ تو مسخر کر کے بھیجا گیا تھا. ممکن ہے کہ اس عالم میں آنے سے اس کے یہاں کے اس میں یہاں کے کچھ آثار پیدا ہوئے ہوں، اور اگر بھاگنے کا بھی اندیشہ نہ ہو تاہم اس کی شوقی وغیرہ سے آپ کے قلب کے پریشان ہونے کا احتمال ہو تو تمانیت کے لیے، اور حکمتوں کا احاطہ کون کر سکتا ہے اللہ کو معلوم ہے. تفصیل میں بھی حاضر میں انس رضی اللہ تعالیٰ کی روایت ہے کہ جب آپ بیت المقدس پہنچے اور اس مقام پر پہنچے جس کا نام باب محمد ہے، تو براق کو باندھ کر دونوں صاحب فنائے مسجد میں پہنچے. جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ نے اپنے رب سے درخواست کی تھی کہ آپ کو حور عین دکھلائیں؟ آپ نے فرمایا کہ ہاں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جی ہاں، میں نے درخواست کی تھی کہ مجھے حور عین دکھلائی جائے. جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ ان عورتوں کے پاس جائیے، ان کو سلام کیجیے. وہاں کچھ عورتیں تھیں. آپ فرماتے ہیں کہ میں نے ان کو سلام کیا، انہوں نے میرے سلام کا جواب دیا. میں نے پوچھا تم کس کے لیے ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہم نیک ہیں، حسین ہیں اور ایسے مردوں کی بیویاں ہیں جو پاک ہیں، صاف ہیں اور میلے نہ ہوں گے اور ہمیشہ رہیں گے اور کبھی جنت سے جدا نہ ہوں گے اور ہمیشہ زندہ رہیں گے اور کبھی نہ مریں گے. سو وہاں سے ہٹ کر تھوڑی دیر گزری تھی کہ بہت سے آدمی جمع ہو گئے. ایک مؤذن نے اذان کہی اور تکبیر کہی گئی. ہم سب باندھ کر منتظر کھڑے تھے کہ کون امام بنے، تو میرا ہاتھ جبرائیل علیہ السلام نے پکڑ کر آگے کھڑا کر دیا. میں نے سب کو نماز پڑھائی. جب میں فارغ ہوا، جبرائیل علیہ السلام نے مجھ سے کہا کہ آپ کو خبر ہے کن لوگوں نے آپ کے پیچھے نماز پڑھی؟ میں نے کہا نہیں. انہوں نے کہا کہ جتنے نبی مبعوث ہوئے سب نے آپ کے پیچھے نماز پڑھی. بواخیر ہیں، یعنی اس سلسلے میں اور بھی روایتیں ہیں، سب کو پھر آپ کو جمع کر کے سمجھائیں گے. بواخیر ہیں وہ صحیح سے روایت کیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اور جبرائیل بیت المقدس میں داخل ہوئے، دونوں نے دو رکعت نماز پڑھی، طیب المسجد جس کو کہتے ہیں. اور ابن مسعود کی روایت میں اتنا اور زیادہ ہے کہ میں مسجد میں گیا تو انبیاء علیہ السلام کو میں نے پہچانا. کوئی صاحب کھڑے ہیں، کوئی رکو میں ہیں، کوئی سجدے میں. پھر ایک اذان کہنے والے نے اذان کہی اور ہم سفید دریا گردوش کر کے اس انتظار میں کھڑے ہو گئے کہ کون امامت کرتے ہیں. تو جبرائیل علیہ السلام نے میرا ہاتھ پکڑ کر آگے بڑھا دیا، میں نے سب کو نماز پڑھائی. اور عبداللہ ابن مسعود کی روایت میں یہ ہے کہ نماز کا وقت آ گیا، میں ان کا امام بنا. اور ابن عباس کی روایت میں یہ ہے کہ جب آپ مسجد اقصیٰ میں پہنچے، کھڑے ہو کر نماز پڑھنے لگے تو تمام انبیاء آپ کے ساتھ نماز پڑھنے لگے. اور دواخیر ہے تو مجھے خودی کی روایت میں اس طرح ہے کہ آپ نے داخل ہو کر فرشتوں کے ساتھ نماز پڑھی، یعنی اس جماعت کے آپ امام ہوئے. جب نماز پوری ہو گئی تو ملائکہ نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ تمہارے ہمراہ کون ہیں؟ انہوں نے کہا کہ یہ محمد رسول اللہ خاتم النبیین ہیں. ملائکہ نے کہا کیا ان کے پاس پیام الہی نبوت کے لیے یا آسمانوں پر بلانے کے لیے بھیجا گیا؟ یہ دیکھ میں پیام الہی سے کیا مراد ہے، نبوت مراد تھی یا آسمانوں پر بلایا جانا مراد تھا؟ جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ ہاں. فرشتوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ ان پر تحیت نازل فرمایا کہ بہت اچھے بھائی اور بہت اچھے خلیفہ ہیں، یعنی ہمارے بھائی ہیں اور اللہ کے خلیفہ ہیں. جبرائیل نے پھر ارواح انبیاء علیہ السلام سے ملاقات ہوئی اور ان سبوں نے اپنے رب پر ثنا کی. ابراہیم علیہ السلام نے اس طرح تقریر کی کہ تمام محامد اللہ تعالیٰ کے لیے ثابت ہیں جس نے مجھ کو خلیل بنایا اور مجھ کو ان کے عظیم عطا فرمایا اور مجھ کو مقتدا صاحب قلوب بنایا کہ میرا اقتدا کیا جاتا ہے اور مجھ کو آتش نمرو سے نجات دی اور اس کو میرے حق میں خون کا سلامتی کا ذریعہ بنایا. پھر موسیٰ علیہ السلام نے رب پر ثنا کی اور یہ تقریر کی کہ تمام محامد اللہ کے لیے ثابت ہیں جس نے مجھ سے کلام فرمایا اور مجھ کو برگزیدہ فرمایا اور مجھ پر تورات نازل فرمائی اور فرعون کی ہلاکت اور بنی اسرائیل کی نجات میرے ہاتھ پر ضائع فرمائی اور میری امت کو ایسی قوم بنایا کہ حق کے موافق ہدایت کرتے ہیں اسی کے موافق عمل کرتے ہیں. اور پھر داؤد علیہ السلام نے اپنے رب کی ثنا کی اور یہ تقریر فرمائی کہ جمیع محامد اللہ کے لیے ہیں جنہوں نے مجھ کو ملک عظیم عطا فرمایا, مجھ کو زبور کا علم دیا اور میرے لیے لوہوں کو نرم کیا اور میرے لیے پہاڑوں کو مسخر کیا, وہ میرے ساتھ تسبیح کرتے ہیں اور پرندوں کو بھی تسبیح کے لیے مسخر کیا اور مجھ کو حکمت اور صاف تقریر عنایت فرمائی. ان تقریر کی بہت صلاحیت ہے داؤد علیہ السلام. پھر سلیمان علیہ السلام نے اپنے رب کی ثنا کی اور یہ تقریر کی کہ سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں, اللہ تعالیٰ کے لیے جس نے میرے لیے ہوا کو مسخر فرمایا, شیاطین کو مسخر فرمایا, جو چیز میں چاہتا تھا وہ بناتے تھے جیسے عالیشان عمارتیں مجسم تصاویر اس وقت درست تھی, اور مجھ کو پرندوں کی بولی کا علم دیا اور اپنے فضل سے مجھ کو ہر قسم کی چیز دی اور میرے لیے شیاطین اور انسان اور جن اور پرندوں کے لشکر مسخر کیے اور مجھ کو ایسی سلطنت بخشی کی میرے بات کسی کے لیے شایع نہ ہوگی اور میرے لیے ایسی پاکیزہ سلطنت تجویز کی کہ اس کے متعلق مجھ سے حساب نہیں ہوں گا. عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے رب کی ثنا کی اور یہ تقریر کی کہ تمام تعریفیں اللہ سے ثابت ہیں جس نے مجھ کو اپنا کلمہ بنایا اور مجھ کو مشابہ آدم علیہ السلام کے بنایا کہ ان کو مٹی سے بنا کر کہہ دیا کہ تو زیرا ہیرو ہو گیا وہ ہو گیا اور مجھ کو بغیر ماں سے پیدا کر بغیر باپ سے پیدا کر دیا اور مجھ کو لکھنا اور حکمت اور تورات اور انجیل کا علم عطا فرمایا اور مجھ کو ایسا بنایا کہ میں مٹی سے پرندے کی شکل کا قالب بنا کر اس میں پھونک مار دیتا تھا تو یہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے پرندہ ہو جاتا تھا. مجھ کو ایسا بنایا کہ میں بہت میں خدا مادر گاد اندھے اور جزانی کو اچھا کر دیتا تھا اور مرغوں کو زندہ کر دیتا تھا اور مجھ کو پاک کیا اور مجھ کو میری والدہ کو شیطان رجیم سے پناہ دی تو ہم پر شیطان کا کوئی قابو نہیں چلتا تھا. راوی کہتے ہیں کہ پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے رب کی ثنا کی اور فرمایا کہ تم نے سب نے اپنے رب کی ثنا کی اور میں بھی اپنے رب کی ثنا کرتا ہوں, تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ثابت ہیں جس نے مجھ کو رحمت للعالمین اور تمام لوگوں کے لیے بشیر و نذیر بنا کر بھیجا اور مجھ پر فرقان یعنی قرآن مجید نازل کیا جس میں ہر دینی امر کا بیان ہے چاہے قرآتن چاہے اشارتن, اور میری امت کو بہترین امت بنایا لوگوں کے لیے پیدا کی گئی اور میری امت کو امت عادلہ بنایا اور میری امت کو ایسا بنایا کہ وہ اول بھی ہیں یعنی رتبے میں اور آخر بھی ہیں یعنی زمانے میں آنے کے اعتبار سے, اور میرے سینے کو فراخ فرمایا اور میرا بار مجھ سے ہلکا کیا اور میرے ذکر کو بلند فرمایا اور مجھ کو سب کا شروع کرنے والا اور سب کا ختم کرنے والا بنایا یعنی نور میں اول اور ظہور میں آخر. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سب سے خطاب کر کے فرمایا کہ بس ان کمالات کے سبب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم سب سے اوپر ہو گئے. یہ ابراہیم علیہ السلام نے پھر آخر میں بات فرمائی, ہر ایک نے اپنے اپنے خوبیاں بنائی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سنا ہوئی تو ابراہیم علیہ السلام نے اس کے جواب میں یہ بات فرمائی. پھر آپ کے عروج رسماوات کا ذکر ہے اس روایت میں, اور اس روایت میں آپ نے بالخصوص تین پیغمبروں کا ابراہیم علیہ السلام, موسیٰ علیہ السلام, عیسیٰ علیہ السلام کا نماز پڑھنا اور ہر ایک کا حلیہ بیان فرمایا کہ ابراہیم السلام کی شکل صورت ایسی ہے, موسیٰ کی شکل صورت ایسی ہے, عیسیٰ کی ایسی ہے. اس میں یہ بھی ہے کہ جب میں نماز سے فارغ ہوا تو مجھ سے کہنے والے نے کہا کہ محمد یہ مالک داروا اور مالک داروا دوزخ ہیں, دوزخ کے جو ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ ہیں دوزخ کے جو مین ذمہ دار ہیں ان کا نام مالک ہے, اس فرشتے کا نام مالک ہے, یہ مالک داروا دوزخ ہیں ان کو سلام کیجئے. میں نے ان کی طرف دیکھا تو انہوں نے ہی پہلے مجھ کو سلام کیا. مسلم شریف کی روایت, ابن عباس نے آپ سے روایت کیا ہے کہ لیلۃ الاسراء نے دجال کو بھی دیکھا اور خازن نار کو بھی دیکھا. خازن نار کا مالک جہنم کے جو خازن ہیں مالک رواہ مسلم. ظاہر اس ذکر سے معلوم ہوتا ہے کہ دجال کو بھی بیت المقدس کے موقع پر دیکھا, یعنی اس کی صورت مثالیہ کہ وہ کون ہے کیا ہے کہاں ظاہر ہونے والا ہے وہ آپ کو دکھایا گیا, کیونکہ وہاں اس کا نہ ہونا تو ظاہر ہے. جب آپ روایت میں ہے جب آپ فارغ ہو کر مسجد سے باہر تشریف لائے جبرائیل علیہ السلام آپ کے سامنے ایک ظرف شراب کا, ایک پیالہ شراب کا اور ایک دودھ کا لائے. آپ فرماتے ہیں کہ میں نے دودھ کو اختیار کیا. جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ آپ نے فطرت کو اختیار فرمایا. پھر آسمان کی طرف عرض کیا رواہ مسلم. مسلم شریف میں روایت ہے. امام احمد کی حدیث میں ابن عباس کے طریقے سے کہ ایک ظرف دودھ کا اور ایک شہد کا بھی آیا, اس میں شہد کا بھی ذکر ہے. اور بازار کی روایت میں تین ظرف ہیں, دودھ اور شراب اور پانی. اور شداد ابن عیس کی حدیث میں یہ ارشاد ہے کہ نماز کے بعد مجھ کو پیاس لگی, اس وقت یہ برتن حاضر کیے گئے, اور جب میں نے دودھ کو اختیار کیا تو ایک بزرگ جو میرے سامنے تھے جبرائیل علیہ السلام سے کہا کہ تمہارے دوست نے فطرت کو اختیار کیا. براق کے باندھنے کے وقت بعض جو واقعات مذکور ہوئے ہیں حدیث میں, ان کی ترتیب اس طرح سمجھنے آتی ہے, یہ حضرت تھانوی اپنی طرف سے اس کو جوڑ رہے ہیں تاکہ آپ واقعے کو سمجھنے میں مدد ملے پورے. نمبر ایک, مسجد کے صحن میں پہنچ کر حوروں سے ملنا اور بات کرنا. نمبر دو, آپ کا جبرائیل علیہ السلام کا دو رکعت پڑھنا. غالباً یہ طالب مسجد ہے, اس وقت غالباً دوسرے انبیاء علیہ السلام پہلے سے جمع تھے جن کو آپ نے مختلف حالتوں میں کسی کو سجدے میں کسی کو رکن میں دیکھا تھا, یہ سب تحیت المسجد پڑھتے تھے اور ان نے کے بات کو پہچانا بھی, اور معلوم ہوتا ہے کہ یہی حضرات بھی تمام ہی اپنی نمازوں کے فارغ ہو کر اسی تحیت المسجد میں بھی آپ کے مقتدی ہو گئے. پھر بقیہ انبیاء علیہ السلام کا جمع ہونا, پھر سارے انبیاء جمع ہوئے. جب آپ گئے تو کچھ لوگ نمازوں میں, جو کچھ انبیاء پہنچ چکے تھے وہاں, آپ نے تحیت المسجد پڑھی تو وہ لوگ اپنے اپنے تحیت المسجد سے فارغ ہو گئے, آپ کے ساتھ جوائن ہو گئے. پھر اس کے بعد سارے انبیاء جمع ہوئے, یعنی جمع ہوتے جمع ہو رہے تھے سارے انبیاء جمع ہوئے. پھر اذان اور تکبیر ہوئی اور جماعت ہوئی, جس میں آپ امام تھے اور تمام انبیاء علیہ السلام اور بعض ملائکہ آپ کے مقتدی تھے. ان میں سے بعض کو آپ نہ پہچانتے تھے, اس بات سے جبرائیل علیہ السلام نے بتلایا کہ جمیع انبیاء مبعوثین نے آپ کے پیچھے نماز پڑھی ہے. اور اس کی تحقیق کی یہ نماز کون سی تھی, یہ 23 واقعے کے ذیل میں آئے گی. 23 واقعہ آنے والا ہے, یہ نواں واقعہ سنا رہا ہوں آپ کو. اور اذان اور اقامت یا تو ایسی ہوگی جو ایسی ہو عام حکم اس کا مدینے میں پہنچنے کے بعد ہوا, جیسے اذان اس وقت ہوتی ہے ویسی ہی ہوگی, لیکن اس کا طریقہ مدینے میں جا کے معلوم ہوا صحابہ کو, یا کسی اور طرح سے ہوئی ہو اس وقت ضروری اذان ہو سکتی تھی جمع کرنے کے لیے. پھر ملائکہ سے تعارف ہوا, شاید خادم نار سے ملاقات بھی اسی ضمن میں ہوئی, مالک جہنم مالک سے ملاقات بھی اسی فرشتوں سے ملاقات کے درمیان ہوئی, جس میں انہوں نے پوچھا کہ یہ کون ہے, اور نام سن کر فرشتوں کا پوچھنا کہ کیا ان کے پاس قیام بھیجا گیا. اس کی دلیل ہے کہ ان فرشتوں کو آپ کے متعلق یہ علم تھا کہ آپ کے لیے ایسا ہونے والا ہے. مقصود پوچھنے سے یہ ہو کہ معراج کے لیے ان کے پاس حکم پہنچ چکا. اسی طرح جو آگے سوالات آسمانوں میں ہیں وہاں بھی یہی تقریر ہے. پھر حضرت انبیاء علیہ السلام سے ملاقات ہوئی حضور صاحب نے نماز سے فارغ ہونے کے بعد, جس میں خطبات انبیاء علیہ السلام نے خطبے پڑھے. پھر پیالوں کا پیش ہونا, جن کی روایات میں غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ چار تھے. آپ کے سامنے پینے کے لیے جو چیز پیش کی گئی وہ دودھ بھی تھا اور شہد بھی تھا اور شراب بھی تھی اور پانی بھی تھا. کسی نے دو کے ذکر پر اتفاق کیا, کسی نے تین کے ذکر کیا. ایسا ہے, ایک راجو نے دو کا ذکر کیا تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ تین نہیں تھے, انہوں نے دو کا ذکر کر دیا, اس کا مطلب یہ ہے کہ چار نہیں تھے. ایک پیالے میں پانی ہو کہ شیرین میں شہد لیتا ہو, کبھی اس کو شہد کہہ دیا ہے کبھی پانی. اور ہر چند کے شراب اس وقت حرام نہیں تھی, کیونکہ یہ مدینہ میں حرام ہوئی ہے, مگر سامان نشہ ضرور ہے, اس لیے مشابہ دنیا کے ہے. اور شہد میں بھی لذت مقصود ہوتی ہے, یہ بھی ہمارے ظاہر ہوا اور اشارہ لگا تو دنیا کی طرف ہوا. اور پانی بھی معین غذا ہے, غذا نہیں, جس طرح دنیا معین دین ہے مقصود نہیں. اور دین خود غذا ہے روحانی مقصود ہے, جیسے دودھ غذا ہے جسمانی مقصود ہے. اور دو غذائیں اور بھی ہیں, اور دودھ کو اوروں پر ترجیح ہے کہ یہ کھانے اور پینے دونوں کا کام دیتا ہے, اس لیے ان چاروں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ کو اختیار فرمایا, شراب کو اختیار نہیں فرمایا, شہد کو اختیار نہیں فرمایا. پانی جب سب تھا اس میں سے آپ نے دودھ کو اختیار فرمایا کہ غذا کا بھی کام کرتا ہے پانی کا بھی, اس کو فضیلت ہوگی. پھر آسمان کا سفر ہے. اس تقریر سے جس طرح ترتیب واقعات کی معلوم ہوئی, اسی طرح روایت کے مذکورہ کے اشکالات جس میں تعارف محسوس ہوتا تھا وہ بھی دور ہو گئے اور سب روایتیں جمع ہو گئیں. دسواں واقعہ, اس کے بعد آپ کا آسمانوں پر چڑھنا ہوا. اور اندازہ لگائیے کہ جتنا کتنے تفصیل سے یہ واقعہ پیش آیا ہے اور کتنے حالات پیش آئے ہیں درمیان میں، کیسی کیسی چیزیں پیش آتی رہی ہیں. بعض روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ براق پر تشریف لے گئے. بخاری میں آپ کا ارشاد ہے کہ قلب دھونے کے بعد اور اس میں ایمان حکمت بننے کے بعد مجھ کو براق پر سوار کیا گیا جس کا ایک قدم منتہا نگاہ پر پڑتا تھا. مجھ کو جبرائیل لے چلے یہاں تک کہ آسمان دنیا تک پہنچے. اس سے ظاہراً یہ معلوم ہوتا ہے کہ آسمان پر بھی براق ہی کی سواری پر تشریف لے گئے، اگرچہ درمیان میں بیت المقدس میں بھی اترے. اور ابو سعید کی روایت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ پھر بعد فرار اعمال بیت المقدس کے میرے سامنے ایک زینہ لایا گیا جس پر بنی آدم کی ارواح چڑھتی ہیں، سو اس زینے سے زیادہ خوبصورت خلائق کی نظر سے نہیں گزرا. تو تم نے بعض مجید کو آنکھیں پھاڑ کر آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے دیکھا ہوگا تو وہ اس زینے کو دیکھ کر خوش ہوتا ہے. یہ حدیث شریف میں شرف مصطفیٰ میں ایک کتاب کا نام ہے. یہ ہے کہ یہ زینہ جنت الفردوس سے لایا گیا، یعنی یہ لفٹ، اور اس کے دائیں بائیں ملائکہ اوپر تلے گھیرے ہوئے تھے. اور حضرت کعب کی روایت میں یہ ہے کہ آپ کے لیے ایک زینہ چاندی کا رکھا گیا اور ایک سونے کا، یہاں تک کہ آپ اور جبرائیل اس پر چڑھے. اور ابن اسحاق کی روایت میں یہ ہے کہ جب میں بیت المقدس کے قصے سے فارغ ہوا تو یہ زینہ لایا گیا اور میرے رفیق راہل جبرائیل نے مجھ کو اس پر چڑھایا، یہاں تک کہ دروازے آسمان تک پہنچے. روایتیں اس طرح جمع ہوتی ہیں کہ کچھ پر سفر کیا ہو، کچھ ایک پر سفر کیا ہو، کچھ دوسرے پر، تھوڑا سفر ادھر اس پر بھی کر لیا، تھوڑا اس پر بھی کر لیا. جس طرح مقرر مہمان کے روبرو کئی سواریاں حاضر کی جاتی ہیں، اس کو اختیار ہوتا ہے چاہے تھوڑی تھوڑی مسافت سب پر خطا کرے. اور براق اگرچہ کہ نہایت تیز رفتار ہے مگر اس کے سرعت اور بتو راکب کے قبضے میں ہو، کیونکہ براق پر سوار ہونے کے بعد مختلف موقعوں پر اترنا اور دوسرے واقعات ثابت ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اعتدال کس سیر میں تھا، یعنی اس کی اپنی ذاتی رفتار تو اتنی ہے کہ تیز رفتاری سے اگر جائے تو جہاں تک نظر پڑے وہاں تک وہ جائے گا، لیکن اپنے مطلب کے اعتبار سے جتنا اس کو چلا اتنا چلتا تھا، جتنا دور چلا اتنا دور جاتا تھا، سول اسی اس میں سواری ہوتی تھی. حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ اول آسمان دنیا تک حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ پہلے آسمان دنیا تک پہنچے. حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آسمان کا دروازہ کھلوایا. ملائکہ کے بوابین جو آسمانوں کے دروازوں کے جو فرشتے ذمہ دار ہیں، انہوں نے ان کی طرف سے پوچھا گیا کون ہے؟ کہا جبرائیل ہوں. پوچھا گیا تمہارے ساتھ کون ہے؟ انہوں نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. پوچھا گیا کہ کیا ان کے پاس پیام الہی آسمانوں پر بلانے کے لیے بھیجا گیا؟ جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ ہاں. بخاری شریف کی روایت ہے. بحقی کے عزیز ہم صحیح سے روایت ہے کہ آسمانوں کے دروازے میں سے ایک دروازے پر پہنچے، اس کا نام باب الحفظہ ہے. اس پر ایک فرشتہ مقرر ہے، اس کا نام اسماعیل ہے. اس کی ماتحتی میں 12,000 فرشتے ہیں. آسمانوں کے دروازوں پر نگرانی کے لیے 12,000 فرشتوں کی فوج ہے. اور شریک کی روایت میں شریک راوی ہیں. بخاری شریف میں یہ ہے کہ اہل سماوات کو خبر نہیں ہوتی کہ زمین پر اللہ تعالیٰ کیا کرنے کا ارادہ ہے جب تک کہ ان کو کسی ذریعے سے اطلاع نہ دی جائے، جیسے یہاں جبرائیل علیہ السلام کی زبانی معلوم ہوا. اس سے فرشتوں کے پوچھنے کی وجہ معلوم ہو گئی کہ کیا ان کے پاس پیام الہی پہنچا ہے. اس پوچھنے میں دو احتمال ذکر کیے گئے ہیں جو اس سے پہلے آ چکے ہیں، کہ یا ان کو نبوت کا علم نہیں تھا تو وہ پوچھا گیا، یا معراج میں جانے کے بارے میں ان کو اطلاع تھی ایسا ہونے والا ہے تو پوچھا گیا کہ کیا معراج میں ان کو بلانے کا حکم ہو چکا ہے. اور وہاں خود پوچھنے کی وجہ آج اخلی بھی لکھی گئی ہے، اور دلیل اخلی سے اس کی توجہ اخلی کی تائید ہو گئی. فرشتوں نے یہ سن کر کہا مرحبا، آپ بہت اچھا آنا ہے، اور دروازہ کھول دیا. آپ فرماتے ہیں کہ میں وہاں پہنچا تو ایک آدم علیہ السلام موجود ہیں. بیت المقدس کے انعامات سے فارغ ہو کر سب سے ملاقاتیں کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کچھ مشروبات پیش کیے گئے پینے کے لیے، اس میں سے آپ نے دودھ کو نوش فرمایا. پھر آپ کے لیے لفٹ لائی گئی آسمانوں پر چڑھنے کی، سونے کی بھی ایک تھی، چاندی کی بھی ایک تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ براق بھی تھا. یہ تینوں تھے، آپ جس کو چاہے اس میں سواری کریں، اعزازن اور اکرامن. پھر وہاں سے ہوتے ہوئے آپ آسمان دنیا پر پہنچے. پہلے آسمان پر وہ دروازہ کھلوایا، فرشتوں نے اس سے سوال جواب ہوا، انہوں نے دروازہ کھولا. اس کے بعد آپ وہاں پہنچے تو دیکھا آدم علیہ السلام موجود ہیں. جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ یہ آپ کے باپ آدم ہیں، ان کو سلام کیجیے. میں نے ان کو سلام کیا، انہوں نے سلام کا جواب دیا اور کہا مرحبا فرزند صالح نبی صالح کو، میرے نیک بیٹے اور میرے نیک نبی، آپ آگے بہت اچھا کیا. مرحبا کہا، باپ تو باپ ہی ہے. اور ایک روایت میں کہ آسمان دنیا میں ایک شخص کو بیٹھا دیکھا جس کی سیدھی طرف کچھ صورتیں نظر آتی ہیں اور بائیں طرف کچھ صورتیں. جب سیدھی طرف دیکھتے ہیں تو ہنستے ہیں, جب بائیں طرف دیکھتے ہیں تو روتے ہیں. جبرائیل السلام, میں نے جبرائیل سے پوچھا کہ یہ کون ہے, انہوں نے کہا کہ آدم ہے اور یہ صورتیں سیدھی اور بائیں ان کی اولاد کی روحیں ہیں, سو دائیں طرف والے جنتی ہیں اور بائیں طرف والے جہنم ہیں. اس لیے دائیں طرف دیکھ کر ہنستے ہیں اور بائیں طرف دیکھ کر روتے ہیں. قذاف المشکات. اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں کہ ان کے دائیں طرف ایک دروازہ ہو کہ اس میں سے خوشبودار ہوا آتی ہے اور بائیں طرف ایک دروازہ ہو کہ اس میں سے بدبودار ہوا آتی ہے. جب دائیں طرف دیکھتے ہیں خوش ہوتے ہیں, جب بائیں طرف دیکھتے ہیں تو مغموم ہوتے ہیں. اور شریک کی روایت میں یہ بھی ہے کہ آپ نے آسمان دنیا میں نیل اور فرات کو دیکھا, کیونکہ دو دریائیں ہیں نیل اور فرات. آسمان دنیا میں نیل اور فرات کو دیکھا. اور اس روایت میں یہ بھی ہے کہ اسی سمے دنیا میں ایک آدھ محل بھی دیکھی کہ اس پر موتی اور زبردست کے محل بنے ہوئے ہیں. آدم علیہ السلام جمیع انبیاء میں اس سے پہلے بیت المقدس میں بھی مل چکے ہیں, اسی طرح وہ اپنے قبر میں بھی موجود ہیں. اور اسی طرح آسمان, بقیہ آسمان میں جو انبیاء علیہ السلام کو دیکھا, سب جگہ یہی سوال ہوتا ہے کہ اس کی حقیقت کیا ہے. یہ انبیاء اپنی قبروں میں تو آئی ہیں, بیت المقدس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم گئے تو وہاں پہنچ گئے, آسمانوں پر گئے تو حضور کے جانے سے پہلے وہاں ہیں. تو یہ کیا ہوا, یہ کیا چکر ہے, سوال ہوتا ہے, اس کا جواب دے رہے ہیں. اس کی حقیقت یہ ہے کہ قبر میں تو اپنے جسم سے تشریف رکھتے ہیں اور دوسرے مقامات پر ان کی روحوں کا تمثل ہوا ہے, یعنی غیر جسد اور غیر عنصری جسد سے, جس کو صوفیہ جس میں مثالی کہتے ہیں, اس سے روح کا تعلق ہو گیا اور اس جسد میں تعدد بھی ہوتا ہے, کئی کئی ہوتے ہیں. وہ ایک وقت میں روح کا سب کے ساتھ تعلق بھی ممکن ہے, لیکن ان کے اختیار سے نہیں بلکہ محض اللہ تعالیٰ کی قدرت اور ان کی مشیت سے. تو اپنے اپنے جسم میں ہے, لیکن ان کے وہاں پہنچنے کا نظم کیا گیا ان کی روحوں کو ان کے جسم مثالی میں سوار کر کے. پھر وہ آسمان امر اور آسمان دوم پر بھی ان کا جو نظام اللہ تعالیٰ نے رکھا ہوا ہے وہاں ان کو, اور ظاہر یہ جسم مثالی دونوں جگہ نظر آیا جو الگ الگ شکل رکھتا تھا. اس لیے باوجود بیت المقدس میں ملاقات کے آسمان میں تعارف کرایا گیا. جب جس مثالی سے بیت المقدس میں ملے آدم علیہ السلام تو ذرا شیپ شکل الگ تھی, جب وہی جس مثالی سے آسمان کے جا کے ملے تو وہاں شیپ شکل الگ تھی, تو ملاقات کرائے گی. وہ اپنے جسم عنصر جو ہے نا وہ اپنے قبر کے اندر ہیں, ایسے ان کو پہنچایا گیا ملایا گیا. البتہ عیسیٰ علیہ السلام کیونکہ آسمان پر جسم کے ساتھ ہیں تو ان کو وہاں دیکھنا جسم کے ساتھ ہو سکتا ہے, لیکن ان کو جو بیت المقدس میں دیکھا جیسے آخر واقعے میں مذکور ہے تو وہ جسم کے ساتھ نہیں تھا بلکہ بن مثال ہے. تعلق روح کا جس میں مثالی کے ساتھ موت سے پہلے بھی خط عادت کے طور پر ممکن ہے. اور یہ بھی ممکن ہے کہ بیت المقدس میں جسم کے ساتھ ہوں اور آسمان سے وہ آگے ہوں, یا دونوں جگہ جسم کے ساتھ ہوں کہ اول آسمان سے بیت المقدس آئے ہوں پھر وہاں پھر یہاں سے وہاں پہنچ گیا ہوں, مگر خلاف ظاہر ہے واللہ عالم. اور آدم علیہ السلام کے سیدھی طرف جو صورتیں نظر آئے وہ بھی ارواح کی صورتیں مثالیہ تھیں. بذات کی روایت میں غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ روحیں آسمانوں پر موجود اور مستقر نہیں تھیں, بلکہ اپنے اپنے ٹھکانے پر تھیں, اور اس ٹھکانے اور مقام کو آدم علیہ السلام کے درمیان دروازہ تھا. آدم علیہ السلام سے ان ٹھکانوں کے درمیان دروازہ تھا, اس دروازے سے ان صورتوں کا عکس اس مقام پر پڑتا ہوگا, یا وہ ہوا جو آتی تھی آخر وہ بھی جسم ہے اس میں کوئی خاص کیفیت انتباہ اور انعقاد کی, یعنی شعاؤں کے متکلف ہو کے نظر آنے کی کیفیت ہو, اس کی وجہ سے وہ روحیں قابل رویت ہو جاتی ہیں, دیکھنے کے قابل ہو جاتی ہیں. کیونکہ اس روایت میں دروازے کا ہونا آیا ہے, یہ قلعہ ظاہر ہے اس کا کہ دروازہ واسطہ تھا ان صورتوں کو دیکھنے کا, یہاں تک ان صورتوں کے اثر پہنچنے کا, واللہ عالم. اب اس کا بھی باقی نہیں رہا کہ قرآن پاک میں یہ ہے کہ لگی نقل لگو دیا بنا وسطر و نہ لاکفت کا ہو ابا السما, کہ کافروں کی روحیں آسمانوں پر نہیں لے جائی جاتی. تو آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی آسمان پر, وہاں وہ کافروں کی جہنمیوں کی روحوں کو دیکھ کے ہو رہے ہیں. تو عالموں کو یہ اشکال ہو سکتا ہے کہ قرآن پاک کی آیت سے پتہ چلتا ہے کہ کافر کو اوپر آسمان پہ لے جایا نہیں جاتا. آدم علیہ السلام آسمان ویسے کافروں کو کیسا دیکھ رہے تھے جس کے وجہ سے رو رہے تھے, تو وہ فرما رہے ہیں کہ وہ کافروں کی روحیں وہاں نہیں تھی بلکہ وہاں دروازہ تھا جہاں سے روحیں آدم علیہ السلام کو نظر آ رہی تھی. ایسی باریکیاں رہتی ہیں قرآن پاک کی آیتوں میں حدیثوں میں. بولیت تو نہیں ہوگی نا, آ رہا سمجھ میں؟ تو نیند کس کو کس کو آ رہی؟ اگر ہاتھ اٹھاؤ کس کو کس کو آ رہی؟ اگر کسی سونے والے کو پوچھیں آپ سو رہے تھے، بولتا میں نے سو رہا تھا، تو یہ تو سو رہا تھا، اس کو پتہ ہی نہیں کہ وہ کیا کر رہا تھا. میں نے سوچا کہ میں خود زبانی زبانیں سنانے جاؤں گا تو بہت چھوٹ جائے گا ادھر ادھر، اس لیے میں نے سوچا کہ ایک مرتبہ تفصیل سے آپ کو کتاب سے بتا دوں، تو کسی اور زبانی کی تقریر کر لینا بعد میں. مگر ظاہر ہے کہ اتنا سب ترتیب سے ذہن میں آتا نہیں، کبھی آ بھی جاتا ہے، ذہن حاضر ہونے کی بات ہوتی ہے. اس میں یہ اشکال نہیں رہا کہ قرآن پاک میں کفار کی ارواح، قرآن پاک میں یہ ہے کہ کفار کی روحیں آسمانوں پر نہیں جا سکتی، پھر آسمان دنیا پر یہ روحیں کافروں کی جو بائیں طرف تھی کیسے پائی گئیں؟ تو سوال کا جواب ہو گیا کہ آسمان پر وہ تھی نہیں کافروں کی روحیں، بلکہ کافروں کی روحیں جس جگہ پر تھی وہاں سے آدم علیہ السلام کو نظر آ رہی تھی. اب نظر آنے کی جو بھی شکل ہو گیا یہ کہ دروازہ تھا، اور دروازے سے جو خوشبودار ہوا آتی تھی یا بدبودار ہوا آتی تھی اس میں وہ چیزیں کئی پھوکے ان کو نظر آ جاتی تھی. اور نیل و فرات کا دوسری روایتوں میں ساتویں آسمان کے اوپر ہونا بھی دیکھنا بھی ثابت ہے. یہ نیل و فرات جو دو دریائیں ہیں جو چلتی ہیں زمین پر، یہ آپ نے آسمان اول پر بھی دیکھی ہے اور ساتویں آسمان پر بھی دیکھی ہیں. اس کا جواب یہ ہے کہ یہ نہریں تو دنیا میں ہیں، وہاں ہونے کی کیا مانا؟ اس سوال کا جواب کہ یہ نہریں تو دنیا میں ہیں، وہاں ہونے کی کیا مانا ہے؟ آج یہ سدرۃ المنتہا کے بیان میں ذکر کر رہی ہے. یہاں سمجھنے کے لیے یہ توجہ ہے، یہ سمجھ لیجئے کہ اصل سرچشمہ ان کا سدرۃ المنتہا کی جڑ ہے، پھر یہ پانی نکل کر آسمان دنیا پر جمع ہوتا ہے اور پھر وہاں سے زمین میں آتا ہے. یہ ترتیب اس کی ہوتی ہے. اس شبہ کو بھی دور کر لیجئے کہ دوسرے حدیثوں میں حوض کوثر کا جنت میں ہونا منسوس ہے، اور یہاں آپ نے آسمان اول پر بھی اس کا ایک اثر دیکھا ہے، ایک اور چشمہ بھی آپ نے دیکھا ہوتی ہے نا جو کہ کوثر ہے، تو وہاں پر بھی یہ ہے کہ اس کی ایک شاخ یہاں ہے اور اس کی ایک شاخ میدان قیامت میں ہوگی. بخاری شریف کی روایت میں ہے کہ پھر اس کو جبرائیل علیہ السلام آگے لے کر چڑھے، یہاں تک کہ دوسرے آسمان تک پہنچے اور دروازہ کھلوایا. پوچھا گیا کون ہے؟ کہاں جبرائیل ہوں. پوچھا گیا تمہارے ساتھ کون ہے؟ کہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. پوچھا گیا ان کے پاس پیام الہی بھیجا گیا؟ مجھے اسلام نے کہا کہ ہاں. فرشتہ نے سن کر کہا مرحبا، آپ بہت اچھا آنا ہے، اور دروازہ کھول دیا. آلم و سالم بہت اچھا آنا ہے، اس کی عربی بنتی ہے آلم و سالم. دروازہ کھول دیا. جب وہاں پہنچا تو یحییٰ و عیسیٰ علیہ السلام موجود ہیں، اور وہ دونوں باہم خلیرے ہیں، خلیرے بھائی ہیں، یحییٰ و عیسیٰ. جب اسلام نے کہا کہ یہ یحییٰ و عیسیٰ ہیں، ان کو سلام کیجیے. میں نے سلام کیا، ان دونوں نے جواب دیا. پھر کہا مرحبا برادر صالح اور نبی صالح کو. یحییٰ علیہ السلام کی والدہ حضرت مریم علیہ السلام کی خالہ ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی خالہ کے نواسے ہیں. چونکہ نانی بمنزل ماں کے ہوتی ہے، اس لیے عیسیٰ علیہ السلام کی نانی کو بمنزل عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے قرار دیا گیا، اور اگر وہ واقعی میں عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہوتی تو یحییٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام خلیرے ہوتے، اس لیے مجازن ان کو خلیرہ فرما دیا گیا. مطلب یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام حضرت یحییٰ علیہ السلام کی خالہ کی اولاد ہیں، اگرچہ بیٹے نہیں ہیں مگر نواسے ہیں. اچھا، تو عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ اصل حضرت یحییٰ کے نواسے بنتے ہیں، رشتے کے اعتبار سے اوپر ان کی خالہ کے بیٹے ہیں نا وہ، اس لیے حضرت زکریا کے بیٹے حضرت یحییٰ. بخاری شریف میں یہ ہے کہ پھر اس کو جبرائیل علیہ السلام تیسرے آسمان کی طرف لے کر چڑھے اور دروازہ کھلوایا. پوچھا گیا کون ہے؟ کہا جبرائیل ہوں. پوچھا گیا تمہارے ساتھ کون ہے؟ کہا محمد ہے. پوچھا گیا ان کے پاس پیغام الہی بھیجا گیا؟ جبرائیل علیہ السلام نے کہا جی ہاں. فرشتہ نے سن کر کہا مرحبا آل و سالم، اور دروازہ کھول دیا گیا. جب میں وہاں پہنچا تو یوسف علیہ السلام موجود ہیں. جبرائیل علیہ السلام نے کہا یہ یوسف ہیں، ان کو سلام کیجیے. میں نے سلام کیا، انہوں نے جواب دیا. پھر کہا مرحبا برادر صالح اور نبی صالح کو. اور ایک روایت میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھتا کیا ہوں کہ یوسف علیہ السلام کو حسن کا ایک بڑا حصہ عطا کیا گیا ہے، کلاف المشکر. اور بوقی کی حدیث میں روایت ابو سعید اور روایت ابو ہریرہ، یوسف علیہ السلام کی نسبت ارشاد ہے کہ ایک ایسے شخص کو دیکھا جو خلق اللہ میں سب سے زیادہ حسین ہے. ایک ایسے شخص کو دیکھا جو خلق اللہ سے زیادہ حسین ہے، یعنی اللہ کی مخلوق میں سے، اور لوگوں پر حسن میں ایسی فضیلت رکھتا ہے جیسے چودھویں رات کی چاند کو دوسرے کواکب پر، اتنے زیادہ حاصل نہیں سکے سے. اس میں دو احتمال ہیں، ایک تو یہ کہ اس عمر سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مستثنا ہے، ایکسپشن، یعنی آپ اپنے کو چھوڑ کے بول رہے ہیں. اور قریبا اس کا ایک حدیث ہے جو ترمذی شریف میں ہے، حضرت انس فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ حضور نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے کسی نبی کو مبعوث نہیں فرمایا کہ خوبصورت اور خوش آواز نہ ہو، اور تمہارے نبی ان سب سے زیادہ حسین اور سب سے زیادہ خوش آواز تھے. دوسرا اعتماد یہ ہے کہ یہ عموم اپنے دائروں پر داخل رہے اور فضل جزوی فضل کلی میں قادر نہیں، یعنی جزوی ایک فضیلت ہے اللہ تعالیٰ نے ان کا عطا فرمائی، باعث کہ مجموعی فضیلت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو. یا یوں کہا جائے کہ حسن کے مختلف قسمیں ہیں، ایک نو میں یوسف علیہ السلام سب سے زیادہ حسین، اور ایک نو یعنی ایک قسم میں ہمارے آقا سب سے زیادہ حسین. اور خود ان دونوں نو میں یوں تو فاضل ہو کہ نو یوسف ظاہر اور بداحتن ابھر اور اظہر ہے. حضرت علیہ السلام کا حسن اور خوبصورتی جو ہے وہ دیکھنے کے اعتبار سے سب سے زیادہ بارانہ اور چمک کے آ جاتی تھی، اور واقف عمدہ حد ہے، یعنی مطلب ایک جگہ پر جا کے لمٹ اس کی ہو جاتی ہے. اور نو محمدی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حسن کی قسم میں یہ ہے کہ مانن بھائی مارن الطف و ادب اور لاطف و عمدہ حدن ہے، مطلب یہ ہے کہ یہ بہت ہی زیادہ لطیف ہے، بہت ہی زیادہ دقیق تھا، اور کسی حد پہ جا کے ختم نہیں ہوتا تھا، جتنا دیکھتے جاؤ اتنا زیادہ ہوتا تھا. پہلے نو کے حسن کا نام سماحت اور دوسرے نو کے حسن کا نام مزاحت ہے. یہ دعا اس شعر کا مزاق ہے، عزیز کا وجہ ہو حسن ادا ماجد کا ہو نظرا، آپ کے چہرے کا حسن بڑھتا ہی رہتا تھا جتنا آدمی آپ کو دیکھتا تھا، یعنی اس کے حسن میں اضافہ نظر آتا رہتا تھا. سارے سہری نہیں ہوتی تھی، ایک نئی چیز کھلتی تھی، ایک نئی چیز کھلتی تھی. اللہ عالم جو حقائق الامور والمحل محل ادب، کہتے ہیں حقیقت تو اللہ کو معلوم ہے اور ادب کی جگہ ہے، اسی اس میں زیادہ بات نہیں کرنا چاہیے. چودواں واقعہ بخاری میں یہ ہے کہ پھر اس کو جبرائیل علیہ السلام آگے لے کر چلے، یہاں تک کہ چوتھے آسمان تک پہنچے، دروازہ کھل گیا، پوچھا گیا کون ہے، کہا جبرائیل ہوں. پوچھا گیا تمہارے ساتھ کون ہے، کہا محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم. کیا ان کے پاس پیام الہی بھیجا گیا، جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ ہاں. فرشتہ نے سن کر کہا مرحبا، آپ بہت اچھا آنا ہے، دروازہ کھلوا. یہ ہر آسمان پہ جانے کے بعد یہ سوال جواب ہے، حدیث میں آنے کی وجہ سے اس کا ترجمہ پورا کرتے ہیں، اور حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جیسے الفاظ ہوتے ہیں ویسے ہی ترجمہ ذکر کیا جاتا ہے، اس لیے ہم اپنی طرف سے ریپیٹ کر رہے ہیں ویسا نہیں ہوتا ہے. اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ جو روایتیں ہیں حدیثوں میں، بخاری میں، بوا وغیرہ کی ہے، اور اس کی بنا بنا کی، یہ روایتیں ہیں اپنی طرف سے اونچ نیچ نہیں کرتے کچھ بھی صاحب راوی، بالکل ایڈیٹیو نقل کرنے کی عادت ہوتی ہے. آپ سوال جواب سے اندازہ کر لیجیے. جب میں وہاں پہنچا تو ادریس علیہ السلام وہاں موجود تھے. جی السلام نے کہا کہ ادریس ہے، ان کو سلام کیجیے. میں نے سلام کیا اور انہوں نے جواب دیا، پھر کہا مرحبا برادر صالح اور نبی صالح کو. بہرجی دے کہ ادریس علیہ السلام آپ کے اجداد میں ہیں، پھر ان کو برادر کہنا نبوت کے بھائی ہونے کی بنا پڑے، نبی ہونے میں بھائی بھائی بھی تو ہے نا، ادارے کے سارے الانبیاء اخوا. اور ابن پر اس کو ترجیح دینا بہت ہی ادب کے، برابر کے بیٹے کو یا اپنے سے بھی بڑے درجے کے بیٹے کو بھائی کے لقب سے پکارنے لگتے ہیں. بھائی نے کہا کہ ادریس علیہ السلام، یہ ادریس حضرت الیاس علیہ السلام کا لقب ہے اور یہی ملے ہیں، اور یہ اجداد نبویہ میں سے نہیں ہے. اللہ عالم پندرہ واقع یہ ہے کہ پھر جبرائیل علیہ السلام اس کو لے کر چلے، یہاں تک کہ پانچویں آسمان تک پہنچے، دروازہ کھلوایا، پوچھا گیا کون ہے، کہا جبرائیل ہوں. پوچھا گیا تمہارے ساتھ کون ہے، کہا محمد ہے. پوچھا گیا کہ ان کے پاس پیغام الہی بھیجا گیا ہے، کہا ہاں. تو پھر وہاں سے کہا گیا کہ مرحبا، آپ بہت اچھا آنا ہے. بہوری اس معلوم ہونے کی ہر دروازہ آسمان پر اندر داخل ہونے سے پہلے پوری تحقیق کر کے چھوڑا جاتا تھا حتیٰ کہ جبرائیل کو. جب میں وہاں پہنچا تو وہاں ہارون علیہ السلام موجود تھے. جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ یہ ہارون ہے، ان کو سلام کیجیے. میں نے سلام کیا، انہوں نے جواب دیا، انہوں نے کہا کہ مرحبا برادر صالح نبی صالح کو. پھر اس کو جبرائیل علیہ السلام آگے لے کر چڑھے، یہاں تک کہ وہ چھٹے آسمان تک پہنچے، دروازہ کھلوایا، پوچھا گیا کون ہے، کہا جبرائیل ہوں. پوچھا گیا تمہارے ساتھ کون ہے، کہا محمد ہے. پوچھا گیا ان کے پاس پیغام الہی بھیجا گیا، کہا ہاں. تو کہا مرحبا، آپ بہت اچھا آنا ہے. جب میں وہاں پہنچا تو موسیٰ علیہ السلام موجود تھے. جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ یہ موسیٰ ہے، ان کو سلام کیجیے. میں نے سلام کیا، انہوں نے جواب دیا، پھر کہا مرحبا. پھر جب میں آگے بڑھا تو وہ ہوئے، ان سے پوچھا گیا کہ آپ کے رہنے کا کیا سبب ہے. انہوں نے فرمایا کہ میں اس لیے رہتا ہوں کہ ایک نوجوان پیغمبر میرے بعد مبعوث ہوئے جن کی امت کے جنت میں داخل ہونے والے میری امت کے جنت میں داخل ہونے والوں سے بہت زیادہ ہوں گے. تو مجھ کو اپنی امت پر حسرت ہے کہ انہوں نے میرا اس طرح اتباع نہیں کیا جس طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت آپ کی اتباع کرے گی. اور اس لیے میری امت کے ایسے لوگ جنت سے محروم رہے تو ان کے حال پر رونا آتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وقت نوجوان فرمانا اس اعتبار سے ہے کہ آپ کے اتباع تھوڑی مدت میں کہ اس وقت تک آپ سن شیخوں خود تک بھی نہ پہنچیں گے, براتے کی عمر تک بھی نہیں پہنچیں گے, اتنی کثرت سے ہو جائیں گے کہ اوروں کے سن شیخوں خود تک بھی اتنے اتباع نہیں ہوں گے ماننے والے. پھر دوسرے یہ کہ آپ کی کل عمر 63 سال کی ہوئی اور موسیٰ علیہ السلام کی عمر 150 سال کی ہوئی, تو ساتھ ساتھ اس سے بھی اس کے اعتبار سے نوجوان کا. بخاری شریف میں یہ 17 واقعہ کسی اونٹ کو جبرائیل علیہ السلام آگے لے کر چلے گئے ساتویں آسمان کی طرف اور دروازہ کھلوایا, پوچھا گیا کون ہے, کہا جبرائیل ہوں, پوچھا گیا تمہارے ساتھ کون ہے, کہا محمد ہوں صلی اللہ علیہ وسلم, پوچھا گیا کہ ان کے پاس پیام الہی بھیجا گیا ہے, کہا کہ ہاں, تو کہا گیا کہ مرحبا آپ بہت اچھا آنا ہے. جب میں وہاں پہنچا تو جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام وہاں موجود تھے. جبرائیل السلام نے کہا کہ آپ کے جد امجد ابراہیم ہیں, ان کے سلام کیجیے. میں نے سلام کیا, انہوں نے جواب دیا اور فرمایا مرحبا فرزند صالح نبی صالح کو. اور ایک روایت میں یہ کہ ابراہیم علیہ السلام اپنی کمر بیت المعمور سے لگائے ہوئے بیٹھے ہیں اور بیت المعمور میں ہر روز 70,000 فرشتے داخل ہوتے ہیں جن کی باری پھر نہیں آتی. بیت المعمور میں 70,000 فرشتے داخل ہوتے ہیں, ایک ہی مرتبہ ان کو زندگی میں موقع ملتا ہے اور ہر روز داخل ہوتے ہیں 70,000. اگلے روز نئے 70,000 داخل ہوتے ہیں. پھر آپ مشکا کا مسلم اور بواقی میں بھی روایت ہے. جب بواقی میں یہ بھی ہو کہ جب مجھ کو آسمان حکم پر چڑھایا گیا تو ابراہیم علیہ السلام موجود ہیں, بہت حسین ہیں اور ان کے ساتھ ان کے قوم کے کچھ لوگ ہیں, وہ میری امت بھی موجود ہے اور میری امت بھی موجود ہے. دو قسم کے, ایک وہ جن پر سفید کپڑے ہیں, ایک وہ جن پر میلے کپڑے ہیں. میں بیت المعمور میں داخل ہوا, سفید کپڑے والے بھی میرے ساتھ داخل ہوئے, دوسرے روک دیے گئے. تو میں نے اور میرے ساتھ والے نے وہاں نماز پڑھی بیت المعمور میں. بعض روایت میں ترتیب مناظر انبیاء علیہ السلام کی اور طرح بھی آئی ہے, یعنی انبیاء علیہ السلام سے ملاقات کی ترتیب یہاں پر اس روایت میں ہے اور دوسری روایتوں میں کچھ دوسرے طریقے سے بھی آئی ہے, مگر اصح یہی ہے جو مذکور ہوئی بتا رہے ہیں, زیادہ صحیح روایتیں یہی ہیں. اللہ عالم بخاری میں یہ ہے کہ پھر اس کو سدرۃ المنتہا کی طرف بلند کیا گیا. اس کے بیل اتنے بڑے بڑے تھے جیسے مقام حجر کے مٹ کے, اور اس کے پتے ایسے تھے جیسے ہاتھی کے کان. جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ یہ سدرۃ المنتہا ہے اور وہاں چار نہریں ہیں, دو اندر کو جا رہی ہیں, دو باہر کو آ رہی ہیں. میں نے پوچھا جبرائیل یہ کیا ہے, انہوں نے کہا کہ یہ جو اندر کو جاتی ہیں یہ جنت میں دو نہریں ہیں اور جو باہر آ رہی ہیں یہ نیل اور فرات ہیں. کہ میرے پاس ایک برتن شراب کا, دوسرا دودھ کا, تیسرا شہد کا لایا گیا, میں نے دودھ کو اختیار کیا. جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ یہ فطرت, یعنی دین فطرت پر جن پر آپ اور آپ کی امت قائم رہے گی, آپ نے اس کو اختیار فرمایا. اور بخاری کی روایت میں یہ سدرۃ المنتہا کی جڑ میں یہ چار نہریں ہیں, اور مسلم میں یہ ہے کہ اس کی جڑ سے یہ چار نہریں نکلتی ہیں. اور ابن ابی حاتم نے حکانہ سے روایت کیا کہ ابراہیم علیہ السلام کے دیکھنے کے بعد مجھ کو ساتویں آسمان کے بالائی سطح پر لے گئے, یہاں تک کہ آپ ایک نہر پر پہنچے جس پر ایک نہر پر پہنچے جس پر یاقوت اور موتی اور زبرجد کے پیالے رکھے تھے اور اس پر سب لطیف پرندے بھی تھے. جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ یہ کوثر ہے جو آپ کے رب نے آپ کو دی ہے, اس کے اندر برتن سونے اور چاندی کے پڑے ہیں اور وہ یاقوت اور زمرود کے سنگریزوں پر چلتی ہے. اس کی مٹی جو ہے نا یاقوت اور زمرود ہے, اس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید ہے. میں نے ایک برتن لے کر اس میں سے کچھ پیا تو وہ شہد سے زیادہ شیریں اور مشک سے زیادہ خوشبودار تھا. بواقی کی حدیث میں ابو سعید کی روایت سے ہے کہ وہاں ایک چشمہ تھا جس کا نام سلسبیل تھا, اس سے دو نہریں نکلتی تھیں, ایک کوثر اور دوسری نہر رحمت. مسلم کی روایت میں کہ مجھ کو سدرۃ المنتہا تک پہنچایا گیا وہ چھٹے آسمان میں, اور زمین سے جو ہمارے صعود کرتے ہیں وہ اس تک پہنچتے ہیں, وہاں سے اوپر اٹھا لیے جاتے ہیں, اور جو احکام اوپر سے آتے ہیں وہ اول اسی پر اترتے ہیں, وہاں سے نیچے عالم دنیا میں لائے جاتے ہیں. سدرۃ المنتہا میں یہ کام ہوتا ہے. اسی واقعہ کا نام سدرۃ المنتہا ہے. بخاری میں یہ ہے کہ صدیق المنتہا کو ایسی رنگتوں نے چھا لیا کہ معلوم نہیں وہ کیا تھی. مسلم میں ہے کہ وہ پروانے تھے سونے کے. ایک حدیث میں ہے کہ ٹڈیاں تھی سونے کی, اور ایک حدیث میں ہے کہ اس کو فرشتوں نے چھپا لیا تھا. وہ انہی کو جو ہے تشبیح دینے کے لیے ان فرشتوں کی تشبیح کو آپ ایسا بیان فرما رہے تھے. اور ایک روایت وہی ہے کہ خدا کے حکم سے اس کو ایک عجیب چیز نے چھا لیا تو اس کی حیات بدل گئی. سو کوئی مخلوق میں سے اس کا وقف بیان نہیں کر سکتا. اور ایک روایت میں سدت المنتہا کے دیکھنے اور بکروں کے پیش کیے جانے کے درمیان یہ کہ پھر میرے روبرو بیت المعمور بلند کیا گیا. اور ایک روایت میں یہ کہ سدت المنتہا دیکھنے کے بعد پھر میں جنت میں داخل کیا گیا, جنت کی سیر کرائی گئی. اس میں موتیوں کے گنبد ہیں اور مٹی اس کی مشک ہے. ظاہر آج سے سدت المنتہا کا ساتھی آسمان پر معلوم ہوتا ہے, اور چھوٹے میں ہونے کی یہ تعبیر ہو سکتی ہے کہ اس کی جڑ ممکن ہے چھوٹے میں ہو, اس درخت کی جڑ. اور اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ یہ چار نہریں چھوٹے میں ہوں, جیسا کہ روایات میں ہے کہ یہ نہریں اس کی جڑ سے نکلتی ہیں. اصل یہ کہ جب چھوٹے آسمان سے لے کر ساتویں کے اندر کو نفوس کرتا ہوا آگے پہنچا تو یہ موقع نفوس کا اس کے لیے دو منزلے جڑ کے جو ساتویں میں ہے تو وہ نہریں اس دوسری جڑ سے نکلی, اور یہ اندر سے جا رہی تھی. یہ کوثر اور نہر رحمت معلوم ہوتی ہے کہ وہ دونوں سلسبیل کی شاخیں ہیں. ممکن ہے کہ یہ سلسبیل اور اس کا وہ موقع جہاں سے کوثر اور رحمت اس سے نکلتے ہیں یہ سب سدرا کی دوسری جڑوں میں ہوں. ابن ابی حاتم کی روایت سے ظاہر ہے کہ کوثر کا ابن ابی حاتم کی روایت سے ظاہراً کوثر کا خالی جنت میں ہونا معلوم ہوتا ہے, جنت کے باہر ہونا. تو غالباً وہ حصہ ہے جو سدرا کی جڑ میں ہے, باقی زیادہ حصہ اس کا جنت کے اندر ہے, جیسا کہ ہر حدیثوں میں اس کا جنت کے اندر ہونا وارد ہے. اور نیل و فرات کا آسمان پر ہونا اس طرح ممکن ہے کہ دنیا میں جو نیل و فرات ہیں ظاہر ہے کہ بارش کا پانی جذب ہو کر پتھر سے جاری ہوتا ہے, اور بارش آسمان سے ہو تو جو حصہ بارش کا نیل و فرات کا مادہ ہے ممکن ہے وہ حصہ آسمان سے آتا ہو. اس طور پر نیل و فرات کی اصل آسمان پر ہوئی. اور سدرت المنتہا کے گھروں کی نسبت فراش اور جراد کہنا تشبیہ ہے, ورنہ وہ فرشتے تھے. اور یہ فرمانا کہ معلوم نہیں وہ کیا تھے, اس کے معنی یہ ہے کہ اولاً معلوم نہیں ہوا, یا یہ تعجبن ہے کہ اس کے حسن کی تعبیر کا طریقہ کہ کس طرح بیان کیا جائے کہاں جا سکتا. مسلم کی روایت میں یہ جو ہے کہ بیت المعمور کے متعلق ظاہر معلوم ہوتا ہے کہ وہ سدرت المنتہا کے لیے اوپر ہے, جیسا کہ اس لفظ سے معلوم ہوتا ہے بلند کیا گیا. یہ ترجمہ سمروف علی البیت المعمور کا, اور یہ رہا مؤخر ہے سدرت المنتہا کے دیکھنے سے, جیسے کہ کلمہ سما سے معلوم ہوتا ہے. اور خود سدرت المنتہا کا مقام ابراہیم علیہ السلام سے بارہ تر ہونا بھی معلوم ہوتا ہے, جیسا کہ اس لفظ کا مدلول ہے. تو ابراہیم علیہ السلام کے ملنے سے جیسا کہ کلمہ سما سے معلوم ہوتا ہے, کیا مانا کہ ابراہیم علیہ السلام اپنی کمر بیت المعمور سے لگائے گئے, جیسا کہ اس سے پہلے کے واقعے میں آیا. تو قریبی توجہ اس کی یہ ہے کہ دنیا اس کی ساتویں آسمان پر ہو, کس کی؟ بیت المعمور کی. اور ابراہیم علیہ السلام کا اصل اور ابراہیم علیہ السلام اصل دیوار سے کمر لگائے گئے ہوں, مگر ارتفاع اس کا یعنی بلندی اس کی سدرت المنتہا سے بھی آگے ہو, جو کہ ساتویں آسمان سے بلند ہے, یہ بلند تر ہو. اور جو آپ کا نماز پڑھنا ابراہیم علیہ السلام کے پاس والوں کے مذکور ہے, اس میں بھی اشکال نہیں, کیونکہ نماز نیچے کے درجے میں ہوگی, جیسا کہ اکثر مساجد میں ایسے ہی ہوتا ہے. اور تیری نے خطارہ کی روایت کیا کہ ہم سے ذکر کیا گیا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بیت المعمور ایک مسجد ہے آسمان میں خانہ کعبہ کے مقابل. بیت المعمور ایک مسجد ہے آسمان میں خانہ کعبہ کے مقابل, اس طرح پر کہ اگر بالفرض وہ گرے تو سیدھا کعبے کے اوپر گرے, جس میں 70,000 فرشتے روزانہ داخل ہوتے ہیں. جب وہ نکل آتے ہیں تو ان کی باری دوبارہ نہیں آتی. اور یہ جنت میں داخل ہونا جو اوپر مذکور ہوا ہے, ممکن ہے کہ بیت المعمور دیکھنے سے پہلے ہو اور ممکن ہے کہ بعد میں ہو, لیکن اتنا قرآن مجید سے معلوم ہوتا ہے کہ جنت سدرت المنتہا کے قریب ہے, جیسے کہ میں نے ابھی کہا ان کا سدرت المنتہا ان رہا جنت الماوا. کتنا بجے ہے نماز؟ 40 پر ہے. ایک واقعہ دیکھنے میں ایک معراج کا واقعہ کس قدر مفصل آپ اندازہ فرمائیں. اور ابھی اس کی جتنے چپیں معلوم باقی سنانے کے اور باقی ہیں اور آنا قصہ اور باقی سننے کا. ایک معراج کا واقعہ اتنا مفصل ہے اور کیسے کیسے واقعات پیش آئے, کیا کیا باتیں پیش آئیں, کیا کیا باتیں پیش آئیں, کیا کیا باتیں پیش آئیں, اور اس میں پورا واقعہ ہی نہیں ہے. اس میں سے حضرت نے بعد میں یہ کیا ہے کہ واقعات سے کچھ نتائج اخذ کیے ہیں, کچھ چیزیں بتائی ہیں اس میں سے جو پورا واقعہ ہے اس کے دل میں سے نکال کے فوائد حکمیہ فوائد حکمیہ کچھ اسرار اور راز کی باتیں اور کچھ احکام اس سے نکال کے بتائے ہیں. تو اس میں بھی تھوڑا سا پانچ سات سفر ہو گئے ہیں. تو نماز کے بعد پڑھنا ہے اس کو کیا رہے یا بتو گیا ایک واقعہ پورا ہو جائے ایک مرتبہ میرے خیال. چلو اچھا نماز کے لیے دس منٹ ہے. مسکرات کے لیے درخواست ہے کہ اگر آپ ٹھہر سکتی ہوں تو نماز پڑھ کے ٹھہر جائیں. معراج کا واقعہ پورا دن آپ سے جو بڑے بھائی سمے بڑے بھائی ان کی نام پڑھ رہا ہوں. دوسرے والے بھائی جو تھے مولانا جمال الرحمان صاحب الحمد للہ بقیر حیات بھی اللہ ان کو اللہ عطا فرمائے اور ان کے ان سے فائدہ حاصل کرنا وسیع فرمائے. اور ایک ناتھا کی خواہش کیا ہوتی ہے, اس کی یہ ہوتی ہے کہ ہر اچھے جو ہے وہ نات والے کی نات کریں تو آپ کی بھی ایک نات کرنے کی میری خواہش ہے. اللہ تعالیٰ جو ہوگا ہم کو جہاں بھائی کے اعتبار سے دوسرے لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں تو ایک ناتھا کے لیے بڑی بات ہوگی جو ہماری مزاج میں سنی جائے گی شام. تو تماشا رہی ہے آج کے موقع کے لحاظ سے
نبی تاجدار حرم بن کے آئے, نبی تاجدار حرم بن کے آئے, نبی تاجدار حرم بن کے آئے, سراپا رحم کرم بن کے آئے, نبی تاجدار حرم بن کے آئے, سبھی کو تسلیم کا رتبہ, سبھی کو تسلیم کا رتبہ, وہ بادل خدا ہاتھ رم بن کے آئے, وہ بادل خدا ہاتھ رم بن کے آئے, نبی تاجدار حرم بن کے آئے, نبی تاجدار حرم بن کے آئے, ملک تارہ خواب ناتے نبی کی, ملک تارہ خواب ناتے نبی کی, یہ ممکن ہے طاقت قلم بن کے آئے, یہ ممکن ہے طاقت قلم بن کے آئے, نبی تاجدار حرم بن کے آئے, سراپا رحم کرم بن کے آئے, نبی تاجدار حرم بن کے آئے, کمالات سے حیرت لنا ہوں, کمالات سے محمد زمان شرم بن کے آئے, محمد زمان شرم بن کے آئے, نبی تاجدار حرم بن کے آئے, سراپا رحم کرم بن کے آئے, نبی تاجدار حرم بن کے آئے, نبی تاجدار حرم بيت آئے سلائے نبوت تمہور درخشا
شربت مشروب لائے ہیں پی لیجیے ساتھ میں کوئی حرض کی بات نہیں اس لیے کہ کافی تاخیر ہو گئی نا آپ لوگوں کو حرض ہوگا اور سن ہو سنتے ہوئے پانی پینے کے دوران ڈسٹرب مت ہوئیے خود بھی اور دوسروں کو بھی مت کیجیے بسم اللہ الرحمن الرحیم جو حدیث میں یہ بھی ہے کہ سیر جنت کے بعد جنت کی سیر کے بعد پھر دوزخ میرے روبرو کیا گیا جہنم آپ کے سامنے کی گئی اس میں اللہ کا غضب اور عذاب اور انتقام کا اگر اس میں پتھر اور لوہا بھی ڈال دیا جائے تو اس کو بھی کھا لے یعنی پگھل جائے ختم ہو جائے پھر وہ بند کر دیا گیا اس کے الفاظ سے معلوم ہوتا ہے کہ دوزخ اپنی جگہ پر رہا اور آپ اپنی جگہ پر رہے درمیان سے حجاب اٹھا کر آپ کو دکھلایا گیا پردہ اٹھا کر دکھلایا گیا بخاری شریف میں بیت المعمور کے اور دودھ وغیرہ کے برتنوں کے پیش کیے جانے کے بعد روایت ہے کہ پھر مجھ پر 50 نمازیں ہر دن میں فرض کی گئیں ایک روایت میں ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے ملاقات کے بعد ہے کہ پھر مجھ کو عروج کرایا گیا انہیں پر چڑھایا گیا ساتھ میں آسمان پہ تو ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی پھر اسے بہتر منتا پہ لے جایا گیا پھر وہاں سے عروج کرایا گیا چڑھایا گیا یہاں تک کہ میں ایک ایسے ہموار میدان میں پہنچا جہاں میں نے قلموں کی جو کہ لکھنے کے وقت پیدا ہوتی ہے آواز سنی, سریر القلم, قلم لکھنے کی آواز سر 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 سے جیسے کاغذ پہ کوئی چیز لکھی جا رہی ہے تو آواز آتی ہے, وہ آواز آ رہی تھی. سب اس پر اللہ تعالیٰ نے 50 نمازیں فرض کی, قضا فی المشکات. کرتی ہوئی سمجھ آتی ہے کہ بیت المعمور کو پیش کے جانے کے بعد اس میدان میں پہنچنا ہوا, اور اس میدان میں پہنچنے کے بعد نمازیں فرض ہیں. اللہ عالم. ایک اور قریہ سے بھی اس محل شریف اقلام کا صدرہ اور بیت المعمور سے اوپر ہونا معلوم ہوتا ہے, وہ یہ کہ یہ اقلام تقدیر کے ہیں, تقدیر کے قلم کے جو آپ سن رہے تھے, یہاں پہ تقدیر لکھی جاتی. یہ احکام تقدیریہ, جزویہ, یومیہ کو لوح محفوظ سے نقل کرتے ہیں, وہ تقدیر نہیں بلکہ یہ کہ احکام تقدیریہ جزویہ, یعنی ہر ہر واقعہ جو الگ الگ پیش آتا ہے دنیا میں کائنات میں, یومیہ دن کے حساب سے, اس کو لوح محفوظ سے نقل کرتے ہیں. اور سدرا کے بارے میں جو واقعہ 18 میں آیا ہے کہ جو احکام نازل ہوتے ہیں وہ اول وہاں آتے ہیں, تو سدرا اس کے تحت میں ہوا. اس طرح بیت المعمور کی اصل ساتھ آسمان میں ہے, اور وہاں پر فرشتے عبادت میں مشغول ہے, اور سماوات اس زمین میں داخل ہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے معراج کے بعد میں ایک حدیث ہے, اس میں جبرائیل علیہ السلام کا براق تک چلنا ذکر کیا ہے, یہاں تک کہ حجاب تک پہنچے, اور یہ بھی فرمایا کہ ایک فرشتہ حجاب کے اندر سے نکلا. حجاب کہتے ہیں پردے کو, کرٹن. تو سدرۃ المنتہا سے آگے جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ چلے براق پر, یہاں تک کہ حجاب تک پہنچے. جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ قسم مزاج کی, جس نے آپ کے دن ہر بہتر مبوس فرمایا, جب سے میں پیدا ہوا ہوں میں نے اس فرشتے کو نہیں دیکھا, حالانکہ میں خلائق میں رتبے کے اعتبار سے بہت مقرب ہوں. دوسرے حدیث میں ہے کہ مجھ سے جبرائیل علیہ السلام نے مفارقت اختیار کی, علیحدگی اختیار کی, اور تمام آوازیں مجھ سے منقطع ہو گئیں. شفاء الصدور میں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منسوب ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے پاس جبرائیل آئے اور میرے رب کی طرف چلنے میں میرے ہم سفر رہے, یہاں تک کہ ابن مقام تک پہنچے, پھر ٹھہر گئے. میں نے کہا جبرائیل, کیا ایسے مقام میں کوئی دوست اپنے دوست کو چھوڑتا ہے؟ انہوں نے کہا کہ اگر میں اس مقام سے بڑھوں تو نور سے گر جاؤں گا. شیخ سعدی نے اسی کا ترجمہ کیا ہے, بدو گفت سالار بیت الحرام, کہ اے حامل وحی برتر خرام, فدر دوستی مخلصم یافتی, غنانم جو صحبت چرا تافتی, بگفتہ فرا کر مجالم نمان, بماندم کرے یز بالم ممان, اگر یکسر موئے برتر پرم, فروغ تجلی بسوز پرم. وہ جو واقعہ جواب کی شکل میں حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بیان کیا, اس کو حضرت معروف نے اشعار میں کہا ہے, مشہور شعر ہونے سے نقل کیا گیا. اسی حدیث مذکور میں یہ بھی ہے کہ پھر مجھ کو نور میں پیوست کر دیا گیا. جب وہاں حجاب کی جگہ پر آپ کے جبرائیل علیہ السلام لے کے گئے تو آپ کے نور میں پیوست کر دیا گیا, فیڈ کر دیا گیا. کیا شکل ہوئی ہوگی تو اللہ کو معلوم. پھر مجھے نور میں پیوست کر دیا گیا اور 70,000 حجاب مجھ کو طے کرائے گئے, 70,000 حجاب مجھ کو طے کرائے گئے, کہ ان میں ایک حجاب دوسرے حجاب کے مشابہ نہ تھا. اور مجھ سے تمام انسانوں اور فرشتوں کی آہٹ منقطع ہو گئی, اب فرشتوں کی بھی آہٹ باقی نہیں رہی. اس وقت مجھ کو وحشت ہوئی, گھبراہٹ ہوئی. اس وقت مجھ کو پکارنے والے نے ابو بکر کے لہجے میں پکارا, حضرت ابو بکر صدیق کی آواز میں, کہ ٹھہر جائیے, آپ کا رب صلات میں مشغول ہے. اور اس میں یہ بھی ہے کہ میں نے عرض کیا کہ مجھ کو ان دونوں باتوں سے تعجب ہوا. ایک تو یہ کہ کیا ابو بکر مجھ سے آگے بڑھا رہے ہیں, دوسرے یہ کہ میرا رب سلاد کے دینی آ گئے, اس میں وہ سلاد میں مشغول ہے, کیا مطلب؟ ارشاد ہوا کہ محمد یہ آیت پڑھو, هو الذی یصلی علیکم وملائکته لیخرجکم من الظلمات الی النور وکان بالمؤمنین رحیما. تو میری سلاد سے مراد رحمت ہے آپ کے لیے اور آپ کی امت کے لیے. اور ابوبکر کی آواز کا قصہ یہ ہے کہ ہم نے ایک فرشتہ ابوبکر کی صورت کا پیدا کیا جو آپ کو ان کے لہجے میں پکارے تاکہ آپ کی وحشت دور ہو اور آپ کو ایسی حیبت لائق نہ ہو جو آپ کو فہم مقصود سے رکاوٹ بنے. شفا و صدور کی ایک روایت میں یہ ہے کہ حجامات خطا ہونے کے بعد ایک رفرف یعنی سب مسلب سب ایک ایسی سیٹ بیٹھنے کی جو سب گرم کی تھی وہ لائی گئی میرے لیے اتاری گئی اور میں اس پر رکھا گیا پھر اس کو اوپر اٹھایا گیا یہاں تک کہ میں عرش تک پہنچا تو میں نے ایسا امر عظیم دیکھا کہ زبان اس کو بیان نہیں کر سکتی. مواحد نے ابن غالب کے حوالے سے روایت کو شفا و صدور سے نقل کر کے کہا ہے بلعودت والی حفی داری مطلب یہ بات معتمد علیہ ہے. رحمت الہیہ کی توجہ کے لیے جو آپ کو حکم ہوا ٹھہرنے کا اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کا آگے بڑھنا نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کو شغل مانے ہوگا یعنی آپ کو حرج ہوگا اللہ تعالیٰ کو. توجہ رحمت سے جس طرح مخلوق کے لیے ایک شغل یعنی ایک مصروفیت دوسری مصروفیت سے مانے ہوتی ہے بلکہ مانا یہ ہے کہ چونکہ اللہ تعالیٰ اس وقت خاص رحمت فرما رہے ہیں آپ سیر کو منقطع کیجیے اور اس میں مشغول ہوئیے جو آپ چل رہے ہیں آپ اپنے مسافت میں جو ہے اس کو روک دیجیے تاکہ رحمت کو زیادہ سے زیادہ آپ لے سکیں. تو حضور کے لیے ٹھہرنے کو کہا گیا اللہ کے لیے ٹھہرنے کو نہیں کہا گیا. یہ ٹھہرنا حضور کی خاطر سے تاکہ آپ ٹھہر جائیے تاکہ اللہ پاکی جو خاص رحمت آپ پر ہے سیر منقطع کر کے پوری طریقے سے اس کو لیجیے کیونکہ ایک سو کام سے رحمت کی اخذ کرنے میں سہولت رہے گی. حق تعالیٰ کی حجت اور کلام تیرزی میں ہے کہ عباس رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو دیکھا اور عبدالرزاق نے بواسط معمر کے حسن سے روایت کیا کہ انہوں نے حلق یعنی قسمن کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو دیکھا. ابن خزیمہ نے عروہ ابن زبیر سے روایت کو ثابت کیا. ابن عباس کے تمام اصحاب اس کے قائل ہیں اور حضرت قاضی احبار زہری معمر سب اس کا یقین کرتے ہیں اور نسائی نے میری سناد صحیح حضرت اکرمہ کے تبلیغ سے حضرت ابن عباس سے روایت کیا ہے اور حاکم ابو عبداللہ نشاپوری نے بھی اس کی تصحیح کی ہے اس کو صحیح کہا ہے. انہوں نے فرمایا کہ تم تعجب کرتے ہو کہ خلت ابراہیم کے لیے ہو اور موسیٰ علیہ السلام کے لیے کلام ہو اور رویت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس میں کوئی تعجب کی بات ہے. خلیل ہونا ابراہیم علیہ السلام کے لیے بات کرنا موسیٰ علیہ السلام کے لیے تو دیکھنا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ پاک. حضرت عباس سے ذکر کیا ہے کہ وہ فرماتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو دو مرتبہ دیکھا ہے ایک مرتبہ بصر سے ایک مرتبہ قلب سے ایک مرتبہ دل سے اور ایک مرتبہ آنکھوں سے. میں نے امام احمد سے کہا کہ لوگ کہتے ہیں کہ عائشہ فرماتے ہیں کہ جو شخص دام کرے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو دیکھا تو اس نے اللہ تعالیٰ پر بڑا افتراق کیا تو کون سی دلیل سے حضرت عائشہ کے قول کا جواب دیا جائے. انہوں نے فرمایا کہ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قول سے. امام احمد نے فرمایا رائی تو ربی آپ نے فرمایا کہ میں نے اپنے رب کو دیکھا ہے. تو امام احمد کی روایت سے حدیث مرفوع سے یہی ثابت ہے. اور کلام کرنا سے عام نور کے ساتھ وارد ہے. پانچ نمازیں فرض کی گئیں اور خواتین میں سورہ بقرہ عنایت ہوں امیر رسول سے لے اور جو شخص آپ کی امت میں سے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے اس کے گناہ معاف کیے گئے. اور یہ بھی وعدہ ہوا کہ جو شخص کسی نیچی کا ارادہ مسلم شریف کی روایت ہوئی اور یہ بھی وعدہ ہوا کہ جو شخص کسی نیچی کا ارادہ کرے اور اس کو کرنے نہ پائے تو ایک مٹی لکھی جائے گی اور اگر اس کو کر لیا تو کم از کم دس حصے کر کے لکھی جائے گی اور جو شخص بدی کا ارادہ کرے پھر اس کو نہ کرے تو وہ بالکل نہیں لکھی جائے گی اور اگر اس کو کر لے تو ایک بدی لکھی جائے گی. مسلم شریف بہتری ہے تو مسئلہ خدری سے روایت کیا ہے کہ جس کا اختصار طویل حدیث ہے جس کا اختصار یہ ہے مسلم سے مختصر یہ ہے کہ آپ نے جناب باب تعالیٰ میں ابراہیم علیہ السلام کی خلت اور ملک عظیم اور موسیٰ علیہ السلام سے ہم کلامی اور داؤد علیہ السلام کا ملک عظیم اور لوہے کا نرم ہونا اور پہاڑوں کا مسخر ہونا اور سلیمان علیہ السلام کا ملک عظیم اور انس اور جن اور شیاطین اور ہوا کا مسخر ہونا اور بے نظیر ملک دینا اور عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل تورات اور ادرا و اسما و ابرس یا احیاء و موتا کا عطا ہونا مردوں کو زندہ کرنے کا موجودہ اور ان کا اور ان کے والدہ کا شیطان سے پناہ دینا عرض کیا. اور تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ میں نے تم کو حبیب بنایا اور سب لوگوں کی طرح مبعوث کیا اور شرع صدر اور وضع ذکر اور رفع ذکر مرحمت فرمایا تو جب میرا ذکر ہوتا ہے تمہارا بھی ہوتا ہے اور تمہاری امت کو خیر امت اور امت عادلہ بنایا اور اول بھی اور آخر بھی بنایا اور ان کا کوئی خطبہ درست نہیں جب تک کہ وہ آپ کے عادل رسول ہونے کی شہادت نہ دیں. اور تمہاری امت میں ایسے لوگ پیدا کیے جن کے سینے میں ان کی کتاب رکھی یعنی حفاظ اور تم کو پیدائش یعنی عالم نور میں سب سے اول اور بعثت میں سب سے آخر اور قیامت کے روز فیصلے میں سب سے مقدم بنایا. اور میں نے تم کو سب مثالی اور خواتین سور بقرہ بلا شرکت دوسرے انبیاء کے اور کوثر اور اسلام اور ہجرت اور جہاد اور نماز اور صدقہ اور صوم رمضان اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر عطا فرمائے اور تم کو فاتح اور خاتم بنایا. بعض صحابہ کا نفی رویت کی کرنا اپنی رائے سے ہے, ایک فائدے کے طور پر بیان کر رہے ہیں کہ بعض صحابہ نے اللہ تعالیٰ کو دیکھنے کی جو نفی کی ہے کہ حضور نے اللہ کو نہیں دیکھا اپنے رائے سے ہے جو مستمت ہے بعض امامات سے یعنی بعض قرآن پاک کی آیتوں اور احادیثوں سے میں سراہد چونکہ ایسی موجود تھی کہ اللہ کو کوئی نہیں دیکھ سکتا تو اس عموم سے استمداد کر کے انہوں نے بات فرمائی ہے. جیسے لاطف دین کو ڈاکٹر صاحب اللہ تعالیٰ کو آنکھیں نہیں دیکھ سکتی لیکن بعد اس بات میں محسوس کے یعنی محسوس کے ماننے کے بعد ان عمومات کا مطلب ان عام باتوں کا مطلب یہ لیا جائے گا کہ نفی ادراک معنی معرفت کنا و احاطہ ہے اللہ تعالیٰ کیوں کہ حقیقت پر کوئی مطلع نہیں ہو سکتا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو کوئی گھیر نہیں سکتا اپنے علم میں احاطہ نہیں کر سکتا. مضمون اس کے بعد شروع ہوا ہے اس وجہ سے میں اس کو نہیں پڑھ رہا ہوں کیونکہ پھر اس کی تفسیر لمبی کرنی پڑے گی. تو یہ جو قرآن پاک کی آیتیں ہیں مطلق یقین نفی نہیں ہے, اس میں بالکل نہیں دیکھا ویسی بات نہیں ہے یعنی بالکل نہیں دیکھا جا سکتا اللہ کو ویسی بات نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کی کنا اور حقیقت کو نہیں دیکھا جا سکتا ان کا احاطہ نہیں کیا جا سکتا یہ مفہوم ہے ان آیتوں کا جس سے ان حضرات نے اس میں بات کیا تھا بعد میں. اور خواتین سورہ بقرہ وغیرہ کا نزول مدینہ میں ہونا اس روایت کے منافی نہیں, بات روایت میں آتا ہے کہ سورہ بقرہ کا آخری حصہ مدینہ میں نازل ہوا اس وقت اجمالاً وعدہ ہوا ہوگا پھر مدینہ میں نزول تفصیلاً ہوا وہاں یہ ہوا کہ یہ چیزیں آپ کو عطا کی جا رہی ہیں نعمت کے طور پر پھر جب آپ تشریف لے آئے مدینہ میں اور آئے پھر آپ مدینہ میں آپ اتار دیے وہ چیزیں. اور پانچ نمازوں کے ملنے سے مراد یہ ہے کہ آخر میں پانچ نمازیں رہ گئیں اور ظاہراً یہ سب کلام مقام رویت میں ہوئے ہیں یہ سب بات بھی اللہ تعالیٰ کے پاس دیکھنے کے وقت ہوئی ہے. پہلے وقت یہ ہے کہ واقع ہے 19ویں میں یہ بات ہے کہ جب شریف الاقلام کے بعد نمازوں کا فرض ہونا ثابت ہوتا ہے اور مقام شریف الاقلام قلم کے چلنے کی آواز کے بعد ظاہراً یہی مقام کلام معلوم ہوتا ہے. اگرچہ یہ ممکن ہے کہ نماز کی فرضیت آپ کے شریف الاقلام کی جگہ سے منتقل ہونے سے پہلے ہوئی ہو اور خود یہ ہوں جن کے ساتھ کلام واقع ہوا ہو ظاہر المتحد وقت ہیں جب نمازوں کی فرضیت کا یہ وقت ہے تو سب مکالمات کا یہی ہوگا. اور حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسا کلام خاص جو اس معراج کے موقع پر ہوا ایک ہی بار واقع ہوا. موسیٰ مرت ہے وروا محمد مرت ہے حید کام کا ماں کی حدیث ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے دو مرتبہ اللہ سے بات کی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دو مرتبہ اللہ کو دیکھا. اور یہ جو مرتیں کا ذکر ہے کہ دو مرتبہ دیکھا تو ابن عباس نے فرمایا کہ ایک بار دل سے دیکھا اور ایک بار آنکھوں سے دیکھا. اور یہ جو حدیث میں جابر کی نسبت آیا ہے کہ ان سے پہلے کسی سے مشافات کلام میں ہوا مراد اس سے یہ ہے کہ ایسے درجے کے آدمیوں میں پھر اس سے مکالمت نبویہ کی نفی نہیں ہوئی. اس میں جو سوالات ہوتے واقعات میں ان کے جوابات دیتے جاتے ہیں یہ ان کی عادت ہے. کے اوپر جانے کے بعد میں وہاں سے واپسی کے حالات. بخاری شریف میں سیر بات المعمول کے بعد اور ظروف خمر اور لبن اور عسل کے پیش ہونے کے بعد جس کا ذکر آ چکا ہے یہ ہے کہ پھر اس پر ہر رات دن میں 50 نمازیں فرض ہوئیں. پھر میں واپس ہوا, آپ فرماتے ہیں کہ میں واپس ہوا اور موسیٰ علیہ السلام پر گزرا تو انہوں نے پوچھا کہ آپ کو کیا حکم ہوا. میں نے کہا کہ 50 نمازوں کا رات دن میں حکم ہوا. انہوں نے فرمایا کہ آپ کی امت سے 50 نمازیں ہرگز رات دن میں نہ پڑھی جائیں گی. واللہ میں آپ سے پہلے لوگوں کا تجربہ کر چکا ہوں اور بنی اسرائیل کو خود بھگت چکا ہوں. اپنے رب کے پاس یعنی اس مقام کو جہاں یہ حکم ہوا تھا واپس جائیے اور اپنی امت کے لیے تخفیف کی درخواست کیجیے. میں واپس گیا, اللہ تعالیٰ نے 10 نمازیں کم کر دیں. میں پھر موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا, انہوں نے پھر اسی طرح کہا, میں پھر لوٹا تو 10 اور کم کر دیں. پھر موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا, انہوں نے پھر اسی طرح کہا, میں پھر لوٹا تو 10 اور کم کر دیں. میں پھر موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا, انہیں واپسی میں وہ مل کرے, انہوں نے پھر اسی طرح کہا, میں پھر لوٹا تو مجھ کو ہر روز میں 10 نمازوں کا حکم ہوا. میں پھر موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا, انہوں نے پھر اسی طرح کہا, میں پھر لوٹا تو ہر روز میں 5 نمازوں کا حکم رہ گیا. موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ آپ کی امت ہر دن میں 5 نمازیں بھی نہیں پڑھ سکے گی. اور میں آپ کے پہلے لوگوں کا تجربہ کر چکا ہوں, بنی اسرائیل کو بھگت چکا ہوں. پھر اپنے رب کے پاس جائیے اور اپنے لیے اور تحفظ مانگیے. آپ نے فرمایا, میں اپنے رب سے بہت درخواست کر چکا ہوں یہاں تک کہ میں شرما گیا ہوں. یعنی اگر تو پھر بھی عرض کرنا ممکن تھا لیکن اب راضی ہوتا ہوں اور تسلیم کرتا ہوں. آپ فرماتے ہیں, جب میں وہاں سے آگے بڑھا ایک پکارنے والے نے ہسپتال کی جانب سے پکارا, میں اپنا فرض جاری کر دیا اور اپنے بندوں سے تخفیف کر دی. مسلم شریف کی روایت میں 5-5 نمازوں کا کم ہونا آیا ہے اور آخر میں یہ ہے کہ محمد یہ 5 نمازیں ہیں جنہیں رات میں اور ہر نماز 10 کے برابر ہے تو 50 ہی ہو گئے. مثالی میں جو افطار نے مجھے ارشاد کرنا ہے کہ میں نے جس روز آسمان و زمین پیدا کیا تھا آپ پر اور آپ کی امت پر 50 نمازیں فرض کی تھی. جس وقت آسمان زمین پیدا ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر حضور کی امت پر 50 نمازیں فرض ہوئی تھیں, مگر ان سے 50 نمازیں فرض کی تھیں سو آپ اور آپ کی امت اس کی پابندی کیجیے. اور اس حدیث میں موسیٰ علیہ السلام کو یہ ارشاد ہے کہ بنی اسرائیل پر 2 نمازیں فرض ہوئی تھیں مگر ان سے نہ ہو سکیں, اور اس کے آخر میں یہ ہے کہ یہ 5 ہے برابر 50 کے سو آپ اور آپ کی امت اس کی پابندی کریں. آپ فرماتے ہیں کہ میں پہچان گیا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پختہ بات ہے. جب موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا انہوں نے کہا پھر جائیے, مگر میں پھر نہیں گیا. اور شیخین کی روایت میں یہ ہے کہ جب کم ہوتے ہوتے 5 رہ گئے تو ارشاد ہوا کہ یہ 5 ہے اور ثواب میں 50 ہے اور میرے پاس بات بدلی نہیں جاتی. یعنی 50 کا جو اجر مقدر تھا اس میں تبدیلی اور کمی نہیں ہوئی, اور 50 نمازوں کا بدلنا بھی مقدر تھا اس لیے اس میں بھی تبدیلی نہیں ہوئی. بدل کے 5 ہونا بھی مقدر تھا, وہ بھی طے کیا ہوا تھا اللہ نے کہ فرض 50 کر دے رہا ہوں, مرتبہ بتانے کے واسطے کہ پڑھنا تو چاہیے 50, اور یہ بھی طے کر دیا کہ اس میں اور 5 کر دوں گا آہستہ 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 کر کے سو آپ پورا 50 کر دوں گا. فرضیوں کے سلاب کے بعد واپس ہونے سے یہ لازم نہیں آتا کہ فوراً واپسی ہوئی, یعنی درمیان میں رویہ ہو کر مکالمہ پہرا ہو کر پھر واپسی ہوئی. بہت لمبی چوڑی باتیں ہوئی. حضرت صوفیہ نے اپنے کشف سے یہ بات بیان کی ہے کتابوں میں کہ اس وقت اللہ تعالیٰ سے 90,000 باتیں ہوئی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی, اور 10-10 کم ہونے کے معنی یہ ہے کہ 2-2 بار میں یہ 10-10 ہی کمی ہوئی. بس 5-5 کے کم ہونے کی روایت میں اس میں کوئی ٹکراؤ نہیں ہے. 10 کمانے والا 2 مرتبہ میں 10, پھر 2 مرتبہ میں 10, کسی نے 5-5 کا ذکر کر لیا, کسی نے 10-10 کا ذکر کر لیا. اور شخص کی روایت نقل کرنے سے اور آپ کو شرمانے سے اس کی درخواست نہ کرنے کی وجہ بھی معلوم ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان آتا کہ یہ 50 یہ 5 ہے برابر 50 کے اور میرے پاس بات بدلتی نہیں. اسے آپ اس سے اشارہ اس عادت کے مطلوب اور مرضی آپ ہونے کا سمجھ گئے. 5 پر آ کر جب اللہ نے یہ بات فرمائی کہ یہ 5 ہے مگر 50 کے برابر ہے میرے پاس بات بدلتی نہیں, اس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے کہ 5 سے کم ہونے کی درخواست نہیں کرنا چاہیے. جو اس میں تصریح نہیں ہے کہ اس سے کمی ممکن نہیں, کیونکہ اس کے معنی یہ تھے کہ موجودہ عدد جو 5 کا ہے یہ بھی 50 کے برابر ہے, ثواب میں کمی نہیں ہوئی, اس میں اور کم ہونے کی نہ نفی ہے نہ کم کرانے کی نہیں ہے. اگر اور بھی کم ہوتی تو ثواب نہ گھٹتا اور وہ اگر 50 کے برابر ہو جاتا اور 5 کو جو برابر 50 کے فرمایا تھا اسے لازم نہیں آتا کہ اس سے کم عدد اس فضیلت کو نہیں پہنچ سکتا تھا، یعنی اسے کم کر کے بھی اللہ 50 کے برابر کر دے سکتے تھے، اور اس کے معنی صرف یہ تھے کہ یہ تھے کہ یہ عدد اس سے کم فضیلت نہیں رکھتا، 50 سے کم فضیلت نہیں رکھتا، 5 میں 50 سے ثواب مل جائے گا. محمد احساس کہتا ہے کہ مجھ کو میں جن کے لیے طالب میں جن کا نام ہند ہے معراج النبی کے متعلق یہ بات بتائی، وہ کہتے تھے کہ آپ کو جو معراج ہوئی آپ میرے گھر میں سوتے تھے، آپ نے عشاء کی نماز پڑھی پھر سو گئے اور ہم بھی سو گئے، جب فجر کے قبل کا وقت ہوا ہم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیدار کیا. جس رات معراج ہوئی اس میں سارے کاموں سے فراغت ہونے کے بعد رات میں فجر کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھایا تھا گھر والوں. جب آپ صبح کی نماز پڑھ چکے اور ہم بھی آپ کے ساتھ نماز پڑھے، فرمایا اے نہانی میں نے تم لوگوں کے ساتھ عشاء کی نماز پڑھی جیسا تم نے دیکھا، پھر میں بیت المقدس پہنچا اور اس میں نماز پڑھی، پھر میں نے صبح کی نماز تمہارے ساتھ پڑھی جیسا تم دیکھ رہے ہو، پھر آپ باہر جانے کے لیے اٹھے میں نے آپ کی چادر کا گوشہ پکڑ لیا، اور آپ کیا یا نبی اللہ لوگوں سے یہ قصہ نہ کہیے، آپ کی تکلیف کریں گے اور آپ کو تکلیف پہنچائیں گے. آپ نے فرمایا واللہ میں ضرور ان سے اس کو بیان کروں گا. میں نے اپنے ایک حبشی لونڈی سے کہا کہ آپ کے پیچھے پیچھے جائے تاکہ جو آپ لوگوں سے کہیں اور لوگ آپ سے جو کہیں اس کو سنیں. جب آپ باہر تشریف لے گئے ان کو خبر دی، انہوں نے تعجب کیا اور کہا محمد اس کی کوئی نشانی ہے جس سے ہم کو یقین آئے، کیونکہ ہم نے ایسی بات کبھی نہیں سنی. آپ نے فرمایا کہ نشانی اس کی یہ ہے کہ میں فلاں وادی میں فلاں قبیلے کے قافلے پر گزرا، جب میں جا رہا تھا بیت المقدس کی طرف تو فلاں جنگل میں فلاں قبیلے کے قافلے والوں پر سے گزرا اور ان کا ایک اونٹ کاٹ گیا تھا، میں نے ان کو بتلایا کہ تمہارا اونٹ فلاں جگہ ہے. اس وقت تو میں شام کو جا رہا تھا، یعنی سفر اسرا آغاز میں تھا، شروعات میں تھا. پھر میں واپس آیا یہاں تک کہ جب رجنان میں فلاں قبیلے کے قافلے پر پہنچا تو میں نے لوگوں کو سوتا ہوا پایا، لوگ قافلے میں سوئے ہوئے تھے، ان کا ایک برتن تھا جس میں پانی تھا اس کو انہوں نے ڈھانک رکھا تھا، میں نے ڈھکنا اتار کر اس میں کا پانی پیا، پھر اسی طرح بدستور برتن کو ڈھانک دیا. اور اس کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ اب ان کا قافلہ بیضا کے سنگے کے تنعیم کو آ رہا ہے اور سب سے آگے ایک خاکستری رنگ کا اونٹ ہے، اس پر دو بورے لگے ہوئے ہیں، ایک کالا دوسرا دھاری دار. لوگ سنگے کے تنعیم کی طرف دوڑے سو اس اونٹ سے پہلے کوئی اور اونٹ نہیں ملا جیسا آپ نے فرمایا تھا. اور اسے برتن کا قصہ پوچھا، انہوں نے خبر دی کہ ہم نے پانی بھر کر ڈھانک دیا تھا، برتن کا ڈھکا ہوا ملا مگر اس میں پانی نہیں تھا. اور ان دوسروں سے بھی پوچھا جن کا اونٹ بھاگنا فرمایا تھا، یہ لوگ مکہ آ چکے تھے، انہوں نے کہا واقعی صحیح فرمایا، اس وادی میں ہمارا اونٹ بھاگ گیا تھا، ہم نے ایک شخص کی آواز سنی جو اونٹ کی طرف ہم کو پکار رہا ہے، یہاں تک کہ ہم نے اونٹ کو پکڑ لیا. بیاقی کی روایت میں کہ آپ سے نشانے کی درخواست کی تو آپ نے ان کو بدھ کے دن قافلے کے آنے کی خبر دی، جب وہ دن آیا تو وہ لوگ نہ آئے، تمہارا قافلہ بدھ کے دن پہنچے گا، جب وہ دن آیا وہ لوگ نہیں آئے، یہاں تک کہ سورج غروب ہونے کے قریب پہنچ گیا. آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، آپ کا چھپنے سے رک گیا، یہاں تک کہ وہ لوگ آ گئے جب آپ نے جیسا کہ آپ نے بیان فرمایا تھا. چند روایت کی چند باتیں ثابت ہوئیں. اول، عشاء فجر کے درمیان سفر ذہاباً و ایاباً ختم ہو گیا، جانا اور آنے کا ٹائم عشاء فجر کے درمیان میں ہو گیا ہے، اور عشاء کی نماز اگرچہ اس وقت فرض نہیں تھی مگر آپ پڑھا کرتے تھے اور دوسرے مومنین بھی آپ کے ساتھ پڑھ لیتے تھے، نمازوں کا طریقہ وغیرہ بتا دیا گیا تھا، فرضیت بعد میں ہوئی. جیسے وضو ہے نا، وضو کی فرضیت بعد میں ہوئی اور اس کو سکھایا گیا ہے 18 سال پہلے، 18 سال تک وضو کرانے کے بعد وضو کی فرضیت ثابت ہوئی ہے، اس کا فرض ہونا بتایا گیا کہ اب یہ فرض ہے. مست فجر کی نماز اگرچہ معراج کی بعد معراج کی تھی مگر حدیثوں سے اول امامت جبرائیل کی امامت جبرائیل کی ظہر کے وقت ثابت ہے. معراج میں جب نماز فرض ہوئی تو دوسرے دن جبرائیل علیہ السلام آئے اور دو دن مسلسل آئے اور پہلے دن کی پانچ نمازیں زہر سے اور دوسرے دن کی پانچ نمازیں امام پڑھا کے گئے. پہلے دن نماز کے اوقات کے شروع میں پڑھائے, دوسرے دن اوقات کے آخر میں پڑھائے, اور یہ بتایا کہ یہ نمازوں کے ٹرننگ ہے. زہر کی نماز کے وقت شروع ہوتے وقت پہلے دن پڑھائے, ختم ہوتے وقت دوسرے دن پڑھائے. اثر کی نماز کے وقت شروع ہوتے وقت پہلے دن, دوسرے دن ختم ہوتے وقت. مغرب کے شروع ہوتے وقت پہلے دن, دوسرے دن ختم ہوتے وقت. دوسرے دن کی پانچ نمازوں کے آخر میں کہ نمازوں کا وقت ان کے درمیان ہے, ایک ایک نماز کا وقت اس کے درمیان ہے. اور جو بیت المقدس میں نماز پڑھنے کا ذکر ہے, غالباً یہ تہجد کی نماز ہوگی, کہ آپ پر وہ ایک زمانے تک فریضوں کی طرح ہی ہے, مثل فرائض کے رہی ہے, اور اذان اسی تہجد کے لیے ہوگی جیسے رمضان میں مبارک میں ایک بلال کی اذان اس وقت وارد ہے. دوسری بات یہ ثابت ہوئی کہ معراج جسمانی تھی, ورنہ لوگوں کے جھٹلانے کی کیا وجہ, اور جھٹلانے میں آپ کو جواب نہ دینے کی کیا وجہ, کہ وہ جس اپروائی کے لیے میں نے خواب دیکھا ہے, روحانی خواب تو کچھ نہیں دیکھتا ہے, جس میں مستباد سے مستباد امر, یعنی دور سے دور کی بات کا بھی دعویٰ کیا جا سکتا ہے اور اس کو لوگ قبول کر سکتے ہیں خواب میں. تو لیکن یہ سارے کا مسئلہ پیش آیا, کیا علامت ہے, کیا ثبوت ہے, کیا پروف ہے, یہ جسمانی معراج تھی, صحیح تو ہے. سیرت میں شام میں جن قابلوں کا ذکر ہے ظاہر وہ دو الگ الگ ہیں, بواقی کی روایت میں جن کا ذکر ہے کہ وہ آئے نہ تھے, یہ الگ معلومات ہے, کیونکہ ان دونوں میں سے ایک تو مکہ پہنچ چکا تھا اور دوسرا تنہیم کو آتا ہوا ملا. تیسرے کی نسبت شام تک نہ آنا اور حب سے شمس ہونا, یعنی سورج کا رکنا مذکور ہے, جس سے ظاہر اس کا متغیر ہونا عرب ہونا معلوم ہوتا ہے. اور مواہب النبیہ میں بلا سند دونوں قصے میں اونٹ کے بھاگنے اور خاکستری اونٹ کے پیشتر ہونے کے ایک ہی قافلے کی طرح منسوخ کیے گئے. تو غالباً ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ تینوں قافلے ایک ہی قافلے کے ٹکڑے ہیں. یہ دو قصے دو جماعتوں میں ہوئے, تیسرا قصہ وقت پر نہ آنے کا اور سورج کے رکنے کا تیسرے ٹکڑے سے ہوا. قافلے کے پیچھے تو ہوتے نا دوست, کیونکہ یہ سب ایک ہی مجموعوں کے آد ہے, اس لیے دو قصوں کو ایک ہی قافلے کی طرف منسوخ کرنا بھی صحیح معلوم ہوتا ہے. اور سورج رکنے میں کوئی اشکال عقلی نہیں ہے, اس لیے یہ وجہ انکار کی نہیں ہو سکتی. اور عام چرچا اس کا اس لیے نہ ہوا ہو کہ تھوڑی دیر کے لیے ایسا ہوا ہو اور کسی نے توجہ نہ کی ہو. جو سائز معاملہ ہے اس کو سمجھ میں آ رہا ہے, ہم لوگوں کو تو پتا نہیں چلا. اور یہ بات باوجود تلاش کرنے کے مجھے نہیں ملی کہ واپسی آپ کی براہ پر ہوئی تھی یا کس طرح پر ہوئی. کسی کو اگر پتا لگے تو اس مقام پر نشان لگا کر اس کو لائق کر دے, ہوتا مجھے احتیاط ہے. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کی روایت ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو راتوں رات مسجد اقصا کی طرف لے جایا گیا, اور مراد یہ ہے کہ مسجد اقصا جانے سے پہلے معراج کا واقعہ ہونا, یعنی مسجد اقصا لے جانا کیونکہ قصے کا شروع ہو تو اس کو شروع کرنے کا مراد پورا قصہ مراد ہوتا ہے. چنانچہ فرمایا اس سے آگے کی نبی نہیں, مراد یہ کہ جب یہ قصہ سنایا گیا جو کہ معراج کا ہے جس کی شروعات مسجد اقصا جانے کی ہے, تو صبح کو لوگوں سے تذکرہ فرمایا. بعض لوگ جو مسلمان ہوئے تھے مرتب ہو گئے, کچھ لوگ مرتبے ہوئے. بازی مشرقین حضرت ابوبکر کے پاس دوڑے گئے اور کہا کہ اپنے دوست کی بھی خبر ہے, یوں کہتے ہیں کہ مجھ کو رات ہی رات بیت المقدس لے جایا گیا. ابوبکر نے کہا کہ کیا وہ ایسا کہتے ہیں؟ لوگوں نے کہا کہ ہاں. انہوں نے فرمایا کہ اگر وہ کہتے ہیں تو ٹھیک کہتے ہیں. لوگ کہنے لگے کیا تم اس بات میں ان کی تصدیق کرتے ہو کہ بیت المقدس گئے اور صبح سے پہلے چلے آئے, حالانکہ وہ کس قدر دور ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ ہاں, میں اس سے زیادہ بعید بات میں ان کی تصدیق کرتا ہوں, یعنی آسمان کی خبر کے بارے میں جو ان کے پاس صبح اور شام کو آتی ہے. ظاہر ہے کہ جو اس مقدار سے تو کم ہے, اس مقام سے تو بہت کم ہے. میں ان کی تصدیق کر لیتا ہوں, اسی لیے ان کا نام صدیق رکھا گیا. اس سے بھی یہ معلوم ہوتا ہے کہ معراج بیداری میں جسم کے ساتھ ہوئی, ورنہ اگر آپ خواب کا دعویٰ فرماتے تو وہ ایسی بعید بات نہیں تھی کہ بعد لوگ مرتب تک ہو جاتے. حضرت رضی اللہ تعالیٰ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میں نے اپنے جو حاتم میں دیکھا کہ خلیج مجھ سے میرے سفر معراج کے بارے میں پوچھتے تھے, جب آپ آگے تبلیغ فرمانے لگے, چونکہ واقعہ مدینہ ہوئی ہے, مدینہ کو ظاہر کرنا ہوتا ہے, آپ لوگوں کو بتایا کہ میرے ساتھ یہ واقعہ ہوا, تو سفر معراج کے متعلق پوچھنے لگے حاتم میں. جیسے جمع ہوا حاتم میں آپ آئے تو سب جمع ہو گئے, لوگ پوچھ رہے تھے. انہوں نے مجھ سے بیت المقدس کی کئی باتیں پوچھی کہ جن کو میں نے ضرورت نہیں سمجھنے کی وجہ سے ضبط نہیں کیا تھا، مجھ کو اس قدر گھٹن ہوئی کہ ایسا کبھی نہیں ہوا تھا. اللہ تعالیٰ نے اس کو میرے لیے ظاہر کر دیا کہ میں اس کو دیکھتا تھا اور جو وہ مجھ سے پوچھتے تھے بتلاتا جاتا تھا. دروازے کتنے ہیں؟ دو تین جگہ کے ساتھ مل کے بتا دیتے وہاں کا ہے. مسلم شریف، یہ روایت مسلم میں. حضرت عباس کی روایت ہے کہ وہ مسجد لائی گئی میرے سامنے، میں اس کو دیکھ رہا تھا یہاں تک کہ عقیل کے گھر کے پاس لا کر رکھی گئی. حضرت ابو طالب کے بیٹے جو عقیل ہے نا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے بھائی، حضرت علی کے بھائی عقیل بن ابی طالب، تین بھائی تھے یہ، حضرت جعفر، حضرت عقیل اور حضرت علی. جعفر ابن ابی طالب، عقیل ابن ابی طالب، علی ابن ابی طالب، ابو طالب یعنی حضور کے تین چچرے بھائی. وہ کہہ رہے ہیں کہ عقیل کا گھر جا کر وہاں پہ جا کے رکھی گئی ہے مسجد، انہیں دیکھ کے بول رہا تھا، میں اس کو دیکھ رہا تھا. انہیں کی اسی حدیث میں ہے کہ لوگوں نے آپ سے پوچھا کہ مسجد کے کتنے دروازے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ میں نے ان کو غیر ضروری ہونے کی وجہ سے گنا نہ تھا. آپ فرماتے ہیں کہ بس میں اس کو دیکھتا جاتا تھا، ایک ایک دروازہ شمار کرتا جاتا تھا. فائدہ اس حدیث سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ یہ سفر بے داغی نہیں، ماجی سے منہ بننا یہ اعتراض ہی نہ ہوتا. اور ایک روایت میں کہ اگر یہ کرنے آپ سے بیت المقدس کے متعلق سوال کیا کہ آپ بیان فرمائیے کیونکہ میں نے اس کو دیکھا ہے. آپ بیان فرماتے تھے اور وہ صدیق تصدیق کرتے جاتے تھے. آپ نے فرمایا اور وقت تم صدیق ہو، تصدیق کرنے والے. اس میں بھی کوئی تعارض نہیں، کیونکہ آپ کا پوچھنا شب امتحان کے لیے نہیں تھا بلکہ اس لیے تھا کہ کفار سن لیں، اور کفار کو حضرت ابو بکر پر اس معاملے میں اعتماد تھا کہ بیت المقدس کو دیکھے ہوئے ہیں، اور یہ بھی اطمینان تھا کہ یہ محسوس ساتھ میں خلاف واقع کی تصدیق نہیں کریں گے. اور کفار کا دریافت کرنا یا تو اسی مجلس میں ہو یا پھر کسی اور جگہ ہوا ہو. روایتوں کو جمع کرنے کی صورت یہ معلوم ہوتی ہے کہ مثال منکشی تھی بیت المقدس کی، اور وہ حضرت عقیل کے گھر کے پاس نمایاں ہوئی. جیسا کہ نسائی کے حدیث میں آپ کے سامنے جنت اور دوزخ کا متمثل ہونا آیا ہے، جب آپ نماز خصوص کی پڑھے تھے سورج گرہن کی نماز جب آپ نے ادا فرمائی تھی تو جنت اور دوزخ متمثل ہو کے سامنے آئی تھی، اور غایت تشاور کی وجہ سے اس کے بیت المقدس کا منکشف ہونا فرمایا گیا. اب اس کا یہ ختم ہو جاتا ہے کہ بیت المقدس اگر یہاں لایا گیا اتنی دیر تو وہاں اتنی دیر غائب ہونا تھا، پھر انہیں اپنی جگہ تھا یہ اپنی جگہ پہ تھا. اور ایسا عجیب معاملہ تاریخ میں منقول ہوتا. چونکہ یہ واقعہ نہایت محکم بشان ہے، اس لیے ان کے کچھ فوائد میں حواشی میں لکھتا ہوں. کچھ فوائد کا متن میں لکھنا مستقل معلوم ہوا تو اس کو لکھا گیا، اور کچھ فوائد علم میں لکھتے ہیں. یہ دو قسم کے ہیں، ایک فوائد حکمیہ، حکم والے فوائد، اور دوسرے فوائد حکمیہ، حکمیہ بکسر الحاء، جس کا لقب باب الاسرار تجویز کرتا ہوں. نمبر ایک، حدیث میں مذکور ہے کہ آپ کا سینہ مبارک شک کیا گیا. اس سے ثابت ہوتا ہے کہ مرد کو مرد کے سینے کی طرف دیکھنا درست ہے، اور اگرچہ فرشتے ذکورت اور ہونے سے مدد میل فیمیل ہونے سے منزہ ہیں، مگر شرعی باتوں میں ان کو مذکر کے سیرے سے میل کے سیرے کے ساتھ میں ذکر کیا جاتا ہے. بیت المقدس پہنچ کر غراب کو حلقے سے باندھ دیا گیا، اس سے باتوں میں اور معاملات میں احتیاط کی تعلیم ہوتی ہے، اور ایسا کرنا توکل کے منافی نہیں ہے. اسباب ظاہری جو دنیا میں اللہ نے ہر چیز کے بنائے ہیں ان کو اختیار کرنا، جیسے گاڑی کو لاک کر کے آنا، مگر اللہ پہ آپ کو بھروسہ نہیں ہے گاڑی کو کیوں لاک کر رہی ہیں، ایسا نہیں بول سکتے. اللہ کے بھروسے ہونے میں اور تدبیر کرنے میں دونوں چیزیں جمع ہوتی ہیں، جو تدبیر کا حکم دے رہا ہے وہ بھی کرنا، پھر بھی اللہ پہ بھروسہ کرنا. ایسے یہ توکل بھی کیا اللہ پر، توکل بھی کیا، اور پھر یہ ہے کہ براق کو باندھ بھی دیا. توکل کے منافع نہیں، اور معاملہ ایسی چیزوں میں احتیاط کرنا تاکہ قلب کو تشویش نہ ہو، پتہ نہیں کیا ہوا کیا نہیں ہوا. ٹھیک ہے، ہمیں جنت سے آیا صحیح ہے، لیکن بھاگ گیا تو تھوڑی دیر بعد سے گھومنے کے نکل گیا تو پتا نہیں کیا اس کی رفتار بھی اتنی ہے کہ جہاں تک نظر پہنچے، تھوڑی دیر گیا تو گیا تو جانے جاتا ہے کچھ نہیں ہوتا ہے کہ خاموش کی تشویش اس سے ذہن میں اکثر رہ جاتا ہے. احتیاط سے لوگوں کی تعلیم تو امت کو آپ احتیاط کے امور کاموں میں احتیاط کی تعلیم فرما رہے ہیں، اور ایسی احتیاط کرنا توکل کے منافع کے خلاف نہیں ہے. جبرائیل علیہ السلام جب آسمان کے دروازے پر پہنچے تو پوچھا گیا کون ہے، تو جبرائیل علیہ السلام نے جواب دیا کہ میں جبرائیل ہوں. یہ نہیں کہا کہ میں ہوں، میں یہ تو لیڈر رہنا چاہ رہا ہوں، فرشتوں کو تو کون نہیں ہوں بھائی میں. اس سے معلوم ہوا کہ ایسے پوچھنے والے کے جواب میں ادب یہی ہے کہ نام لے، کیونکہ صرف میں کہنا اکثر اوقات پہچان کے لیے کافی نہیں ہوتا، اور حدیث میں اس پر انکار بھی آیا ہے. نمبر چار، اسی سے اجازت لینے کا مسئلہ بھی ثابت ہوا کہ کسی کے گھر میں چاہے مردانہ ہی ہو بلا اذن داخل نہ ہونا چاہیے. اس میں یہ بھی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام بیت المعمور سے کمر لگائے بیٹھے تھے، اس سے ثابت ہوتا ہے کہ قبلے سے کمر لگانا اور قبلے کی طرف پشت پھیر کر بیٹھنا جائز ہے، اگرچہ ہمارے لیے ادب یہی ہے کہ بلا ضرورت ایسا نہ کریں. اس میں یہ ہے کہ آدم علیہ السلام دائیں طرف دیکھ کر ہنستے تھے، بائیں طرف دیکھ کر روتے تھے، اس سے شفقت والد کی اولاد پر ثابت ہوتی ہے کہ ان کی خوشحالی پر خوش ہو اور بدحالی پر مغموم ہو. اس میں یہ بھی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام یہ کہہ کر روئے کہ ان کی امت کے لوگ جنت میں میری امت کے لوگوں سے زیادہ جائیں گے، کیونکہ یہ رونا اپنی امت پر رنج اور حسرت اور ہمارے پیغمبر کی کثرت تابعین کے اوپر رتہ رش کے طور پر تھا. اس سے یہ ثابت ہوا کہ خیر کے معاملے میں رش کرنا محمود ہے، خواہش تمنا کرنا کاش ایسا ہوتا، اور رتہ اس کو کہتے ہیں کہ دوسرے کی نعمت دیکھ کر تمنا کرے کہ میرے پاس بھی یہ نعمت ہوتی، اور دوسرے کے پاس سے نعمت کے ختم ہونے کی تمنا نہ کرے، ورنہ یہ حسد ہوتا ہے اور حرام ہوتا ہے. تو حسد میں اور رشک میں یہ فرق ہے، رشک میں یہ کہ اس کو مل گیا تو کاش مجھے بھی مل جاتا، اس کے پاس بھی رہتا لیکن کاش مجھے بھی ملتا، اور حسد میں یہ ہوتا ہے کہ اس کو کیوں ملا، اس کو نہیں مل رہا تھا میرے کو مل رہا تھا. اس کے پاس سے ختم ہونے کی تمنا کر کے خود کی خواہش کرنا یہ حسد ہے، یہ حرام ہے. جبرائیل علیہ السلام نے آپ کی رکاب پکڑی، میکائیل علیہ السلام نے لگام تھامی، اس سے ثابت ہوا کہ راکب اگر کسی مصلحت سے اپنے خدام سے ایسا کام لے یا کوئی محب محب اکرام اور محبت میں ایسا کرے تو اس کو گوارا کر لینا چاہیے. یہ کبر میں بڑے پن میں شمار نہیں ہوتا، یہ بتانا چاہ رہے ہیں، یہ کبر نہیں کہلاتا ہے. محبت میں سلوک کر رہے ہیں، خدمت کر رہے ہیں، توازو کر رہے ہیں، محبت کا اظہار کر رہے ہیں. ان میں یہ بھی ہو کہ آپ نے راستے میں مقامات متبرکہ میں نماز پڑھی، ہے نا، مدینہ میں پڑھی، یسرب میں بھی پڑھی، بیت اللہ میں عیسیٰ علیہ السلام کے پیدا ہونے کی جگہ پڑھی، طور سینا پہ پڑھی وغیرہ وغیرہ. اس سے معلوم ہوا کہ مقامات شریفہ میں نماز پڑھنا موجب برکت ہے، بشرطے کہ اس مقام سے کسی مخلوق کے تعظیم مقصود نہ ہو، کسی مخلوق کے تعظیم کے طور پر نہیں برکت حاصل کرنے کے طور پر کہ اس مخلوق نے یہاں پر بہت متبرک کام کیا، مجاہدہ کیا، لہٰذا آپ نے بھی دو رکعت نماز پڑھ لی. بزرگوں کے جو عبادت گاہیں ہیں وہاں پہ لوگ جا کے تبرکہ نماز پڑھ لیتے ہیں، تو ان بزرگ سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، ان کو بزرگ کی ریاضت اور ذکر کے جو انوارات اور برکات ہیں وہ حاصل ہونے کی نہیں ہوتے. اللہ کے لیے کوئی آدمی نماز پڑھ لے وہاں تبرکن، اس کی اجازت ہے. اس کے برات کی اصل کہ برکت حاصل کرنا بھی ایک چیز ہوتی ہے، اس میں یہ بھی ہوتا ہے. یہ بھی ہے کہ راہ نے ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام نے سلام کیا. اس سے معلوم ہوا کہ اگر سوار اور عادل کسی جالس اور راجل کو نہ دیکھنے کی وجہ سے سلام نہ کر سکے تو اس کے لیے افضل ہے کہ راکب و عادل کو سلام کرے. ایک آدمی بیٹھا ہوا ہے، ایک آدمی آ رہا ہے، اس لیے ہے کہ آنے والا سلام کرے بیٹھے ہوئے کو. لیکن اگر آنے والا بیٹھے ہوئے کو کسی وجہ سے سلام نہ دیکھ پائے تو پھر بیٹھے ہوئے کو بھی مناسب ہے کہ وہ اس کو کر لے، یہ بتائے. اس کو عادل اور راکب اور عادل کہتے ہیں. یہ بھی ہے کہ آپ نے بعض اعمال پر لوگوں کو جزا ملتے ہوئے اور بعض کو سزا ملتے ہوئے دیکھا، اس سے ہمارے خیر و شر کا قابل ارتقاب یا اجتناب ہونا ثابت ہوا، جیسا کہ ظاہر ہے. یعنی جو اچھے کام ہے وہ کرنے کی چیز ہے، جو برے کام ہے وہ نہیں کرنے کی چیز ہے، ورنہ یہ انجام ہوتا یہ خود ہی سمجھ نہیں آ رہا کہ آپ نے سوپ کار کو اس حالت میں دیکھا تو وہ کرنے کا کام ہے کیا، یتیموں کا مال کھانے والے کو اس حال میں دیکھا تو خود ہی سمجھ آ رہا کہ وہ کام نہیں کرنے کا، اگر کریں گے تو یہ سزا بھگتنا پڑے گا. اس میں یہ ہے کہ آپ نے بیت المقدس میں داخل ہو کر نماز پڑھی، اس سے طبیعت المسجد کا مسنون ہونا ثابت ہوا. آنا کے پاس جیسے آپ مسجد میں داخل ہوں تو جو رکعت نماز پڑھیں یہ سنت ہے، شوافی کے پاس یہ واجب ہے، ضروری ہے، ہمارے پاس یہ صرف سنت ہے. اگر مکرو وقت ہے تو نہ پڑھیں، اور اگر کوئی ایسی مشغولی کا وقت ہے جبکہ نہیں پڑھا جا سکتا، جیسے امام صاحب خطبہ شروع کر چکے ہیں تو نہیں پڑھ سکتے. مانا ممنوع وقت ہے، نماز نہیں پڑھنے کا وقت ہے تو نہیں پڑھیں گے. بیت المقدس میں آپ امام بنائے گئے، اس کے ثابت ہوا کہ امامت افضل قوم کی افضل ہے، جو قوم میں افضل لوگوں میں اس وقت جو افضل آدمی ہے اس کی امامت کا ہونا افضل ہے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ چھوٹے کی امامت نہیں ہوتی. افضل کا مطلب یہ ہے کہ اگر جھگڑا پنچایت ہوئی تو کرنے کا حق کس کو ہے. اچھا یہ ہے سب کو ملا، یہ افضل نہیں بتانے تک یہ دکھائی نہیں ہے. امبی علیہ السلام نے بیت المقدس میں اپنے فضائل کا خطبہ پڑھا، انہوں مجھے اللہ نے یہ دیا، مجھے اللہ نے یہ دیا. اس سے ثابت ہوا کہ اگر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو بغیر شکر اور تحمد میں نعمت کے ظاہر کرے بھی یہ پسندیدہ بات ہے کہ اللہ کا کرم ہے کہ اللہ نے مجھے یہ دیا ہے، یہ دیا ہے، یہ دیا ہے. بعض مرتبہ ظاہر کرتے ہیں یہ ہوا اور تفاخر نہیں ہے، بشرط کی نیت اچھی ہو، اللہ تعالیٰ کی نعمت کے ظاہر کرنے کا ارادہ ہو. اس میں یہ بھی ہے کہ آپ کو پیاس لگی تو کئی قسم کے مشروبات آپ کے سامنے حاضر کیے گئے، جس سے ثابت ہوا کہ توسع کھانے پینے میں خاص طور پر مہمان کے لیے جائز ہے. مہمان کے لیے ایک سے زیادہ کھانے، مہمان کے لیے ایک سے زیادہ پینے کا اہتمام کرنا اس میں کوئی حرج نہیں. اور اگر یہ پیشی امتحان کی نہیں ہوتی تھی کہ دیکھیں آپ کس کو لیتے ہیں، تو اس سے یہ بھی ثابت ہوا کہ دین میں امتحان لینا بھی جائز ہے. اس میں یہ بھی ہے کہ حدیث سے آپ کو دونوں طرف گھیرے ہوئے تھے، جیسا کہ دسویں واقعے سے معلوم ہوتا ہے. تو اکرام کے لیے خادم دونوں طرف گھیرے ہوئے ہوں تو یہ برا نہیں ہے. اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ جب آپ آسمانوں پر پہنچے تو فرشتوں نے اور انبیاء نے آپ کو مرحبا کہا. اس سے معلوم ہوا کہ غیب کا اکرام کرنا اور اس کے آنے پر اظہار فرحت کرنا مطلوب ہے، یعنی اس کی آمد پر خوشی کا اظہار کرنا کہ آپ کے آنے سے خوشی ہوئی. اس میں یہ بھی ہے کہ آپ نے آسمانوں میں انبیاء علیہ السلام کو سلام کیا. اس سے معلوم ہوا کہ آنے والا بیٹھنے والے کو سلام کرے اگرچہ آنے والا افضل ہی ہو. حضور نے سلام کیا، رنگ ہوئے افضل تھے ان سے، اور آپ آنے والے تھے، وہ لوگ وہاں بیٹھے ہوئے. اس میں یہ بھی ہے کہ آپ نے انبیاء علیہ السلام کے فضائل ذکر کر کے اپنے لیے دعا فرمائی، اس سے مقام قرب میں پہنچ کر بھی دعا کی فضیلت معلوم ہوتی ہے. ان میں یہ بھی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے آپ کو مشورہ دیا نماز کے تعداد کے تخفیف کی، کہ آپ درخواست کریں اللہ تبارک و تعالیٰ سے. اس سے معلوم ہوا کہ نیک مشورہ دینا اور خیرخواہی کرنا ایک مطلوب کام ہے، اگرچہ جس کو مشورہ دیا جائے وہ اپنے سے رتبے میں بڑا ہی ہو. موسیٰ علیہ السلام چھوٹے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بڑے ہیں، اور مشورہ موسیٰ علیہ السلام نے دیا. اس میں یہ بھی ہے کہ آپ نے اس درخواست کو قبول فرما لیا. اس سے معلوم ہوا کہ مفید مشورے کو قبول کر لینا چاہیے، چاہے چھوٹے سے مل جائے. یہاں اپنے ساتھیوں میں سے بھائی کو یہ شبہ ہوتا ہے کہ حضرت موسیٰ کو یہ مشورہ دینے کی ضرورت کیوں پڑی، حالانکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے زیادہ حضور میں شفقت تھی. شفقت کی وجہ سے ہے نا بھائی تختوں کا مشورہ، تو موسیٰ میں شفقت زیادہ تھی یا حضور میں شفقت زیادہ تھی؟ سارے انبیاء میں ہوتی ہے لیکن حضور میں تو سب کا مارا زیادہ تھے. علماء نے فرمایا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب آگے تشریف لے گئے اور اللہ پاک کا دیدار ہوا اور وہاں ہم کلامی ہوئی، تو وہ ایک ویسی اللہ تعالیٰ کی بحر وحدت میں محرومیت کا موقع تھا کہ پچاس ہزار، پچاس تو کیا، پچاس ہزار نمازیں بھی دی جاتی تو لے لیا جاتا. استغراق جو تھا اور عظمت کا جو انتشار تھا، اللہ پاک کی عظمت اور بڑائی کا، اس کے اعتبار سے اللہ پاک لائق ہیں کہ پچاس نمازیں ان کو پڑھی جائیں، ان کے لیے پڑھی جائیں. تو وہ جگہ جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جانے کی اور یہ باتیں کرنے کی یا فرض لینے کی تھی وہ الگ ہے، اور موسیٰ علیہ السلام کے ٹھہرنے کی جو جگہ ہے وہ الگ ہے. اس لیے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا ذہن اس وقت ادھر تھا، اس قلب حال میں تھا، عظمت کی وجہ تھی، اور ادھر موسیٰ علیہ السلام کی توجہ ادھر نہیں تھی، تو یہ ادھر غوف اور کمزوری کی طرف تھی امت کی. یہ ہوا اصل یہ قصہ، جس کی وجہ سے ایک موسیٰ علیہ السلام نے اس سے بھانپ لیا کہ آپ کا تو اس وقت اب پر تو غلبہ حال کر رہی ہے اور آپ پر تو آپ کو دوسری چیز کو لے کے آ رہے ہیں اور اللہ پاک کی طرف سے نعمت آتی ہے کہ تو کرے تو بڑا بڑی نعمت بڑا آتی ہے، یہ تو نہیں اتنا بڑا نہ کہ چھوٹا لوگوں کو تھوڑے بول سکتے، تو اس وجہ سے وہ جیسا کا ویسا لے کے آ گئے تھے. اور پھر حالات کے اعتبار سے موسیٰ علیہ السلام سمجھ لیے کہ اس وقت تو گرما گرمی میں ہے معاملہ یہ، لیکن بعد میں مصیبت میں آ جائے گی امت، یہ اس وقت سب سب تو معراج میں نہیں رہتے نا، پوری امت تھوڑی معراج میں رہے گی، انہیں ان کے لیے آسان ہے تجاز پر نہ مثال اتنا معراج میں کام کر دو. تو انہوں نے جو ہے نا تخلیق کو مشورہ دے دیا. انہوں نے یہ بھی کہ نہانی نے آپ سے عرض کیا کہ اس قصے کو لوگوں سے نہ فرمائیے جیسا کہ تیزی سے واقعہ میں مذکور ہے. اس سے معلوم ہوا کہ جس بات کے اظہار سے کتنا ہوتا ہو اس کو ظاہر نہ کیا جائے، کیونکہ منشا مشورے کا یہی ہے. پھر آپ کے جواب سے معلوم ہوا کہ اس میں تفصیل ہے، جو بات دین میں ضروری نہ ہو اس کو ظاہر نہ کیا جائے، اور جو بات دین میں ضروری ہے اس میں فتنے کی پرواہ نہ کی جائے بلکہ اس کو ظاہر کر دیا جائے. تو آپ نے ظاہر فرما دیا کہ وہ دین کی ضروری بات تھی. انہیں یہ بھی کہ موقع حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بیت المقدس کے حالات پوچھے، جس سے غرض یہ تھی کہ میری تصدیق کرنے سے کفار بھروسہ کریں گے، جیسا کہ 25 واقعے میں ہے. اس سے معلوم ہوا کہ اہل حق اور اہل باطل کے سے ملاقات بات چیت کے وقت میں اہل حق کی تائید کے لیے گفتگو میں ظاہر مخالف کا طرفدار بن جانا جائز ہے. اور یہ وہ کہنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ بولیے، اگر آپ نے میں چونکہ دیکھا ہوا ہوں میں بتاؤں گا کہ آپ صحیح بولے کہ نہیں بولے. تو ادھر سے بات کر رہے تھے اسی طرح، مقصد اپنے آدمی کو مضبوط کرنا تھا. اب کچھ تنبیہات ہیں. سبحان کا جو لفظ ہے وہ تنبیہ ہے، جو قرآن پاک میں جن الفاظ میں جواب کے آیا ہے. سبحان تنبیہ اور تعجیب کے لیے، اگر عجیب کے معنی کے لیے استعمال ہوتا ہے عجیب، اور عجیب ہونے کی وجہ سے قدرت عظیمہ پر دلالت کرتا تھا، اس لیے سبحان سے واقعے سے بیان کرنے کو شروع کیا گیا. اسی لیے حقیقت میں ترجمے نے عجیب طور پر ظاہر کر دیا. اور براق کا یہ جانا تھا، اور براق کی رفتار بھی عجیب تھی. مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک لے جانے کو اسراء کہتے ہیں، اور آگے آسمانوں پر جانے کو معراج. نمبر یہاں سو سو جادوی کہنے سے دو فائدے ہیں. ایک تو اظہار آپ کے قرب اور قبول کا، یہ بتانا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے کتنے قریب ہیں اور کتنے مقبول ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم. دوسرے اس عجیب موجودگی کی وجہ سے کوئی آپ پر عبودیت کا شبہ نہ کرے کہ آپ خدا ہیں، اس لیے آپ کی طرف یہی ذکر کر دیا گیا. بات تو ایسی ہے کہ اس سے بہت چھوٹے چھوٹے موجودوں پر بھی باتوں پر بھی لوگوں نے خدا بنا لیا پیغمبروں، اس پر تو غرور حضور کو بنا لیا جاتا. تو پہلے موقع پر وہ بتا دیا ہوگا کہ آپ بندے ہیں، اب بھی نہیں خدا الہ نہیں ہے. مسجد اقصیٰ کی وجہ تصویر یہ ہے کہ اقصیٰ کے معنی عربی میں بہت دور کے، کیونکہ مکہ مسجد مکہ سے یہ بہت دور ہے، اس لیے اس کا نام اقصیٰ ہے. عجائبات کا مشاہدہ بغیر آپ کو لے جائے ہوئے بھی ممکن تھا. یہ ایک بات ہے سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ بھائی آپ کو اللہ تعالیٰ کی عجیب قدرتیں دکھانا تھا تو لے جا کے ہی کیا تھا. تو اس میں اور اسی طرح رکوع میں اور زیادہ اکرام اور شان کا اظہار تھا، اس لیے آپ کو اس طرح سے لے جایا گیا. رات کی تخصیص میں یہ حکمت لکھی ہے کہ عادتاً وہ وقت خلوت کا ہوتا ہے، اس میں بلانا دلیل اور خاص خصوصیت زیادہ ہونے کی، اس لیے رات میں آپ کو مجھے یہ دیا گیا. مسجد اقصیٰ سے مراد صرف اس مسجد کی زمین ہے، حقیقت میں مسجد مسالتاً زمینی ہوتی ہے اور عمارت تو تمام نسل ہوتی ہے. وجہ اس مراد لینے کی یہ ہے کہ تاریخ میں یہ اشکال ہے کہ اس وقت مسجد اقصیٰ ثابت تھی یا نہیں تھی، کچھ کہتے گر گئی تھی بعد میں بنائی گئی، کچھ کہتے بنی گئی تھی. اس اشکال کو دور کرنے کے لیے بولیں گے مراد وہ جگہ ہے. اللہ کی مبارک نہ بطور تاریخ کے بڑھایا ہے، اور مسجد کا مبارک ہونا تو بدل گیا. اللہ مفہوم ہے جب اس کے اطراف میں ہی برکتیں ہیں تو وہ مسجد کتنے برکت والی ہوگی. کیونکہ آس پاس دو قسم کی برکت ہے، ایک دنیا تو اس سے تو دینی برکت ضرور زیادہ ہے، اور دوسری دینی کے مکھن انبیاء ہے، اسے دفن ہونا صرف جسم کا تلبس ہے، اور قبلہ ہونا جیسے کہ اکثر انبیاء کا قبلہ رہا ہے روح کا تلبس ہے، اور یہ زیادہ مجھے برکت ہوگا، جبکہ خاص طور پر جبکہ وہاں ہی رہ کر عبادت کرے کہ جسم کا تلبس بھی ہو جائے گا، کیونکہ قبلہ ہونے کے ساتھ ساتھ اکثر انبیاء کا معبد اور محل عبادت بھی رہا ہے، اس کا خود اس مسجد کے مبارک تر ہونے پر دلالت ہو گئی. دنیاوں میں آیاتنا میں آیات کا اطلاق جو کہ عرفن آدم اور کمال پر ڈال ہوتا ہے، اور آیات سماویہ یا خصوصاً آسمانوں پر انبیاء بھی تھے، جیسا کہ معراج کی حدیثوں میں آیات عبیہ سے آدم اور اکمل ہے، اس سے یہ اطلاق مشہور ہے کہ مسجد اقصا سے آگے بھی آپ کو لے گئے، اس لیے روح المعانی میں یوں تفسیر ہے، لنریہ من آیاتنا اور لنرفعہ الی السماء حتی یرا ما یرا من العجائب. مین آیاتنا ہے نا، ہماری آیتوں میں سے کچھ ہم دکھانے کے لیے لے گئے، اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود بھی کچھ ہے کیا، پورا نہیں ہے یہ، اس کو فرمایا مین کا تبعیض لینا اس وجہ سے کہ واقعی میں ایسا ہی ہوا تھا، یعنی اتنا سب کچھ اللہ پاک کی قدرتوں کا مشاہدہ ہونے کے باوجود پوری اللہ پاک کی کائنات تو نہیں دیکھی گئی نا، ظاہر اس سے یہی معلوم ہوتا ہے جو اتنا سے حدیث میں آیا نا کہ میں اقلام کے شریف کو چلنے کی آواز کو سن رہا تھا، تو اس سے ظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے قلم نہیں دیکھے، میں یہاں تک پہنچا تو مجھے قلموں کے چلنے کی آواز آئی، اس کا مطلب قلم تو نہیں دیکھے، تو پورا نہیں ہوا خوشی کا پھر بھی اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود بھی. اچھا کچھ علمی نکات بیان فرمائے ہیں، ایسے علم کے پاس ہے کیا کیا لکھتے ہیں کتاب میں سے، بارہ دے رہے ہیں اب، میں نے اس میں سے تھوڑا تھوڑا چھوڑنا شروع کر دیا، سوالات ہوتے ہیں اس میں اس کا جواب دے رہے ہیں موقع میں، ایک تو یہ ہے کہ معراج ہو سکتی ہے نہیں ہو سکتی، یہ جو سوالات ہوتے ہیں اس کا جوابات حضرت تھانوی نے الگ کتاب میں لکھی ہے، اس کا نام ہے حل الانتباہات المفیدہ، بلکہ کتاب ان کی ہے، اس میں عقلی طور پر ان مضامین کا ذکر کیا گیا ہے کہ یہ جو اشکال ہو سکتا ہے لوگوں کو معراج کے واقعے میں اس کا جواب کیا ہے، یہاں وہ واقعہ جو قرآن پاک میں ہے اس سے جو اشکالات ہوتے ہیں اس کا جواب ہے. پہلی بات یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ وَكَذَلِكَ نُورِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ، ابراہیم علیہ السلام کو ہم نے آسمان اور زمین کی ملکوت دکھائی، اور آپ کو بھی یہ ہے کہ آسمان اور نشانیوں میں سے کچھ دکھائیں، تو ابراہیم کو زیادہ دکھائیں یا حضور کو زیادہ دکھائیں، یہ سوال ہے. جواب یہ ہے کہ ملکوت السماوات کے بغیر کھل آیا تو نہیں ہے، ان کو بھی جو ہے نا کل بول کے تو نہیں بولے اللہ پاک، آزم الحمد کی مدد ہو جائے، البتہ پھر اس میں کچھ کا لفظ نہیں ہے، اس میں کچھ کا لفظ بھی ہے. فرمانا کہ ابراہیم علیہ السلام کو جتنے دکھایا گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ سے بھی وہ کم ہو سکتا ہے، کیونکہ ان کا کچھ جو ہے نا وہ بڑا ہے، اس تمام سے بھی حضور ابراہیم علیہ السلام کو دکھایا گیا، دو بیٹیاں تین بیٹیاں آپ چھوٹی چھوٹی ایسی بنائے جانتے ان کی ویسی اور ایک بیٹی پٹھانوں کی بڑھائی ایسی ہوئی پھر اس کو توڑے تو کتنے بنے گی وہ جا رہے ہیں، تو بالا کچھ جو ہوتا ہے وہ بڑا ہوتا ہے دوسرے کل سے بھی. بعض لوگ یہ اشکال کرتے ہیں کہ خلق و التیام آسمانوں پر محال ہے، یعنی اس کا پھٹنا اور اس کا ملنا. جواب یہ ہے کہ اس دلیل کے سب مقدمات باطل ہیں، جیسا کہ اپنی جگہ پر اس کو تفصیل سے ذکر کیا گیا ہے. بات کہتے ہیں کہ اس قدر تیز سرعت کیوں کر ممکن ہے اتنی تیز رفتاری؟ جواب یہ کہ بعض کواکب بعض ستارے باوجود اتنے عظیم ہونے کے نہایت سریع ہیں، اور تیزی کی عقلاً کوئی حد نہیں ہے کہ کتنے تیزی ہو سکتی ہے کتنی نہیں، اس کی کوئی لمٹ نہیں ہے. بات کہتے ہیں کہ آسمان کے نیچے ہوا نہیں ہے، حرارت شدید ہے جس میں ان کے لیے سلامت نہیں رہ سکتا. جواب یہ کہ محال ممکن محال ممکن نہیں ہوتا, لیکن مستقبل واقع ہو سکتا ہے. یہ اس کے ضرور ہے کہ نہیں ہو سکتا وہ ہو سکتا ہے. تیزی سے آپ نکل جائے کچھ نہیں ہوتا, تیز آپ کے اندر سے یوں انگلی تیز کرا دیتے ہیں تو کچھ نہیں ہوتا. بات کہتے ہیں کہ آسمانی موجود نہیں ہے تو آسمانی نہیں ہے تو بھائی کس کے پہ آسمانوں پہ کہتے ہیں آسمانی نہیں مانتے نا لوگ کچھ لوگ حضرت فرما رہے ہیں کہ ہاں تو برہان ہے تو ممکن تم صادقین دلیل پیش کرو کہ آسمان موجود نہیں ہے. اگر تمہارے پاس دلیل ہے تو تم دلیل پیش کرو. واللہ من کلام علی واقعات الاخرى والصلاة علی سید اہل الاصطفاء وآلہ واصحابہ اہل الاجتباء وما دامت الارض والسماء. بس یہاں پر آ کے قصہ ختم ہوا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ معراج کے اس تفصیلی واقعے سے ہم سب کو مستفید ہونے اور اس کے فائدے حاصل کرنے اور اس میں موجود عبر و نصائح کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم انك انت العزيز الاكرم. اے اللہ ہماری گناہوں کو معاف فرمائیے, ہمارے خطاؤں سے درگزر فرمائیے. اپنے حبیب کی برکت سے یا اللہ ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما دیجیے, ہماری حاجتوں کو پورا فرمائیے, ہماری دعاؤں کو قبول فرمائیے. اے اللہ ہماری ضروریات کو تکفل فرمائیے, ہماری پریشانیاں دور فرمائیے. اے اللہ ہماری بیماریوں سے ہمیں شفا نصیب فرمائیے, ہمارے قرضوں کو ادا فرمائیے. اے اللہ دنیا اور آخرت دونوں جہان کی سعادتیں ہمارے لیے مقدر فرمائیے, دونوں جہان کا خیر عطا فرمائیے, اور دونوں جہان کے شروع و فکر سے ہماری پوری پوری حفاظت فرمائیے, دونوں جہان کے آفات اور گھاٹیوں سے ہماری پوری پوری حفاظت فرمائیے. کرم کا رحم کا معاملہ فرما کر ہماری دعاؤں کو قبول فرمائیے. وصلی وسلم وبارک علی سیدنا مولانا محمد علی و آلہ اجمعین. الحمدللہ رب العالمین. مجھے ایک چیز کی اصلاح کر دینا ہے کہ آج ایک غلط فہمی کی وجہ سے صاحب کے کہنے سے شب معراج آج ہے سمجھئے کہ ہم آج 25 رجب ہے تو 26 شب ہے, کل 26 رجب ہے تو کل شام میں ہوگی شب معراج 27 رجب کی. تو پہلے کیلنڈر میں عام کیلنڈروں میں جو ہوتا ہے اس میں چونکہ آج 26 لکھی ہوئی تو آج ہی 27 ہی سمجھے, لیکن اپنی شام کی توقی کے اعتبار سے شریعہ کل 26 رجب ہے تو کل کی شام میں ہے شب معراج.